بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعالج، لبيك ذا الفواصل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح، يا فتاح ربي زدني علما، يا فتاح ربي زدني علما، يا فتاح ربي زدني علما، آمين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيسي عم سب؟ ما شاء الله، اقدم فرش، اتني ساري بول، الحمد لله الحمد لله، لك شكر ساني، الحمد لله، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی انہی پھولوں کی طرح خوبصورت، چہکتا مہکتا، فریش، ایک دم تر و تازہ رکھے، اور رمضان کے لیے ایک دم تیار. آمین، اللہم آمین. گڈ، ماشاء اللہ، کیسی چل رہی ہیں آپ کی رمضان کی تیاریاں؟ ساری آپ کی پری رمضان تیاریاں از آلریڈی گوئنگ آن؟ الحمد للہ، بہت فاسٹ، ماشاء اللہ. ہاں ماشاء اللہ، آپ میں سے کچھ تو لوگوں کو دعوے کا بھی پروگرام کر رہے ہیں، الحمد للہ، اس طرف بلانے کے لیے آ جاؤ آ جاؤ. ماشاء اللہ، دور قرآن بھی اسٹارٹنگ سون ان شاء اللہ، رائٹ؟ الحمد للہ، ہوپنگ سو کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جو کوششیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ بہت برکتیں ڈال دے، اور جو آپ کی نیتیں اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر آپ کے کام میں आपकी कोशिशों में बरकत डाले। और बस वही बात हमेशा याद रखनी है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म क्या हुआ था, वाअज़्ज़िन, हाँ तुम आवाज लगाओ, तुम्हारा काम है आवाज लगाना, पहुंचाना हमारा काम है। तो कहाँ कहाँ तक ये पैगाम पहुंचता है, किस किस के जरिए कहाँ कहाँ बात जाती है, नेक्स्ट डे इंशाल्लाह अल्लाह का पैगाम है, उसने अपने पैगाम को पहुंचाना है सब तक, तो अब ये उसका काम है। ठीक है, तो लेट्स सी कि इंशाल्लाह किस किस दिल तक, किस किस घर तक इस नूर की रोशनी पहुंचती है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी कोशिशें जारी रखनी है बिस्मिल्लाह। चलिए इंशाल्लाह अपनी अटेंडेंस की तरफ आते हैं, रेडी फॉर द अटेंडेंस। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीबा एजाज, हाजरा आसिफ, अबीर याकूब, परिया इकबाल, कुरतुलैन, निगत इकबाल, शिराज अफगैन, अमतुल बसीर, फरहीन, सुमेरा जीवा, फिरोजा सनाउल्लाह, माया उमर, मरियम बीबी, नादिया नाज, फातिमा रमला खतीब, सबीना आबिद, खुदसिया इमरान एंड सालिहा बेगम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए फातिमा, अगर विज आई क्यू पे हमारी सिस्टर सालिहा रेडी हैं। ओके ठीक है इंशाल्लाह, हम अपनी सिस्टर सालिहा की फेवरेट आया की शेयरिंग सुनते हैं एंड इंशाल्लाह फिर हम आगे बढ़ेंगे।
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरी फेवरेट आयत है सूरह आरा 151। قال ربي اغفر لي ولي اخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे भाई को माफ़ फरमा और मैं अपनी रहमत में दाखिल फरमा, तो सब तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। जिस तरह हारून अलैहिस्सलाम की मातहती में कौम ने बछड़े को माबूद बना लिया और किस खूबसूरती से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने और अपने भाई के लिए बख्शिश की दुआ मांगी, आज हम बड़े बड़े गुनाह कर लेते हैं और हमें शऊर भी नहीं होता। क्योंकि रमजान करीब आ रहा है, आज हमें इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि आज बछड़ा तो हमारी जात में खुद मौजूद है और हम अनदेखा कर देते हैं। हमारे अंदर खूब सोना, रमजान में भूख की वजह से सुस्ती करना और रोजे का वक्त टल जाए इसकी वजह से खेलना, टीवी देखना या पकवान करना। रमजान में औरतों में ये बात आम पाई जाती है। मैं खुद अपने आप पर मलामत करती हूँ कि हमारा जो कीमती वक्त दुआ की कबूलियत का होता है, वो वक्त में हम किचन में पकोड़े तल रहे होते हैं या दही बड़े या इफ्तारी बनाने में इस वक्त को खो देते हैं। बड़ी बात यह है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक खजूर से रोजा खोलते थे, अगर खजूर भी मैसर ना हो तो सिर्फ पानी की चंद घूंट से रोजा खोलते थे। आज हम सुन्नत तो अदा करते हैं खजूर खाकर, लेकिन इसके साथ हमारा दस्तरखान पूरा भरा पड़ा होता है, जिसका नतीजा ये होता है कि हमसे मगरिब की नमाज सही मानों में अदा नहीं होती। रमजान रहमतों, बरकतों और गुनाहों की बख्शिश का महीना है। इस महीने का एक एक लम्हा कीमती है। अगर हम पकवान में इतना टाइम लगा देंगे तो हम कैसे अपने खुदा को मनाएंगे। हमें चाहिए कि हम जरूरत के मुताबिक अपना टाइम किचन में स्पेंड करें और से ज्यादा इबादत करें और दुआएं मांगे, खासकर इफ्तार के वक्त। आज हमारे माशरे में ये बात आम पाई जाती है कि रमजान का मतलब सिर्फ अच्छा अच्छा पकवान। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने और अपने भाई की बख्शिश की दुआ मांगी, क्या हमने अपने और अपने बहनों के लिए दुआ मांगी जो रमजान के महीने में अपने वक्त को किचन में जाया करती हैं? नहीं तो आज से ही हम अपने और अपने बहनों के लिए हिदायत और बख्शिश की दुआ मांगे। अल्लाह हमें तौफीक दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज की
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. That was nice, ما شاء الله. كتنا أچھا سا ريليت کیا ہے انہوں نے بني اسرائيل کے ساتھ اپنے آپ کو، right? کیونکہ ہوتا کیا ہے कि हम कहते हैं कुरान में बनी इसराइल का जिक्र है, राइट? और वो कैसी कौम थी और उन्होंने क्या कुछ किया? इतने प्यारे नबी आए, इतनी प्यारी किताब लेके आए, लेकिन फिर बछड़े को अपने दिल में बसा लिया। वाकई कितनी सच्ची बात है। आज हमने अपने अपने इजल को ढूंढना है, हमने अपने लिए कितने कितने बछड़े बना रखे, कहाँ हमारा टाइम जाता है, राइट? सो अ वेरी नाइस शेयरिंग, बारक अल्लाह फीक सिस्टर सालिया, अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज डू शेयर लाइक दैट इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हान तआला का कितना बड़ा एहसान है कि अब जबकि हम रमजान के महीने में एंटर हो रहे हैं, राइट, और हमारे सामने ये सारे रिमाइंडर्स मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह अपना बेहतरीन रमजान गुजारना है, इस नियत के साथ इस रमजान में एंटर होना है कि दिस वुड बी द बेस्ट ऑफ आवर रमजान इंशाल्लाह। ठीक है, नियतें करनी है, कोशिशें करनी है और इंशाल्लाह अमल करनी है। बस अल्लाह ताला हमें रमजान का महीना अता फरमाए, लैलतुल कदर की रात अता फरमाए, वो रात कीमती रात अता फरमाए कि जिसमें यह कुरान पाक नाजिल हुआ, और इस सब महीने की इस रात की इबादत नसीब फरमा, और अल्लाह ताला हमसे हमारी तौफीक को बढ़ा दे, हम ज्यादा से ज्यादा इबादत कर सके, और तू हमसे हमारी इबादतों को कबूल फरमा ले। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। चलिए इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं अपने खुलासे कुरान की तरफ। ठीक है, रेडी हैं सब? सूरतुल आराफ को ही इंशाल्लाह हम देखेंगे और बेज़निल्लाह हम अपनी सूरतुल आराफ को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए बारकल ऑफिक आई नंबर 165 से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, राइट? 164 तक हमने डन किया था, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, 165 से स्टार्ट करते हैं। सबके पास ओपन है आपके मुसहफ? चलिए इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बारकुल्लाह फीक, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي خلاصہ قرآن میں سے ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نویں پارے کا تیسرا رخ دیکھیں گے سورۃ الاعراف آیت نمبر 165 سے ہم دیکھیں گے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون پس جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو روکتے تھے برائی سے اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جو ظلم کرتے تھے بہت برے عذاب کے بوجہ اس کے کہ وہ فسق کرتے تھے پیچھے ہم نے اصحاب صف کا قصہ پڑھا کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ کے حکم کو اپنی عقل کی بھینٹ چڑھا دیا لکھ لیجئے اس جملے کو اللہ کے حکموں کو سن کر عقل کو حرکت نہیں دینی اللہ کے حکموں کو ماننا عقل کا کام نہیں ہے لیکن جب لوگ عقل کو مانتے ہیں تو پھر تاویلات کا دروازہ کھلنے لگتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ پھر اللہ کے حکم کو تولتے ہیں اگر تو ان کی عقل پہ پورا اترا تو مان لیں گے اور نہ پورا اترا تو نہیں مانیں گے تو پھر وہ اللہ کے حکم کی نہیں عقل کی پیروی ہوئی اور اللہ نے ہمیں عقل کی پیروی کا حکم نہیں دیا اسی لیے ان لوگوں کے اوپر جب عذاب آیا تو تین گروہوں میں لوگ جو بٹے ان میں سے صرف وہی نجات یافتہ گروہ ہے جنہوں نے روکا الذین ینہون عن السوء نوٹ کیجئے گا یہ نہیں کہا کہ ان کے کہنے پہ لوگ رک گئے یہ کوئی کام نہیں ہوتا کہ یہ نہیں کہا کہ انہوں نے روکا پھر رکے دیکھا جائے تو انہوں نے روکا تھا رکے کوئی نہیں لوگ پھر تو یہ کہنے والے ناکام ہوئے ہم کہتے ہیں جی ان کو کہنا نہ کہنا برابر ہے ان کے لیے برابر آپ کے لیے برابر نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون سوان علیہم ان پر برابر ہے کہ تو ان کو ڈرائے نہ ڈرائے یہ نہیں کہا کہ سوان علیکم تو کیا پتہ چلا کہنے والے کا بہرحال پھر بھی فائدہ ہوگا اور اس کو اس چیز میں خیر ملے گی अमल की बात क्या निकली कि जब भी कहीं सोसाइटी में कोई बुराई हो तो खामोश गूंगे शैतान नहीं बन के बैठना और उस चीज से रोकना है मुनासिब तरीके से। रुक जाएंगे तो ठीक है, नहीं रुकते तो उजर हो गया। और पकड़े जाते हैं वो लोग जो बुरे काम कर रहे थे, और वो भी पकड़े गए जिन्होंने रोका भी नहीं। फलम अतउ अम्मा नुहू अनहु कुलना लहुम कूनू क़िरदतन खासेन। बस जब उन्होंने सरकशी की उस मामले में जिससे कि उनको रोका गया था, हमने कहा उनको कि हो जाओ बंदर धुतकारे हुए। बंदर नक्काल होता है। कौमें भी जब नक्काल हो जाएं, जब वो दूसरों को इस तरह कॉपी करने लगें कि जैसे कि वो चीज़ उन्हीं के लिए बनी है, तो वो भी बंदर ही जैसे बन जाते हैं। देखा जाए तो आज अपनी जिंदगी गुजारने के हर कानून में बंदर बने हुए हैं। कभी किसी एक कौम की रस्मों को, किसी एक कौम के तर्ज जिंदगी को, उनके तरीके मईशत को अपनाते हैं, कभी दूसरे के। वइस्तअज़ना रब्बुका, और जब तेरे रब ने पुकारा कि अलबत्ता वो मुकर्रर कर देगा उनके ऊपर क़यामत के दिन तक एक ऐसे शख्स को जो उनको बहुत बुरा अजाब चखाएगा, बेशक आपका रब जल्द हिसाब लेने वाला है और वो बेशक बहुत बख्शने वाला मेहरबान भी है। ये अल्लाह तआला की तरफ से एक पकड़ होती है कौमों पे कि जब कौमें सरकश हो जाती हैं, अल्लाह के हुक्म नहीं मानती, तो अल्लाह बुरे हुक्मरान उन पे मुसल्लत करता है। यहाँ खास तौर पे यहूद पर जो ऐसे बादशाह गुजरे उस तरफ भी इशारा है। और दूसरी सजा ऐसी कौमों को अल्लाह क्या देता है, वक़त्तनाहुम फिल अर्दि उममन, और हमने उनको जमीन में टुकड़ों में बांट दिया, ग्रोहों में बांट दिया। कुछ उनमें से नेक हो गए और कुछ उसके सिवा है। फिर हमने उनको अच्छे दिनों से भी आजमाया, अच्छी चीजों से भी आजमाया और बुरी चीजों से भी आजमाया। क्यों लअल्लहुम यरजिऊन, ये अल्लाह तआला की सुन्नत है। कभी खुशी का पेपर बेच के आजमाता है, कभी गम का पेपर दे के आजमाता है, कभी नेमत दे के आजमाता है, कभी नेमत छीन के आजमाता है। मकसद क्या है, पलट आओ, आ जाओ मेरी तरफ, भूले हुए तुम्हें किसी रब की जरूरत नहीं थी, आ जाओ, ये गम दे के तुमको बुला रहा है। और अगर खुशी में हो तो इतने मदहोश हो तो पलट अपने रब की तरफ जो तुम्हें अबदी खुशियां दे सकता है और जो तुम्हारी खुशियों को छीन भी सकता है। लेकिन लोगों का हाल क्या है, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन, बस उनके बाद ऐसे जानशीन आए जो किताब के वारिस बनाए गए। वो दुनिया का सामान तो ले लेते थे, यानी दुनिया की कीमत वसूल कर लेते थे, दुनिया के फायदे पाने के लिए किताब को पीछे डाल देते थे। और वह यकूलून जसयुख फरुलना, इसको हाईलाइट कर ले, ये है वो आयत जो हकीकत में इंसान को अपने दिल की तख्ती पे लिख लेनी चाहिए कि जब लोग किताब के वारिस बनाए जाएं, फिर उसमें से जब कोई दुनिया का फायदा उनको मिले तो वो फायदा ना छोड़े और मसले को नरम कर दें, हुक्म को बदल दें। और जब लोग कहें भाई तुम दीनदार होकर ये काम कर रहे हो, तो कहते हैं असयुग फरुलना, अल्लाह गफूर रहीम है, वो माफ कर देगा, वो बड़ा बख्शने वाला है। हमारी चलती नहीं है किसी के आगे, बच्चे हमारी मानते नहीं है, ससुराल का मामला है, शौहर का मसला है, बीवी का मामला है, और देखो ना फिर इस दुनिया में भी तो रहना है। वहीं आती ही मरदुम मिसलहू या खुजू, फिर दोबारा क्या होता है, दोबारा फिर वही ऑफर आती है, फिर ले लेते हैं। कितना खेल है, थप्पड़ मारे अल्लाह से इंसान के मुंह पर कि जो अल्लाह के एक हुक्म को तोड़े, वा करे, इस्तगफार करे, फिर उसके बाद दोबारा उसको ले ले। कितनी जबरदस्त आयत है ये, मुझे तो पढ़ते वैसे लग रहा है कि अल्लाह ताला इंतहाई गुस्से में, जैसे कहते हैं अच्छा जी फिर देखना वही तुम करोगे, आज तुम्हें रोका है, जरा तकलीफ आती है तो फिर कहते हैं हाय अल्लाह जी माफ कर दे, अल्लाह कहता है कर दो फरिश्तो इनको माफ, फिर दोबारा मौका आता है, फिर या खुजू, फिर छोड़ते उसको भी नहीं है। अलम यूखज़ अलैहि मीसाकुल किताब, क्या उनसे किताब में पुख्ता वादा न लिया गया, किस बात का, कि अल्लाह यकूलु अलल्लाहि इल्लल हक, कि अल्लाह पर हक के सिवा और कुछ नहीं कहेंगे। वदरसू मा फीही, और वो उसको पढ़ाएंगे जो उसमें था, जो उनको नसीहत की गई उन बातों की। और बेशक आखरत का घर बेहतर है उन लोगों के लिए जो तकवा की जिंदगी बसर करते हैं। अफला ताकिलून, तुम्हें नहीं अकल, सोचते नहीं हो, समझ नहीं आती, इस दुनिया दनी के 4 दिन के फायदे समेटने के लिए आखरत को रिस्क पे रखते हो। कितना कम अकल है वो इंसान, हम सब इस कम अकली का शिकार है। हम सिर्फ इस 4 दिन की बात, हम सिर्फ इस 4 दिन की चकाचौंध, 4 दिन की बातों को पकड़ लेते हैं, और जब कोई मौका आता है अमल का हम पीछे हट जाते हैं। फिर कहते हैं क्या करें, फिर अब लोगों में तो रहना है, फिर दुनिया भी तो रखनी है। कोई कहता है एक ही बच्चा है, कोई कहता है जी एक ही बेटी है, कोई कहता है जी खानदान का मामला है, तो अल्लाह भी तो एक है, उसका हुक्म भी तो एक है, अल्लाह का रसूल भी तो एक है। अल्लाह रूठ जाए हमें परवाह नहीं, लेकिन लोग हमसे ना रूठे। कितना डरते हैं हम लोगों से, और उन लोगों से कि चलते चलते पाँव मड़े तो अपनी ही टांग पकड़ के बैठ जाए इंसान। اتنا کمزور انسان اتنے بڑے مالک کی بات چھوڑتا ہے؟ تصور میں لائیں ذرا اللہ کی ذات اگر دنیا میں نزول فرما لے صرف، موسیٰ علیہ السلام اس کی تجلی کو دیکھ نہیں سکے تھے، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا بھی سورت الاعراف میں ہم نے پڑھا، لیکن یہ آگے پڑھیں گے شاید، بہرحال اسی صورت میں آتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، دن میں 5 بار جس کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک بار بھی کبھی اس کا تصور آتا ہے؟ اس کو منہ دکھانا ہے. افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے، سوچتے نہیں. اس کے برعکس اللہ کو وہ لوگ مطلوب ہیں جو والذین یمسکون بالکتاب، جو کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں. بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. یہ دو چیزوں کا یہاں تذکرہ ہے، نماز اور کتاب، اور یہی تو رب کے ساتھ کمیونیکیشن کے طریقے ہیں. نماز میں بھی ہم اللہ کو اپنی سناتے ہیں اور قرآن میں ہم اللہ کی سنتے ہیں. یہ دو چیزیں زندگی میں ٹھیک ہو جائیں تو بندے کو لوگوں کا ڈر بھول جاتا ہے. قرآن پڑھنے کے بعد جو ایک بہت بڑی چینج آتی ہے انسان میں، وہ یہ ہے کہ لوگوں کا ڈر ختم ہوتا ہے. قرآن اور کچھ بھی نہ کرے نا، تو کم از کم لوگوں کو مٹی کے پتلے بنا دیتا ہے. ہم بظاہر ان کی چمکتی چمڑی کی بجائے ان کے اندر بھرے ہوئے گئے ہیں. جب یہ بت ٹوٹتا ہے نا، پھر اصل کام ہوتے ہیں. ورنہ یاد رکھے، کتابیں پڑھ کے بھی اور نمازیں پڑھ پڑھ کے بھی لوگوں کے بت ہم نہیں توڑ پاتے، اور یہ بت توڑنے بہت ضروری ہے. میں تو سوچتی ہوں کہ ایک شارٹ کٹ صرف اور صرف یہ بت پرستی جو انسانوں کی صورت میں ہمارے ارد گرد ہے، اس کو توڑنے کے اوپر کیا جائے. اس کے بعد یقین کریں، جو لوگ اس چیز کو کرتے ہیں نا، وہ بہت قرآن نہ بھی پڑھیں، نہ بھی بہت زیادہ نفلی عبادات کریں، لیکن وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہوتے ہیں. ہم تو جبری غلام ہیں، ہم لوگوں کے غلام، ہم رسموں کے غلام، ہم خاندانوں کے غلام، ہم لوگوں کی لکس کے غلام، ہم لوگوں کے اشاروں پہ ناچنے والی پتلی ہیں. افلا تعقلون، ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہا ہے ہم کو. جب قوموں کا یہ رویہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتوں کو ان کے اوپر وبال بنا دیتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا. اللہ نے تورات جیسی خوبصورت کتاب ان کو دی، کہا مانو، کہا نہیں نہیں بڑی مشکل ہے، کہا اچھا. احد پہاڑ اپنی جگہ سے اوپر اٹھا اور سر پہ معلق ہو گیا. اسی کا تذکرہ، اس نتقن الجبل فوقہم، اور جب ہم نے اٹھا دیا پہاڑ کو ان کے اوپر، گویا کہ وہ ایک سائبان ہے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ گویا کہ یہ بھی ان کے اوپر گھی والا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کہا خذو ما آتیناکم بقوہ، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی ہے قوت کے ساتھ، اور نصیحت پکڑو جو اس میں ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. کیا مضبوطی سے پکڑا ہوا آج قرآن ہم نے، یہ نہیں کہا خذو بس لے لو، کہا بقوہ. پیچھے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے، یہاں پھر آ گیا قوت سے پکڑنا. کیا ہر حال میں اس کتاب کو پکڑو، لوگ راضی ناراض پکڑو، خوش ہو غم ہے پکڑو، بیمار ہو صحت ہے پکڑو، یہ کتاب تمہارے علم میں، تمہارے عمل میں، تمہاری سوچ، تمہاری معیشت، تمہاری معاشرت، تمہارے طرز زندگی میں جھلکے. یہ کتاب الگ صفوں پہ نہ لکھی ہو، تمہاری زندگی کے صفوں پہ لکھی ہو. پھر نصیحت پکڑو. آج کتنا کام ہے اس کتاب سے وزگرو کا. آپ پڑھ لیں، 6-6 قرآن پڑھ کے بیٹھ دیں 2-4 گھنٹوں میں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. وزگرو کتنا ہے، بچنا ہے تو وزگرو. کبھی قرآن میں آپ ایک جگہ بھی یہ نہیں پڑھیں گے کہ لوگوں قرآن پڑھا کرو تاکہ بچ جاؤ آگ سے، نہیں. نصیحت، یا تفکرون، یا تذکرون، تعقلون، عقل استعمال کرو. پھر اللہ ہم سب کو وہ وعدہ یاد دلاتا ہے جس کو وعدہ الس کہتے ہیں. ایسی آیات کے نمبر الگ لکھا کریں اپنے پاس، لسٹ بنائیں، تاکہ آپ کو یہ موٹی موٹی آیات پھر یاد ہو جائیں. ان کو یاد کریں جب بھی بات ہو، ریفرنس ہو، کل درس آپ کہیں ڈیلیور کریں، کہیں پڑھائیں، تو ایسے ریفرنسز پہ ڈھونڈنے نہیں پڑتے. یہ وہ وعدہ ہے جس کا پوری قرآن کی تفسیر میں شاید 20 بار تذکرہ ہوتا ہے، کہ وعدہ الٰہی دنیا میں آنے کے وقت لوگوں سے لیا گیا. وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کرو وہ وقت جب آپ کے رب نے بنی آدم سے ان کی پشتوں میں، ان کی اولادوں سے یہ وعدہ لیا اور ان کو کہا کہ تم کیا اپنے خلاف گواہی دیتے ہو. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان سب نے گواہی دی اپنے نفسوں کے خلاف. پوچھا کیا، الستو بھی ربی کم، کس کے رب سے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں سوچتی ہوں کہ اللہ نے صرف ہماری روحوں سے یہ پوچھا تھا، اللہ ہمیں دن میں کتنی بار یہ جملہ پوچھتا ہوگا. جب ہم اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتے ہیں، جب ہم دوسروں کے پیچھے پھرتے ہیں، بھاگتے ہیں، ان کے آگے پیچھے دوڑتے ہیں، اللہ ہمیں نہیں پوچھتا ہوگا، تم بتاؤ الستو بھی ربی کم، میں نہیں تمہیں پالنے والا، تمہاری ضروریت میں نہیں پوری کرتا، بتاؤ کھاتے پیتے سوتے جیگتے مرتے روتے کس کے حکم سے ہو، پھر مجھ سے کتنا ڈرتے ہو، پھر میری خوشی تمہاری زندگی میں کہاں ہے؟ قالوا بلا شہنا، وہ بولے بلکہ کیوں نہیں، ہم اس پہ گواہی دیتے ہیں. اور ایسا کیوں کہا؟ ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا ھذا غافلین، یہ اس لیے ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم کہہ دو کہ ہم تو اس سے غافل تھے، یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کوئی خدا ہے، کوئی نبی تو آیا نہیں، قرآن تو آیا نہیں، کوئی اسلام مسلمان تم تک پہنچا نہیں. اللہ نے یہ عذر تمام کیا، حجت تمام کی کہ روحوں میں یہ فیڈ کر دی بات، تاکہ کل قیامت کے دن کو یہ نہ کہہ دے کہ مجھے نہیں پتا تھا. یا وہی بات کہ انسان اللہ تک پہنچنے میں دو تین مختلف طریقے استعمال کر سکتا ہے، جس میں انسٹنکٹ، جبلت، فطرت کا یہ طریقہ ہے. ہم سب کی فطرت کے تاروں میں گندا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ. بچہ بچہ یہ پکار لے کے آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ. اور لیکن معاشرے کے رنگ کا کیا اثر ہوتا ہے؟ او تقولوا ان معاشرہ کا اباؤنا، اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم کہنے لگو کہ بے شک شرک کرتے تھے ہمارے باپ دادا ہم سے پہلے، اور ہم تو ان کی اولاد تھے ان کے بعد، تو کیا تو ہم کو ہلاک کرتا ہے اس بات پر جو برے لوگوں نے کیا، جو باطل لوگوں نے کیا؟ یعنی اللہ کہتا ہے کل یہ تم نے آ کے کہہ دینا تھا ہمارے باپ دادا چونکہ مشرک تھے ہم بھی ہو گئے، وہ عیسائی تھے ہم بھی ہو گئے، وہ ایتھیس تھے ہم بھی ہو گئے، تمہارا اپنا دین ہے. یاد رکھیے کہ دین میں نسب نہیں چلتا، یہ جملہ لکھ لیں، دین نسب سے کنورٹ نہیں ہوتا. اللہ کی پہچان وراثت پہ نہیں ملتی، یہ ہر بندے کا ون آن ون مسئلہ ہمارے کلچر میں عام طور پہ ہوتا ہے. جو میکے کا مذہب ہوتا ہے یا ان کا مسئلہ ہوتا ہے، لڑکیاں اس پہ ہوتی ہیں، پھر شادی ہوتی ہے کچھ سال کے بعد رنگ میں رنگ رنگے، وہ کہتے ہیں جو سسرال کا مسئلہ ہے وہی، جو میرے میاں کا مسئلہ ہے نا وہی میرا. مسلک میں انسان آزاد ہے، طریقہ زندگی ہر انسان کا اپنا ہوتا ہے. تو یہاں یہی بات کہہ دی گئی کہ دیکھو تم یہ نہ کل کہہ دینا کہ ہم تو پچھلوں کے قدموں پہ چلتے تھے. اور اس طرح ہم نے بیان کر دی آیتیں، اور شاید کہ وہ پلٹ آئیں، یعنی اللہ کی ذات پلٹانا چاہتی ہے ایسے انسان کو جیسی بات کرتی. اب اگلی آیتیں جو ہیں، یہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیتیں اس شخص کو کہ جس کو اللہ نے علم دیا. یقین کریں کہ علم والوں کے ہاتھ کانپتے ہیں، زبان لڑکھڑاتی ان آیات کو پڑھ کر کہ کیسے انسان علم پانے کے بعد بھٹکتا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. واتلو علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا، اور پڑھ کر سنائیے ان کو خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں لیکن فانسلخ منہا، وہ ان سے یوں نکل گیا جیسے سانپ کچلی سے نکلتا ہے. یہ جو انسلاخ کا لفظ ہے نا، سانپ کے اپنی کچلی سے نکلنے کو کہتے ہیں، کھال بدلتا ہے سانپ. وہ نایات کا رنگ، اس کا ڈھنگ اتار کے اپنے جسم سے اس طرح بے نیاز ہو جاتا ہے اللہ کی بات سے گویا کہ کبھی وہ رنگ ہی نہیں تھا. رنگ بدل گیا، سوچ بدل گئی، دل بدلا، ظاہر بدلا، اور فتبہ خوش شیطان فکان من الغاوین، اور بس پیچھے لگ گیا اس کے شیطان اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. اللہ ملا تجلنا من. اچھا بھلا ایک انسان قرآن سے جڑا ہوا، اللہ کے دین سے جڑا ہوا، تبدیلی کا سفر شروع ہوا تھا. ابھی زندگی صرف اللہ کے حکموں پہ چلنے کا مزہ چکھنے لگی تھی کہ ایک دم شیطان کے پیچھے لگ گیا، اور شیطان اس کے پیچھے لگا اور بھٹک گیا. دنیا کا کوئی فائدہ دکھا، قرآن سے دور ہو گیا. کوئی پیسہ دکھا، چلا گیا. کوئی مال دکھا، چلا گیا. کوئی دنیا کا رشتہ، چلا گیا. کوئی نعمت چلے گی. اس جگہ ہر اپنی اس کمزوری کو انسان لکھ لے جو اس کو اللہ کی کتاب سے کسی وجہ سے دور کر دے. کورس ملا، چلا گیا. جاب ملی، چلا گیا. لینگویج سیکھی، چلا گیا. انسان سوچے کہ کس کے بدلے میں کیا لیتا ہے، اور پھر اس کا حال کیا ہے کہ وہ گمراہوں میں ہو گیا. اور جو لینے کے لیے ادھر گیا تھا نا، وہ تو اس کو ادھر بھی مل جانا تھا، کیونکہ ولو شئنا لرفعناہ بها، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو یہاں بھی عزت دے دیتے. جتنی محنت دنیا میں کر رہا ہے یہاں کرتا، اللہ اس کی عزت کرتے. یہ جو بہا ہے نا، یہ قرآن کی آیتوں کے لیے. کیا یہ قرآن عزت نہیں دیتا؟ کیا یہ بزرگی نہیں دیتا؟ کیا یہ مال نہیں دیتا؟ کیا یہ محبت نہیں دیتا؟ کیا کمزوری ہے جس کے پیچھے انسان بھاگے اس کتاب کو چھوڑ کے؟ لیکن لوگ بے صبرے ہوتے ہیں، اوور نائٹ چینج چاہتے ہیں. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو جا لگا زمین کو، جھک پڑا زمین پہ. مٹی سے بنا تھا نا، مٹی کی طرف چلا گیا، مادہ پرست ہو گیا. دنیا کی محبت اتنی غالب آئی کہ اللہ کی آیتوں کا کلادہ گلے سے اتار کے پھینکا، پھر پڑھ لوں گا، پھر پڑھا لوں گا، کر لیا بہت کام اور اب نہیں کرنا، بہت ہے۔ موت کی صورت میں جو چیز گلے کا ہار بننے والی تھی اس کو اپنی زندگی میں اتار کے پھینکا اور ساتھ ہی زمین پہ گرا۔ میں اس آیت کو پڑھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ کسی کے گلے میں واتصموا بحبل اللہ کا پندہ ڈلا تھا اور اس کتاب کے ساتھ بندہ اوپر جا رہا ہے۔ اب امیجینیشن آئے نا، تو ایک شخص زمین پہ کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ اوپر سے خوبصورت سی رسی ڈالتے ہیں، اس رسی کو بندہ پکڑتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب پکڑ کے تھوڑا اوپر جائیں گے تو گریویٹی کا اثر ہے، پل ہوگی، ہاتھ تھکیں گے، سٹریچ ہوگی، لیکن اوپر سے آواز آتی شاباش شاباش، گو ہیڈ، شاباش، بالکل ٹھیک، اب پاؤں چھوڑ دو، اب مضبوطی سے پکڑ لو، یہ ہے فخذو، پکڑ لو اس کو بکوبا۔ پھر اس کے بعد انسان جاتا ہے، جتنا اوپر جا رہا ہوتا ہے تھوڑا سا سٹرگل کرتا ہے، اوپر جاتا ہے اور جاتا ہے، لیکن پھر وہ اس رسی کو چھوڑتا ہے تو اخلد الارضی، دھڑام سے نیچے گرتا ہے، وتبع ہواہ، اور پیچھے پڑ گیا خواہش کے، اپنی خواہش کی پیروی کی۔ لگتا ہے کہ یہ مالک کا کلام ہے۔ سائیکاٹرسٹ جس بات کو سمجھ نہیں سکتے، اللہ اس کو کیسے لفظوں میں پیش کرتا ہے، کیسے خواہشوں کا غلام ہو کے حبل اللہ کو چھوڑ کر بندہ اتنی پستی سے نیچے گرتا ہے۔ اور آپ کا مشاہدہ ہوگا جتنی بلندی سے گرتی اتنا نیچے زیادہ جاتی ہے، پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے، جتنا قرآن کی طرف اوپر آ کے بندہ نیچے گا اتنا بھٹکے گا۔ اور آپ کو پتا کہ یہ آیت ان بڑے بڑے لوگوں پہ فٹ ہوتی ہے کہ جو اتنے پکے دیندار تھے لیکن اللہ نے ایسی ان کی کسی جگہ پہ مت ماری کہ وہ باطل فرقوں پہ چلے گئے۔ یہ جو آپ معتزلہ اور جو پرانے سیکس کے نام سنتے ہیں، خوارج کے نام سنے آپ، ان کے اندر جو برائیاں آئی تھی آپ کو کیا پتا، یہ عام لوگ تھے۔ آج میں نام نہیں لینا چاہتی، کئی لوگ آپ کے چہروں میں آ سکتے ہیں اگر میں چند نام لوں، لیکن لینے کی ضرورت نہیں۔ پڑھے لکھے پروفیسر، عالم، اور کیا کیا نام ان کے لوگ لیتے ہوئے دس دس القاب لگاتے ہیں، لیکن کوئی ایک پرزہ خراب ہوتا ہے اندر سے، وہ تباہ ہوا ہو اور خواہشوں کے پیچھے لگ گیا۔ پھر ہوا کیا، فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال تو کتے جیسی ہے، ان تحمل علیہ یلخص، اگر تو اس پہ بوجھ ڈالے پھر بھی زبان لٹکتی ہے، اس کی رال ٹپک رہی ہوتی ہے، او تترک یلحظ، اور اگر تو اس کو چھوڑ بھی دے تو یہ زبان پھر کھولتا ہے۔ لالچ کی علامت ہے، گریڈینس، دولت، لالچ، دنیا کی چیزوں کا نشہ بندے پیسے چڑھتا ہے کہ پھر رال ٹپکتی ہے زبان کی طرح۔ کس کی مثال ہے یہ؟ ذالک مثل القوم، یہ ہے مثال اس قوم جو ہماری آیتوں کو بیان کیجیے، شاید کہ وہ غور کریں، لوگوں کے جنہوں نے ہماری آیتیں تھے جسے اللہ ہدایت دے، اور پھر وہی لوگ خسارے والا نالی جہاں من الجنی والے، ہم پیدا کرتے جہنم کے انسانوں کو، کیا پہچان ہے، اللہ کا قصور ہے، لیکن وہ کہے کہ ان قلوب، دل تو ہیں لیتے، اور ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن اس سے دے نہیں، اور ان کے کان تو ہیں لیکن اس سے سنتے نہیں، کیا نہیں سنتے، حق بات سنتے، کیا نہیں دیکھتے، دے نہیں دیکھتے، چیز سے محبت نہیں، حق سے پیار نہیں کرتے، اولائک کل انعام، یہ تو چوپایوں جیسے ہیں، یہ اینیمل لیول پہ چلنے والے لوگ ہیں، ان کی اینیمل انسٹنکٹ اتنی بڑی ہوئی، کھاؤ پاؤ دنیا سے چلے جاؤ، بلکہ جانور تو پھر بھی اچھے ہیں، بل ہم عدل، یہ تو اس سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں، اولائک ہم الغافلون، یہ غلط ہے۔ وللہ الاسماء الحسنا فدو، اللہ کے پیارے پیارے میں اس کو ان کے ذریعے پکارو، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو کجی کرتے ہیں اس کے ناموں میں، ان قریب وہ پا لیں گے جزا اس کی جو وہ کرتے تھے، اور ان میں سے ہم نے پیدا کیا ایک گروہ کو، وہ حق کی طرف دعوت دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں حق کی طرف، اور وہ اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو چھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو، سنستدریجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو وہاں سے کھینچیں گے جہاں سے وہ جانتے ہیں۔ میں اکثر لوگوں کے مسئلے مسائل سنتے ہوئے بغیر کسی بدگمانی کے اس آیت کو بہت سوچتی ہوں، پھر ہم کہتے ہیں ہائے یہاں درد ہے، ہائے یہ ہو گیا، ہائے یہ ہے، میں کہتی ہوں یہ فلاں وقت کا مسئلہ نہیں ہے کوئی، اس کی کہیں کڑی ملتی ہے ہمارے کسی دوسرے کام سے؟ اللہ یوں کھینچتا ہے، لا یعلمون، تمہیں پتہ ہی نہیں، تم کو گے تا तकिया ठीक नहीं था, गर्दन को बल पड़ गया। अल्लाह को पता है तुमने अकड़ दिखाई थी, तुम्हारी गर्दन ढीली करनी पड़ी है मुझे। वो उमली लहूम, और ढील देता हूँ मैं उनको, बेशक मेरी चाल बड़ी मजबूत है। अवलम ये तफक्करू, अल्लाह हम सबको कहते तुम भी गौर करो, क्यों उन्होंने गौर नहीं किया? किस बात की? उन्होंने जो अल्लाह के नबी को झुटलाते थे कल भी और आज। माँ भी साहिबिहिम मिन जिन्ना, नहीं है उनके साथी को कोई जुनून, कोई जुनूनी नहीं हो कि आपको कहते हैं बाप दादा के छोड़ दो, तौर तरीके छोड़ो, इन बुतों को छोड़ो, कोई जुनून नहीं है। नहीं है वो मगर आगाह करने वाला, खुल्लम खुल्ला, जिसको जहन्नुम की आग भड़कती भी दिखे क्या वो लोगों को एंजॉय करने की मोहलत दे सकता है? अल्लाह के नबी खुद फरमाया करते थे अपने बारे में कि लोगो, जो चीजें मैं देखता हूं अगर तुम देखो तो तुम अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दो, बिस्तरों पे लज्जत लेना छोड़ दो, जो मुझे आग दिखती है वो तुम्हें नहीं दिखती। अवलम यंजरू फी मलकूत समावाती वलर, क्या उन्होंने गौर नहीं किया, देखा नहीं, अंदर की आंखें नहीं खोली जमीनों आसमान की बादशाहत के लिए, और जो कुछ भी अल्लाह ने पैदा किया कुछ भी, और हो सकता है कि करीब हो उनकी अपनी मौत। फबिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, फिर किस बात वो मानेंगे? सब कुछ यहां पढ़ा रहे, अपनी मौत सामने आ जाए तो इंसान की आंखें खुल जाती हैं, जिसे अल्लाह भटका दे, बस कोई उसको राह दिखाने वाला नहीं। और छोड़ दी थी उनको इनकी सरकशी पे, अंधे बहरे बन के फिलते रहे। मैं सोचती हूँ सिर्फ नफ्स का बुत टूट जाए ना, कि मैं बड़ी चीज हूं, सिर्फ इस पे काम कर देना अब, तो शायद 80% प्रॉब्लम सोसाइटी के यही हल हो जाते हैं। इंसान है क्या? और इंसान ये सोचे दूसरे मुझे क्या सोचते हैं। अब देखिए कि हम हमेशा गलत फहमी कहाँ खाते हैं। एक तो क्या कि हम खुद को बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं, जब हम बहुत पैसे वाले हैं, हम बड़े खूबसूरत हैं, हम बहुत इल्म वाले हैं, यानी जो भी गलत फहमी। और दूसरी गलती लगती है लोगों की बातों से, जब लोग उल्टी सीधी तारीफें करके हमारा दिमाग खराब कर देते हैं। लोगों की राय पे कभी यकीन ना करें, ये लें अपने पास, कभी आपको कोई ना हाय आप तो बड़ी नेक हो गई हैं, तो ऊपर से ना कहा करें कि नहीं नहीं छोड़े ना, आप ऐसे ना करें प्लीज, अंदर से कहें दुनिया की सबसे लाइल औरत ये है जो मेरी तारीफ कर रही है, आप तो माशाल्लाह आप हर वक्त कुरान में, आप तो सातों दिन क्लास में आते हैं। जब कोई बंदा आपको ये बात कहे ना, तो फौरन पढ़े ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, गुब्बारे में जैसे हवा भरती है ना, ऐसे बंदे में हवा भरी जाती है। और वो बात लोग कह रहे होते हैं उनका दिल भी नहीं मान रहा होता, नहीं अगर आपको लग रहा है हम बहुत अच्छे हैं तो आप भी होते, आपको लगता है कि मैं रोज आके अगर यहाँ हेल्प करती हूँ तो मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ, तो बिस्मिल्लाह कीजिए आप भी आ जाएं, आपके लिए भी जगह बहुत खुली है। कभी लोगों की तारीफों से अपनी कीमत ना पहचाने, एक जात से जरूर पूछें कि मैं क्या हूं और अल्लाह। मैं जब लोगों को अपनी खुदी या मस्ती में देखती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ अल्लाह की नजरों में इस वक्त ये क्या है, और अगर कोई मेरी तारीफ करे ना, तो मैं उस वक्त फौरन कहती हूँ पता नहीं मैं अल्लाह की नजरों में कैसी हूँ, मुझे क्या लगे इस बंदे खाकी की बात से, जिसको अपनी हाल की खबर नहीं वो मेरी क्या करे। यकीन करे सिर्फ अगर हमें इसका ख्याल आ जाए, ऐसे मैं शेयर कर रही थी किसी से कि मैंने तस्वीरें बनवानी, कभी शुरू में जैसे इंसान की अपनी शुरू की जिंदगी होती है, कभी केयर नहीं की थी इन चीजों की, लेकिन जिस चीज ने मेरे दिल से तस्वीरें बनवाना और अपने आप को सजा के दूसरों के लिए पेश करना दिया, वो मुझे ये सोच जिस दिन मिली थी कि पता नहीं मैं अपने आप को कितनी टॉर वाली समझ रही हूँ, तो अल्लाह की नजर में मैं क्या हूँ, तो मुझे क्या हक है अपने आप को अकड़ाने का। यकीन करें ऐसे अल्लाह ने उसके बाद दिल में रखा कि पहनते भी हैं, उड़ते भी हैं, हर चीज है, लेकिन ये कोई केयर नहीं है कि आपको कैसा लग रहा है या आपको क्या लग रहा है या दिखाना है या नेवर, कभी दिल में नहीं आता। बल्कि बाज दफा इंसान करे तो सोचता है कि अच्छा दूसरा पता नहीं क्या सोचेगा, कि शायद उनके लिए क्या, नेवर कभी नहीं आता। क्यों? इसलिए कि मुझे नहीं कि अल्लाह की नजरों में मैं कैसी हूं, और मैं खाम अकड़ू ये तो अल्लाह की नियमतों की तहदीस है, बस कर ले। तो जिसको अल्लाह की कुदरत समझ आ जाए, फिर वो बंदा अपने आप को पीछे नहीं कर सकता। और मैं सोचती हूँ कि ये कुरान, ये क्लासेस कितनी बड़ी ढाल है हमारे लिए, हम कितने सिक्योर हैं। दुनिया में निकल जाए आपका सिर्फ दिमाग खराब होता है, जलता है बंदा, दुखता है दिल, لوگ کہتے ہیں نیند نہیں آتی بیماریوں میں اور دکھوں میں تکلیفوں میں، صرف اگر آپ کے دل میں ایک جسم میں ایک حساس دل اگر ہونا تو آپ لوگوں کو دین سے دور ہوتے دیکھ کر تڑپتے ہیں کہ اللہ ان کو نہیں پتا ہم کدھر جا رہے ہیں، ان کو نہیں پتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ایسی باتوں میں پھرتے ہیں شاید ان کی موت قریب ہو، پھر بتاؤ اس کے بعد اور کون سی بات پہ ایمان لائیں گے. اللہ گمراہ کر دیا، اب یہ بہک رہے ہیں. یا ماہون پتہ کس کو کہتے ہیں؟ آنکھوں کے ساتھ دل بھی اندھا. اومین جو ہوتا ہے نا عین میم، یا بلائنڈ کے معنوں میں آنکھوں کا اندھا، اور امہن جو ہوتا ہے نا ہا کے ساتھ، یہ دل کا اندھا. یسلونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کب ہے اس کا آنا. کہہ دیجئے بے شک اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اور نہیں ظاہر کرے گا اس کو وہ مگر اس کے وقت پہ. لیکن یہ یاد رکھو، ثقلت فی السماوات والارض، بڑا عظیم حادثہ ہوگا آسمان و زمین میں وہ. اور لا تاتیکم، نہیں آئے گی وہ تمہارے پاس الا بغتتن، مگر اچانک. اور آپ سے تو وہ اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ آپ رازدار ہیں اس معاملے میں، یعنی اللہ نے بتایا ہوا کہ قیامت پکا بانی ہے. کہہ دیجئے بے شک اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. کہہ دیجئے کہ میں تو مالک نہیں ہوں اپنے ہی نفس کے لیے نفع اور نقصان کا، ہاں مگر جو اللہ چاہے. اور اگر میں غیب جاننے والا ہوتا تو بہت سارا خیر کا حصہ میں اپنے لیے لے لیتا. کیا کہیں گے اس آیت کو لوگ؟ اب دیکھیے کہ میں نے کسی ایک سپیکر کی ایک چھوٹی سی سپیچ سنی، نام نہیں لوں گی. وہ اس اڑا رہے تھے کہ دیکھو دیکھو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو غیب نہیں معلوم تھا. حدیث صحیح ہے، لیکن وہ اپنے اینگل سے سنا رہے تھے کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن میں اللہ کے آگے سجدے میں جاؤں گا اور میں اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف کروں گا کہ جو پہلے نہیں کی ہوگی. پھر لوگ حوض کوثر پہ جائیں گے تو میں ان کو پانی پلانے لگوں گا، تو فرشتے آ کے مجھے کہیں گے کہ اللہ کے نبی ان کو نہ پلائے کیونکہ وہ لوگ جو ہیں آپ کے بعد میں آپ کے دین کو بدل چکے. سنی بھی ہے نا آپ لوگوں نے حدیث، خلاصہ ہے اس کا. وہ حدیث بیان کر کے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب معلوم ہے، اور یہ لوگ اس حدیث کو غلط ہے کہنے کے، دیکھو دیکھو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہاں نہیں پتا ہوگا اس بات کا کہ فرشتوں مجھے بتائیں گے کہ ان لوگوں نے میرے بعد میرے دین میں چینجز کر دی تھی. تو دیکھو آج یہ بات کون سنا رہا ہے؟ اب ذرا تھوڑی سی بات ٹرکی ہے، یعنی آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات سنا رہے ہیں کہ وہاں ہوگا، تو پھر آپ کو تو آج ہی پتا ہے. اور لوگ ماشاءاللہ سبحان اللہ، میرا نے ہزاروں کا مجمع تھا جس میں وہ لوگوں سے یہ داد وصول کر رہے تھے کہ دیکھو ان بیوقوفوں کو کہتے ہیں اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، ان کو آج علم ہو گیا جو کل ہونا ہے، تو پھر آج کیسے نہیں ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنی واضح آیت ہے لوگوں. میں نہیں غیب جانتا، اگر غیب جانتا تو مجھے خیر ملتی، پھر میرے کھانے میں زہر کیوں ڈالتے لوگ؟ ہاں میری بیوی پہ تہمت لگی ایک مہینہ میں پریشان نہ رہتا. صرف اللہ کے نبی کو اللہ غیب کا علم دے، 13 سال کی مشقتیں 2-3 سال میں ختم ہو جانی تھی. غیب میں لیتے، جہاں کوئی کام ہو رہا تھا جاتے اور وہاں سے راز و چاک کلیئر تھے، سارا دین کا کانسیپٹ بدل جاتا ہے. لوگ آپ کے قتل کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو غیب کیوں پتا ہوتا تو آپ طائف کیوں جاتے؟ پتھر کھانے گئے تھے؟ پہلے ہی بیٹھ جاتے کہ انہوں نے تو ماننا منانا کوئی ہے نہیں، ہم نہیں جاتے. لیکن دیکھیے اس قرآن سے لوگ آیات کو کس طرح مس انڈرسٹوڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. فرمائے نہیں ہوں میں مگر نذیر و بشیر، آگاہ کرنے والا اور خوشخبری دینے والا اس قوم کو جو کہ ایمان لاتے ہیں. وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے اور پیدا کیا اس میں سے اس کا جوڑا تاکہ اس سے سکون پائے. یہاں دیکھیے اس جگہ قرآن میں بیوی اور شوہر کے رشتے کو سکون کا ذریعہ کہا. اس کا سورہ روم کیا ہے تو وہ من آیاتہ میں لی تسکن فی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سکون کے رشتے ہوتے ہیں. ہم ان رشتوں کو نہ جانے کیا بنا لیتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ فلم ما تغشاہا، پھر جب اس مرد نے اس عورت کو ڈھانپ لیا، تو حملت حملن خفیفن، پھر وہ عورت حاملہ ہو گئی ہلکا سا حمل، پھر وہ اسی کے ساتھ چلتی رہی. پس جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے پکارا اپنے رب کو کہ اگر تو ہمیں صالح بچہ دے گا تو ہم ہو جائیں گے شکر گزاروں میں. لیکن جب اللہ نے دے دیا ان کو صالح صحیح سلامت جسم والا بچہ، تو دونوں اس معاملے میں شریک کرنے لگتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا. پس اللہ بلند ہے اس سے جو کہ وہ شرک کرتے ہیں. کیا وہ شرک کرتے ہیں اس چیز کو جو کہ نہیں پیدا کر سکتے کچھ اور وہ خود پیدا کرتے ہیں؟ یہ شرک کون سا تھا؟ آج کے دور میں تو میں کہتی ہوں کہ اللہ نے اولاد دیتا ہے اور ہم اس کو شیطان کے بندے بنا دیتے ہیں، یہ شرک ہے. پیچھے تو جو کہانی ہوگی اس واقعے کی وہ ہم سنی چکے تفسیر میں، ہم اس کا تذکرہ نہیں کرتے، لیکن کیا یہ حق نہیں ہے کہ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو کتنی اس وقت اللہ کے سامنے نیاز مندیاں ہوتی ہیں کہ اللہ ٹھیک ٹھاک بچہ دے دینا، لیکن جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم ان کو کیا بنا دیتے ہیں، اتنے معصوم بچوں کا ہم حال بگاڑ دیتے ہیں. یہ بھی ایک قسمت کی بات ہوتی ہے کہ بچہ اپنے ماں باپ خود نہیں چوز کرتا، لیکن جب ماں باپ خود دین سے دور ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو دین سے دور کرتے ہیں. شرک پہ ہیں تو بچے شرک پہ چلے گئے. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور وہ تو ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں رکھتے، نہ اپنی جان کی کہ وہ مدد کر سکتے. اور اگر آپ ان کو پکاریں ہدایت کی طرف تو ہرگز نہیں آپ کے پیچھے آئیں گے. برابر ہے آپ پر چاہے آپ اداتموہم، یا آپ ان کو پکاریں یا آپ خاموش رہیں، یعنی ان بتوں کو یا ان دیوی دیوتاؤں کے پجاریوں کو اگر آپ پکاریں بات پھر بھی نہیں مانتے. بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ بنے ہیں تمہیں جیسے، بس پکارو ان کو پھر جواب دیں تمہاری بات کا اگر تم سچے ہو. یعنی کتنے اہم کو کہ ان مورتیوں کو پکارتے ہو یا ان قبروں کے آگے جھکتے ہو کہ جو تمہاری بات کو نہ سن سکتے نہ بول سکتے. الہم ارجل یمشون بھا، کیا ان کے پاؤں ہیں جس کے ساتھ وہ چلتے؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ تھامتے؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھیں؟ کیا ان کے کان ہیں جس سے وہ سمجھیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، پھر کہہ دیجئے کہ پکارو اپنے شریکوں کو، پھر میرے خلاف مکر کرو اور مجھے بالکل ڈھیل نہ دو. آپ بتائیے کہ لوگ قرآن پڑھنے کے باوجود جب شرک کرتے ہیں اور قبر پرستی اور کئی ایسی چیزوں کو بیچ میں لا کے اس کو جائز کہتے ہیں، ان آیات کا کیا جواب دیں گے؟ کیا خیال ہے ان کے لکھے ہوئے ترجموں میں ان کا ترجمہ نہیں؟ آپ حیران ہو جائیں گے کہ لوگ ان آیات کی کیسی انٹرپریٹیشن دیتے ہیں، کیسی وضاحت کرتے ہیں. اللہ اکبر. ان ولی اللہ، بے شک میرا دوست تو اللہ ہے جس نے نازل کی کتاب، اور وہ دوست ہے صالحین کا. اور والذین تدعون من دونہ، اور وہ جن کو پکارتے ہو اس کے سوا، نہیں وہ مدد کر سکتے تمہاری، نہ اپنی جانوں کی وہ مدد کرتے ہیں. اور اگر آپ ان کو پکاریں ہدایت کی طرف نہیں سنیں گے، اور جب آپ دیکھتے ہیں ان کو تو لگتا ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ نہیں دیکھ رہے. آپ کو تھا کہ جو مورتیاں بناتے ہیں نا یہ تھری ڈائمینشنل ہوتی ہیں، آپ ان کو سائڈ سے بھی دیکھیں نا تو آپ کو لگے گا کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. بعض اتنے زیادہ نیچرل بنائے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان بتوں کے پاس جا کے دیکھو گے تمہیں لگے گا یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. کرو کیا، خزل افوا مر بالعرف وعارض الجاہلین، افو درگزر سے کام لو اور معروف کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو، بس یہی کام ہے. اور اگر آپ کو شیطان گدگدائے تو کیا کرو، فاستعذ باللہ، تو اعوذ باللہ پڑھو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اس شیطان سے، انہ سمیع علیم، بے شک وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے. بے شک وہ لوگ جن کے اندر تقویٰ ہے جب ان کو چھو جاتا ہے کوئی بھی وسوسہ شیطان طرف سے، یہ تو نہیں ہے کہ شیطان نیک لوگوں پہ نہیں آتا، تقویٰ والوں پہ نہیں آتا، وہ تو اور زیادہ ہے، اصل تو وہی اس کا ہدف ہے، دوسرے تو ویسے اس کے کام کر ہی رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو جب شیطان گدگداتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تذکرو، وہ ہوش میں آ جاتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر وہ ایک دم دیکھنے لگتے ہیں کہ ہم کدھر جا رہے تھے. کیا پتہ چلا، تقویٰ روک لیتا ہے، تقویٰ شیطانی وسوسوں پہ انسان کو روکتا ہے کہ بس ختم، لمٹ نہیں ہے اس کے آگے، تمہاری لمٹس ختم ہو گئی، اب ان کو کراس نہ کرو. اور بھائی ہیں جو کھینچتے ہیں ان کو گمراہیوں میں، پھر وہ کمی نہیں کرتے. یہ بری کمپنی کی باتیں ہیں، ساتھی اخباب رشتہ دار جو انسانوں کو برے برے کاموں کی طرف پکارتے ہیں. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور جب نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی تو کہتے ہیں کیوں نہیں چنا اس کو اللہ نے، یعنی کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجی. کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو پیروی کرتا ہوں اس کی جو وحی کیا جاتا ہے میرے طرف، میرے رب کی طرف سے. یہ دلائل ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو غور سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کتنی خوبصورت آیت ہے جو انسان کو قرآن کے بارے میں ادب سکھاتی ہے کہ اس کے دوران ہمیں بھی خاموش رہنا ہے اور ہماری مشینوں کو بھی خاموش رہنا ہے، پھر اللہ کا رحم ہوگا، ورنہ ڈسٹریکشن ہوگی تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، قرآن دل پہ نہیں آئے گا، اور نتیجہ کیا ہوگا، پڑھ کے بھی انسان ان پڑھ رہ جائے گا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اور ذکر کرو، یاد کرو اپنے رب کو اپنے نفس میں تضرع کے ساتھ اور خفیہ طور پر، اور کم اونچی آواز میں بات کی صبح اور شام کو. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا، کیونکہ ان الذین عند ربک لا یستکبرون، بے شک وہ ہستیاں جو آپ کے رب کے پاس ہیں، مراد فرشتے ہیں، نہیں وہ تکبر کرتے اس کی عبادت سے، اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ اس کے آگے سجدے کرتے ہیں. یہاں پہ ثلاث پورا ہوا، آیت سجدہ ہے، بہتر ہے کہ سجدہ کر لیا جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. Okay, الحمد لله، الحمد لله، خوبصورت آیات آج کی، الحمد لله. اور کتنے آج کے جو سیشن میں کتنے سارے قیمتی میسیجز تھے ہمارے پاس، رائٹ؟ اور بعض تو بہت ہی ڈرانے والے میسیجز بھی تھے، کیونکہ ہم بھی تو قرآن پڑھ اور پڑھا رہے ہیں نا، دل کو ڈرانے والی آیات. سو جو تو دور ہیں وہ تو ہیں دور، لیکن آنے کے بعد جو دور ہو جاتے ہیں ان کے لیے کس قدر خوفناک باتیں ہیں. کیا اور ہمیں لگتا ہے کہ بالکل جیسے استاذہ جی کہہ نہیں رہی تھی کہ ہاں بہت ہو، ہم نے پڑھ بھی لیا پڑھا بھی لیا، ہم یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، بہت کام کر لیا، اب تھوڑا سا ادھر بھی آ جاؤ. یا خود نہیں بھی سوچتے تو ہمارے ارد گرد رہنے والے کہتے ہیں یہ بھی تو کرتے ہو نا، یہ بھی کرتے ہو، کسی اور سے کروا لو، چلو نا تھوڑا یہ بھی کر لینا چاہیے، تھوڑی آؤٹنگ بھی ہونی چاہیے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہ اب کیا کلاسز کے ساتھ ہی جڑ کے بیٹھ گئے ہو، اب یہی کرتے رہنا ہے، کوئی اور نہیں ہے کرنے والا. لیکن سوچئے آپ کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اپنی اس پیاری کتاب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور ہم تو کنٹینیوس یہ سنتے ہیں، ہم تو کنٹینیوس یہ پڑھتے ہیں کہ ایک نیکی کے بعد دوسرے نیکی کا موقع ملنا اس پہلی نیکی کی قبولیت کا باعث ہوتا ہے. آپ کو تو پتہ ہی تب چلتا ہے کہ آپ کی نیکی قبول ہوئی کہ نہیں جب آپ کو دوسری نیکی کا موقع ملے. ہم خود ہی سے کیسے ازیوم کر لیں کہ ہاں ہم نے بہت کام کر لیا، اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش پائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور ہمیں اپنی اس پیاری کتاب سے تا قیامت آخر وقت تک ہمیں اسے جوڑے رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو اور اسی پر خاتمہ ہو. لا الہ الا اللہ، الحمدللہ. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آج کی بہت ساری آیات ایسی تھیں کہ جو آپ سب کو فیوریٹ آیا شیئرنگ کے طور پر مدد دے سکتی ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمارا یہ سرکل جو تھا آیا فیوریٹ آیا شیئرنگ کا وہ کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ اب جب رمضان کے بعد ہم دوبارہ واپس آئیں گے تو دوبارہ سے ہمارا 001 سے شروع ہوگا. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ ہی رہیے گا. ٹھیک ہے، الحمدللہ. یس، بارک اللہ فیک. چلیے انشاءاللہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ان آیات کو. لیٹس سی، کچھ آج کے لیسن میں مجھے لگ رہا تھا الفاظ ہیں جن کو ہم مارک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ریڈی؟ آیا 165 سے دیکھتے ہیں ہم. آیا 167 میں آئیے، آیا 167 میں آئیے. وہ اس تَعَذَّنَا، تَعَذَّنَا کا روٹ دیکھیے اور میننگ دیکھیے. روٹ ڈھونڈتے ہیں تو اس سے میننگ سمجھنا آسان ہوتا ہے. اوکے، الحمد للہ. حمزہ دال نون، اوکے، تو کیا بن گیا؟ اذن، رائٹ؟ کیسے ٹرانسلیشن کریں گے؟ سم ٹائم، اوکے. اجازت دینا، اوکے. خبر دینا، بالکل صحیح، بالکل صحیح، اوکے. لیبعثن، لیبعثن، روٹ نکالیے. ایزا دینا نہیں ہوگا، ایزا از فرام حمزہ زال یا. ٹھیک ہے، با آئنسا، گڈ، با آسا. تو با آسا کیا ہوتا ہے؟ لیب آسن، अलबत्ता जरूर भेजेगा, ठीक है, अलैहिम उन पर। ओके, नाउ मूव ऑन टू आया 168, वक़त्तनाहुम, अलबत्ता वो जरूर दोबारा भेजेगा। जी, भाषा दोबारा उठाना, दोबारा भेजना, बिल्कुल सही। जैसे मबूस, नबी सल्लम को मबूस फरमाया, राइट, और जिस तरह हम कयामत के दिन दोबारा उठेंगे, सो बोथ मीनिंग्स आर देयर। कॉफ ता ऐन, गुड। और काट दिया हमने उनसे, या टुकड़े टुकड़े कर दिया हमने उनको, बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह। वबलौनाहुम, बालाम वाओ, गुड गुड, बालाम वाओ, बालाम या बालाम वाओ, ओके, आजमाया हमने उनको, ठीक है। चलिए फिर आइए आया 170 पे, आया 170 पे आइए। वल्लजीना युमस्सिकूना बिल किताब, युमस्सिकूना क्या होता है? मीम सीन काफ, माशाल्लाह, वेरी गुड, मीम सीन काफ, मिस्क। बहुत डिफरेंट एंगल से हम इस रूट के वर्ड को देखते हैं। यस, पकड़ लेना, इमसाक, रोके रखना, राइट, ये वेरी गुड, मजबूती से पकड़ना। सो पकड़ना है ना, युमस्सिकूना बिल किताब वकामुस्सला, राइट, इंशाल्लाह, क्योंकि ऐसे ही लोग हैं जो जाया, जिनका हम अजर जाया नहीं करते, अल्लाह ताला फरमा रहे, मुस्लिहीन होते हैं ये लोग। ओके, वह इज नतकना, आया 171 में देखिए, नतकना, नतकना नून ताकाफ, ठीक है, नून ताक, नून काफ या नहीं, नहीं नकिया नहीं है, नतक है, ओके, ठीक है, नून था कॉफ, और जब उठाया हमने, बिल्कुल ठीक। अगर हम इसको नून तो कॉफ कर देंगे तो क्या मीनिंग होंगे, किसी को याद है? अगर ता के बजाय तो कर देंगे, नोतुक, क्या होता है नोतुक, कुछ जहन में है? नोतुक किसको कहते हैं? नेक को नहीं कहते, बोली, लैंग्वेज, रिमेम्बर, जब कयामत के दिन सारे खालें और उनकी आंखें और उनकी समाज सब उनके खिलाफ गवाही देंगी और कहेंगे, कालू अंतकन अल्लाहु अल्लज़ी अंतका कुल्ल शय, राइट, सूरह हामीम अस्साफात, सूरह साफात में आता है ना, हामीम अस्सजदा में, ओके, अच्छा ठीक है। फिर आइए आया नंबर 175, आया नंबर 175, फंसलख मिन्हा, वतलु अलैहिम नबा अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना, हमने तो उसको दी थी अपनी आयात, लेकिन क्या हुआ, फंसलख मिन्हा, सीन लाम खा, गुड, क्या मतलब होता है फंसलख का? मिन्हा, फंसलख, बताइए, बस निकल भागा वो, ओके, ठीक है, निकल भागा वो भी हो सकता है, राइट। यूजली सलाखा का मीनिंग होता है लाइक जो सांप अपनी केंचली उतारता है ना, जी बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उसने भी क्या किया, जो अपना लिबास कुरान पाक को बनाया हुआ था, किताब को पकड़ा था, उसका उस पे उसका इल्म ले रहा था, उस पर अमल कर रहा था, तो उसको वो उतार के फेंक के भाग जाता है, फन सलाखा मिनहा फत बाहु शैतान, तो इतना प्यारा, जो एक उसने लिबास अपने ऊपर चढ़ाया हुआ था, जब वो उससे निकला तो क्या हुआ, एक शील्ड थी ना उसके इर्द गिर्द, جب وہ شیلڈ اس نے اتار کے پھینک دی فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین، تو پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. نہیں تو کیا پتہ چلا، یہ کتاب ہماری حفاظت کرتی ہے. ٹھیک، ہم اس کے اس میں جب مصروف رہتے ہیں تو ہر طرف سے یہ ہم کو سیف کیے رہتی ہے، ہر شر سے بچا کے رکھتی ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. اخلدہ کے ورڈ کو دیکھیے، گر پڑا، جھک گیا، بالکل خال آمدال. ٹھیک ہے، اوکے. دین آئیے آیا نمبر 180 پہ، آیا نمبر 80 پہ آئیے. جی بالکل، بلندی سے گرنے کو کہتے ہیں. آیا 180 میں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. يلحدون لامحة دال، گڈ. کیا مطلب ہوگا لامحة دال؟ لحد، حد سے گزر جاتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لحد ہوتی ہے نا وہ والی بغلی خبر، رائٹ. اس میں کیا ہوتا ہے، نیچے ڈال کے اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، رائٹ. تو یلحدونا بھی وہی ہوتا ہے کہ پھر جانا، اصل سے ہٹ جانا، رائٹ، کجی کرنا. بالکل. وممن خلقنا امت یهدون بالحق وبه یعدلون. اوکے پھر آئیے آیا نمبر 186 پہ آئیے، آیا نمبر 186 کا بالکل اینڈ پہ آئیے. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. حق سے پھر جانا، بالکل. يُلْحِدُونَ حق سے پھر جانا. يَعْمَهُونَ عَيْن مِيم ہَا. اوکے، what does it mean يَعْمَهُونَ عَيْن مِيم ہَا؟ بالکل صحیح، الحمدللہ. روٹ ماشاءاللہ کافی اسٹرانگ ہو گئے آپ لوگوں کے، ڈیف بنے رہتے ہیں. اوکے، حیران پھرتے ہیں، بالکل حیران پھرتے ہیں، اندھے، بس عقل کے اندھے بنے ہوئے، بس حیران پریشان سرگرداں پھرتے رہتے ہیں، کوئی راستہ نہیں سوچ رہا ان کو، سرکشی میں بس بھٹک رہے ہیں. یپ یپ، الحمدللہ. اچھا پھر دیکھیے آیا 187 میں لا یجلیہا، یجلیہا اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ سرگردہ مینس وانڈرنگ ہیئر اینڈ دیئر، ہیو نو لمٹ، ہیو نو پوائنٹ ٹو گو، رائٹ. کوئی منزل نہیں ہے، بس نو کلو ویئر دے آر گوئنگ. یس یس، لائک بنجارا، بس گھومتے پھرتے ہیں، منزل کا پتہ نہیں ہے، رائٹ. اوکے، جیم لام واو. اوکے جلوہ، ٹھیک. کیا ہوتا مطلب چھپا ہوا؟ نو، جلی، جلی مینس روشن، ظاہر کرنا، ٹھیک ہے. خفی ہوتا ہے چھپا ہوا، اس کے اگینسٹ میں، جلی کے اگینسٹ میں خفی کا ورڈ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا. یو جلیہا، وہ ظاہر کرے گا اس کو. اوکے حفی، ان سیم آیت میں آگے چلیے. یس الون کا ان کا حفی انہا، حفی ہافا واؤ، گڈ، ہافا واؤ، ویری گڈ، ماشاء اللہ. کیا مطلب ہوتا ہے؟ قیامت کے بارے میں وہ آپ سے پوچھتے ہیں، گویا کہ آپ باخبر ہیں اس سے. قل انما علم عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اوکے نیکسٹ آیا میں دیکھیے، لستکثرت من الخیر. لستکثرت میں کیا چھپا ہوا ہے؟ سیمز لائک سو ہارڈ ورڈ، لستکثرت، از اٹ؟ کثرا، ماشاء اللہ، کثیر، گڈ گڈ، کثرت. اوکے है। आया 193 के एंड पे देखिए, आया 193 के एंड का वर्ड है अम अंतुम स्वामितून, स्वामितून, स्वामीम तागन। क्या मतलब होता है स्वामित? नजा मन समत, निजात पा गया जिसने, समत समित क्या मतलब होता है? चुप, खामोशी इख्तियार करना। यस, नजा मन समत, निजात पा गया वो जिसने खामोशी इख्तियार की, जो खामोश रहा। सो सवाउन अलैकुम अदाउतुमूहुम अमंतुम सामितून, बराबर है तुम पर ख्वाह तुम उनको पुकारो या खामोश रहो। ओके, नेक्स्ट आया देखिए 195 में, ये वर्ड है यबतिशूना बिहा, यबतिशूना। बा तौशीन, सख्त पकड़, बिल्कुल वो पकड़ते हैं साथ इनके, ठीक है। अच्छा एक वर्ड और यहाँ पे देख लीजिए, आया 203 में, वैदा लम तातिहिम भी आयतिन कालू लवल इजतबईतहा, इजतबईतहा क्या छुपा हुआ इजतबईतहा में और क्या मतलब होता है इसका? जिम्बा, वाओ गुड, चुन लेना, चूज करना, गुड, तुमने चुन लिया, तूने चुन लिया उसको, गुड, माशाल्लाह। चलिए बारकल्लाहु फीक, इंशाल्लाह यहीं पर रुकेंगे इस मैसेज के साथ कि वइज़ा क़ुरियल क़ुरआनु फ़स्तमिउ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि शहरुल क़ुरआन इज़ हियर, अल्हम्दुलिल्लाह। सो हमने दोबारा पूरे कुरान से इंशाल्लाह गुजरना है और बेहतरीन इसका अपने लिए लेना है, इसमें से बेहतरीन को, और अपने लिए रहमत के महीने को बाई से रहमत बनाना है, और बरकत के महीने को बाई से बरकत बनाना है, और शहरुल खैर को अपने लिए खैर का बाइस बनाना है, और शहरुल कुरान को अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस किताब को पर स्पेंड करने का बाइस बनाना है, ठीक है, ताकि इसकी रहमतें और इसकी बरकतें खूब खूब समेट सकें। यस, फॉरगिवन गेट गिवन, बिल्कुल, कि मगफिरत का महीना है तो खूब खूब अल्लाह की मगफिरत समेटनी है, ठीक है। बारकल्लाहु फीकुन्ना, इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं तजवीद के लेसन की तरफ और फिर इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। ओके, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। ओके, इंशाल्लाह हम आज अपना तजवीद का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम मतआज़िम हरफी से एक दफा फिर से गुजरेंगे और इंशाल्लाह हरूफुल मुक़त्तआत से भी फिर से एक दफा गुजरेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि हमने देखा था कि मतआज़िम के लिए सबसे मेन चीज जो है वो हर्फ मद के बाद सुकून असली वाले लेटर का होना जरूरी है। मतआज़िम के लिए मद लेटर का और मद लेटर के बाद नेक्स्ट लेटर के ऊपर असली सुकून का होना जरूरी है, क्योंकि ये मदलाजिम हरफी है और हरूफ हम कुरान पाक में सिर्फ और सिर्फ हरूफ मुकद्दात पढ़ते हैं, बाकी तमाम जगह के ऊपर आप हर्फ की साउंड को वर्ड की पढ़ते हैं, लाइक अ कलिमा, ठीक है, आप लेटर्स नहीं पढ़ते, लाइक उनके नाम नहीं पढ़ते, बल्कि उनकी डिफरेंट फोनेट्स पढ़ते हैं जो कि डिफरेंट वोवलाइजेशन की वजह से आती है, फतहा की, कसरा की, बम्मा की, लेकिन लेटर्स आप कहाँ पढ़ते हैं? हरूफ़ुल मुक़त्तआत में। यानी हमें मदलाज़िम हरफ़ी कहाँ मिलेगी? हरूफ़ुल मुक़त्तआत के अंदर। हरूफ़ुल मुक़त्तआत के अंदर कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं, सबसे पहले हम हरूफ़ुल मुक़त्तआत को देख लेते हैं। ये फोर टाइप्स के हैं, हरूफ़ुल मुक़त्तआत फोर टाइप्स के होते हैं। नंबर वन, वो हरूफ़ुल मुक़त्तआत जिनमें कोई मद लेटर होता ही नहीं है, यानी उसके अंदर मद लेटर नहीं पाया जाता. वन थिंग टू नोट डाउन, वी आर नॉट स्टडिंग द अल्फाबेट्स, हम सिर्फ उन अल्फाबेट्स को पढ़ रहे हैं जो मुकद्दात में आते हैं, डिफरेंट सूरज के पहले आते हैं. ठीक है, नंबर वन कैटेगरी कौन सी है? जिसके अंदर कोई मद लेटर नहीं होता और ये सिर्फ एक ही हर्फ है, विच इज अलिफ. अलिफ के अंदर कोई मद लेटर नहीं होता. अलिफ के अंदर थ्री सब लेटर्स हैं, अलिफ लाम एंड फा, यानी हमजा लाम एंड फा. ठीक है, अलिफ और इसके अंदर कोई मद लेटर नहीं है, यानी कोई अलिफ नहीं है जिससे पहले फतहा हो, कोई वाव साकिन नहीं है जिससे पहले बम्मा हो, कोई या साकिन नहीं है जिससे पहले कसरा हो. सब एग्री है इस चीज के ऊपर? सो जहां कहीं हरूफ कतात में अलिफ आता है, अलिफ नो मद लेटर, नो मद. ठीक है, जैसे अलिफ लाम मीम या अलिफ लाम रो, तो अलिफ के अंदर कोई भी मद नहीं पाई जाती. नंबर टू कैटेगरी मद तबीई, यानी वो हरूफ मुकद्दात जिनमें मद तबीई पाई जाती है, यानी मदुल असली. ठीक है, यानी आप उन्हें सिर्फ दो हरकत खींचते हैं. और ऐसा कब होगा? जब मद लेटर तो हो लेकिन उसके बाद ना तो हमजा हो, ना उससे पहले हमजा हो, ना और ना उसके बाद सुकून आ रहा हो, तभी वो मद तबीई होती है ना. तो हरूफ मुकद्दात में कुछ ऐसे हरूफ हैं जिनमें सिर्फ मद तबीई होती है, उनमें मद लाजिम नहीं होती. सही, जैसे फॉर एग्जाम्पल हय्युन बोहिर. ठीक है, ये फाइव लेटर्स हैं जिनके अंदर मद तबीई होती है, यानी आप ऐसे ही लिख लें हय्युन बोहिर, यानी हा या वो हा रो. सो हा या वो हा रो, इन फाइव लेटर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ मद तबीई है. हा को जब ब्रेक करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हा अलिफ. या को जब ब्रेक करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? या अलिफ. वो को जब ब्रेक करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? वो अलिफ. और हा जो है, जो सॉरी पीछे फर्स्ट वाला था, उसको भी हा अलिफ और रो रो अलिफ. ठीक है, तो ये दो हरकत पड़ जाते हैं. जैसे वो हा, जैसे हा मीम, नॉट टॉकिंग बट मीम बट हा. ठीक है, हा की कितनी लेंथ होगी? टू हरका. हा मीम, जैसे काफ हा या में बीच में जो हा या वो आ रहा है. अभी जब हम बाकी कैटेगरीज पढ़ लेते हैं तो हम इनको, मैं इनको प्रोनाउंस करके भी आपको बता दूंगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल यासीन, तो या जो है वो क्या है? मतबीई. और इसे कितना खींचेंगे? टू हरका. कुछ ऐसे हरूफ मुकत्तात होते हैं जिनमें मद लाजिम पाई जाती है, यानी मद लाजिम हरफी. और ये कौन से हरूफ मुकत्तात हैं? इनकी एब्रिवेशन है सनकुसु लकुम, सनकुसु लकुम. सीन नून कौफ सौद लाम काफ मीम, सनकुसु लकुम. तो ये सेवन लेटर्स हैं जिनमें मद लाजिम पाई जाती है. इनमें से किसी भी लेटर को हम निकाल के नहीं कह सकते कि इसमें मुसक्कल है या इसमें मुखफ्फ है, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, चूंकि मुसक्कल और मुखफ्फ मत से आप वाकिफ हैं ऑलरेडी. जैसे अब फॉर एग्जांपल आ जाए, हम फर्स्ट जो मुकत्तात आते हैं सूरतुल बकरा में, अलिफ लाम मीम. सो अलिफ कौन सी कैटेगरी में जाएगा? नंबर वन कि इसके अंदर कोई मद नहीं है. ओके, इसमें जैसे आप फर्स्ट सूरतुल बकरा पे आ जाए, इसमें तीन लेटर्स हैं अलिफ लाम एंड मीम. अब अलिफ के अंदर नो मद, देयर इज नो मद इन अलिफ. ठीक है, अलिफ फर्स्ट कैटेगरी में चला गया. लाम और मीम अगर आप इसको इस एब्रीवेशन में देखें तो लाम और मीम दोनों ही सनकुसु लकुम में आ रहे हैं. सनकुसु लकुम के अंदर लाम और मीम दोनों आ रहे हैं, इट मीन्स लाम और मीम दोनों के अंदर मद लाजिम हरफी है. अब हम देखेंगे कि लाम एंड मीम दोनों ही अलिफ लाम मीम के अंदर, यानी ये सनकुसु लकुम में आ रहे हैं और इन दोनों के अंदर मद लाजिम हरफी पाई जाती है. अब हम देखते हैं कि क्या मद लाजिम हरफी मुसक्कल है या मुखफ्फ है, और दोनों के लिए अलग अलग हम इसका आंसर देंगे. लाम के सब लेटर्स निकालें, लाम अलिफ एंड मीम, इसके अंदर तीन लेटर्स हैं, यानी मद लेटर के बाद क्या है? मीम जो है वो असली सकून के साथ आ रहा है, इसलिए मद लाजिम हरफी तो है यहाँ पे. ठीक है, ये जो मीम साकिन है इसके बाद क्या आ रहा है? क्योंकि इदगाम के लिए आपको देखना पड़ता है नेक्स्ट लेटर कौन सा है. तो लाम के मीम साकिन के बाद अनदर मीम इज देयर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इदगाम हो जाएगा। ये जो इदगाम हो रहा है ना, इसकी वजह से लाम मद, जो लाम के ऊपर मद है वो बनेगी मद लाजिम हरफी मुसक्कल, चूंकि लाम का लास्ट लेटर इदगाम करे, सही। इस वजह से लाम के ऊपर जो मद बनेगी वो मद लाजिम हरफी मुसक्कल है। मगर अगर आप सिर्फ इसको इक्वल करके मद लाजिम हरफी मुसक्कल लिख देते हैं तो इट्स नॉट अ क्लियर आंसर। नाउ कम टू द मीम। अगर अब हम मीम को देखते हैं तो मीम के अंदर भी मद लेटर है, या मदिया के बाद क्या आ रहा है, मीम असली सकून के साथ, तो ये भी मदलाजिम हरफी बन गई, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए कि क्या ये मुसक्कल है या ये मुखफ्फफ है, हम नेक्स्ट लेटर देखेंगे। एक तो ये कि आप यहां पर स्टॉप करते हैं क्योंकि आया का एंड है, तो उस सूरत में क्या होगी, ये मुखफ्फफ हो जाएगी। और अगर आप मिलाकर भी पढ़ें तो आगे क्या आता है, ज़ालिकल किताब, या जैसे सूरत रूम के बिगिनिंग में आता है गुलिबत रूम। तो एक्चुअली मीम अपने अलावा किसी भी और लेटर में इदगाम नहीं करता, यानी मीम मीम के अलावा किसी और लेटर के अंदर इदगाम नहीं करता। इस वजह से यहां पर जो मद होगी, यानी चाहे आप पढ़े अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, तो इदगाम नहीं होगा। अब इदगाम के एब्सेंस की वजह से मीम के ऊपर होने वाली मद मद लाजिम हरफी मुखफ्फफ कहलाएगी, ठीक है। यानी इस तरह से आपने एक एक लेटर को बताना है कि आप जनरल नहीं कह सकते। जैसे अगर हम आगे हैं फॉर एग्जांपल काफ हा या आइन और सौत के अंदर, तो आप देखें कि अब सबसे पहले काफ के आपने सब लेटर्स लिखे तो उसकी मद बताइए, यानी काफ के सब लेटर्स क्या हैं। काफ अलिफ एंड फा, सो अलिफ मद है बीच में, और उसके बाद असली सकून आ रहा है काफ के अंदर, आपको लगा मद लाजिम है। आप सनकुसू लखुम से भी हेल्प ले सकते हैं, सनकुसू लखुम में काफ आ रहा है ना, तो इसलिए लकूब वहां पे भी कह रहा है, इसलिए यहां पे फॉर श्योर मद लाजिम हरफी है। अब आप देख लें कि फा के बाद क्या है, काफ के फा के बाद नेक्स्ट लेटर है हा, तो फा हा में इदगाम नहीं करता, इसलिए यहां पर होने वाली मद मद लाजिम हरफी मुखफ्फफ होगी। अब आ जाए हा के ऊपर, हा मत तबीई है, इसलिए कि ये इसके अंदर कोई साकिन लेटर नहीं आ रहा ना, डबल लेटर है हा और या दोनों हयुल दहर में पाए जाते हैं, इसलिए ये दोनों ही मत तबीई है। अब आ जाए आइन के ऊपर, अभी तक हमने आइन को डिस्कस नहीं किया, क्या आइन मत लाजिम लगता है आपको, आइन हर्फ मत लाजिम है काफ हा या आइन के अंदर मत लाजिम है, वेरी गुड। ये मत लाजिम नहीं है, ठीक है। क्यों मत लाजिम नहीं है, क्योंकि मत लाजिम के लिए जो दो शराइत थी क्या थी, मत लेटर, मत लेटर के बाद असली सकून, तो यहां पे मत लेटर नहीं है। देखिए इसमें मद लेटर नहीं है, इसमें क्या है, मद हर्फ लीन है ना, यानी आई यहां पे क्या है, ये तो लीन बन रहा है, ये मद लेटर तो नहीं है। मद लेटर तो कब बनता है, जब या साकिना से पहले कसरा आए। यहां पर या साकिना से पहले, यानी आई यहां के आईन के या साकिना से पहले आईन के ऊपर कथा है, सो इट बिकम्स लीन, इसलिए ये मद लाजिम नहीं है। एंड दैट्स दी फोर्थ कैटेगरी, हरूफुल मुकत्तात की जो फोर्थ कैटेगरी है वो क्या है, फॉलोअर ऑफ मद लीन। We are discussing काफ हा या आइन स्वाद, और हर्फ जो हम डिस्कस करें दैट्स आइन। आइन हर्फ के अंदर आइन या और नून है, और आइन के ऊपर क्या है, फतहा है, या समय से पहले फतहा आ गया तो ये लीन बन गया, और लीन के बाद असली सकून आ गया तो ये क्या बन जाएगा, हर्फ लीन के बाद नेक्स्ट लेटर असली सकून के साथ आ गया, तो इसको हम कहते हैं फॉलोअर ऑफ मद लीन, और उसके बाद अगला लेटर साकिन हो। यहां पर लीन हर्फ लीन है, सॉरी बीच में क्या आ रहा है, हर्फ लीन आ रहा है, और हर्फ लीन के बाद अगला लेटर असली सकून के साथ है। और इसको आप मदलीन इसलिए नहीं कहते क्योंकि मदलीन जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, वो असली सकून से नहीं होती थी, वो आरद सकून से होती थी। मदलीन असल में आरद सकून से होती थी, इसलिए आप इसे मदलीन नहीं कहते, बल्कि कहते फॉलोअर ऑफ मदलीन। यानी आइन जो है वो मदलीन को के रूल्स को फॉलो करता है, सही। ये एग्जैक्ट मदलीन नहीं है, जैसे हम कहते हैं फॉलोअर ऑफ मदलीन। मद लाजिम को कितना पुल करते हैं, कितनी हरकत पुल करते हैं, एनीबॉडी रिमेंबर्स, गुड वेरी गुड, सिक्स हरकत पुल करते हैं। अब आप देखिए कि जो फॉलोअर ऑफ मदलीन है, यानी हर्फ आइन, मदलीन को कितना पुल करते हैं, मद लाजिम इज द हाइएस्ट वन, मदलीन को कितना पुल करते हैं, मदलीन के पास आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, मदुल्लीन के लिए हर्फ लीन के बाद वेरी गुड, टू फोर और सिक्स, ठीक है, ये आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, टू हरा का भी कर सकते हैं, फोर हरा का भी कर सकते हैं और सिक्स हरा का भी कर सकते हैं मद्दुलीन को. लेकिन जो फॉलोअर ऑफ मद्दुलीन है, मैं किस वर्ड की बात कर रही हूं, फॉलोअर ऑफ मद्दुलीन, फॉलोअर ऑफ मद्दुलीन, एक्सलेंट, आईन जो कि हरूफुल मुकत्तआत में पाया जाता है, इसको कितना खींचा जाता है, इसको फोर या सिक्स खींचा जाता है, ठीक है, इसको आप टू नहीं कर सकते. इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होती है, फोर या फिर सिक्स. जैसे इमाम शाफी भी अपनी पोएम में इसके बारे में कहते हैं, वफी आईनी निल वजहानी वतूल फुदबिला, यानी आईन के अंदर वजहान है, वजहान मीन्स टू वेज, आप इसको दो तरीकों से पढ़ सकते हैं, और वतूल फुदबिला, और जो तूल है, तूल कहते हैं सिक्स हरका को, तूल टर्म यूज होती है ऐसी मत के लिए जो सिक्स हरका पुल की जा रही है. फुदबिला वो प्रेफर्ड है, ठीक है, यानी प्रेफरेंस किसको दी जाती है, सिक्स हरका को. लेकिन आपके पास वजहान है, आप दोनों तरीकों के साथ इसको पढ़ सकते हैं. ओके, अब हम आ जाते हैं वापस. तो फोर कैटेगरीज बीच में ही कवर होगी, ठीक है ना, चारों कैटेगरीज कवर होगी किसकी, हरूफुल मुकत्तआत की. नंबर वन वो हरूफ जिसमें कोई मत नहीं है, विच इज अलिफ. नंबर टू वो जिसके अंदर मत तबीई है, हयुल ज़ाहिर वो. नंबर थ्री वो लेटर्स जिनमें मत लाजिम हरफी है, दे आर सना कुसुलकुम. और फोर्थ कैटेगरी फॉलोअर ऑफ मद्दुलीन, ओनली वन लेटर दैट इज आइन, ठीक है, फॉलोअर ऑफ मद्दुलीन जो कि आइन है, और आइन को आप कितना खींचते हैं, फोर या सिक्स, जिसमें मैंने आपको रेफरेंस भी दिया इमाम शातबी की पोइम का, कि वफी आईनी निल वजहानी वतूल फुदबिला, ठीक है, आइन के अंदर दो वेज हैं, वजहान है फोर या सिक्स, और तूल यानी सिक्स प्रेफर्ड है, ठीक है. ये फोर कैटेगरीज होगी. काफ को जैसे मैंने बताया मदाजिम हरफी मुखफफ है, क्योंकि इसका साकिन लेटर जो लास्ट लेटर है वो अगले लेटर से इदगाम नहीं कर रहा. हां और या में मतबी है, आइन को हम कहेंगे फॉलोअर ऑफ मद्दुलीन, ठीक है. अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करती हूं कि क्या आइन मदलाजिम है, द आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज देर इज नो मद लेटर, देर इज नो मद लेटर. इसके अंदर क्या है, लीन है, मद लेटर नहीं है, इसके अंदर लीन लेटर है. तो चूंकि मद लेटर नहीं है तो मदलाजिम हो ही नहीं सकता. मदलाजिम के लिए फर्स्ट कंडीशन है मदलहर का होना जरूरी, और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेटर असली सकून के साथ हो. तो चूंकि मद्दुलीन के बाद नेक्स्ट लेटर असली सकून के साथ आ रहा है, इस वजह से हम इसे कहते हैं मद्दुलीन का फॉलोअर, ठीक है. और फॉलोअर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये एग्जैक्टली टू फोर सिक्स पे नहीं जा रहा ना. मद्दुलीन किस पे थी, टू फोर सिक्स, उसकी लेंथ क्या थी, टू फोर सिक्स. तो चूंकि एग्जैक्टली वो नहीं है इसलिए हम इसे कहते हैं फॉलोअर. फॉलोअर, फॉलोअर एक्चुअली एग्जैक्टली वो चीज नहीं होती जिसे आप ऑलरेडी इस टर्म से वाकिफ हैं, जिसमें आपने मदसलाह पढ़ी और मदाइवत पढ़ी, तो एग्जैक्टली वो नहीं होती, लेकिन इन सम केसेस वो उसको कुछ ना कुछ फॉलो कर रहा होता है, ठीक है. तो चूंकि लीन लेटर कॉमन है, फोर और सिक्स हरकात कॉमन है, इस वजह से हम इसे कह देते हैं फॉलोअर ऑफ मद्दुलीन, ठीक है. एनी क्वेश्चन चल रही है, और आई होप सो कि अभी थोड़ा सा होमवर्क भी क्लियर हो गया होगा कि आपने एक एक लेटर को एक्सप्लेन करना है. तो गो के हमने पहले सारे लेटर्स नहीं पढ़े थे, लेकिन मदलाजिम आपने दी हुई थी, तो जैसे लाम और मीम दोनों के अंदर मदलाजिम है, तो दोनों के अंदर जो है वो आपने अलग अलग डिस्क्राइब करना है, क्योंकि समटाइम्स मदलाजिम हरफ ही मुसक्कल होती है, समटाइम्स मुखफफ होती है. तो लाम में मुसक्कल आ गई, मीम में मुखफफ आ गई. अब जैसे अलिफ लाम रॉ है, तो लाम के अंदर यहां पर मुखफफ आ गई. ओके, इसमें एक और लेटर बहुत इंपॉर्टेंट था जिसको मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी, विच इज व सीन मीम. अब व सीन मीम के अंदर हम आ जाते हैं, जो व है ये है क्या है, आप बताइए व कौन से कैटेगरी के अंदर लाई करता है, मत असली, ठीक है, गुड. यानी ये सेकंड कैटेगरी के अंदर लाई करता है, विच इज मत तबीआई. दौ के अंदर ना देखिए कोई साकिन लेटर नहीं है ना, यानी दौ अलिफ मदारा है और उसके बाद कोई साकिन लेटर नहीं है, इस वजह से ये मदला नहीं बन सकती ना, तो ये मत तबीआई के अंदर आ जाता है. अब हम आ जाते हैं सीन के ऊपर. देखिए मद लाजिम तब बनेगी जब आपके पास तीन लेटर हो और सेंटर वाला लेटर मद लेटर हो. तो सीन आप देखिए यहां पे क्या आ रहा है, यहां बीच में आ रहा है और ये या में दिया है और सीन एंड में क्या आ रहा है नून. तो ये तीन अमूमन तीन लेटर्स के ऊपर ये बेस होता है जिसमें सेंटर वाला लेटर जो है वो मद लेटर होना चाहिए. अब सीन जो है ये मद लाजिम है क्यों, इसलिए कि एक तो ये सना कुसूल अखुम में आ रहा है और दूसरा मदिया के बाद नून असली सकून के साथ है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या ये मुसक्कल है या ये मुखफ्फफ है. तो आप में से मेजॉरिटी लोग ऑलरेडी इस चीज से फैमिलियर होंगे कि जो सीन के आखिर में नून आ रहा है, नून कौन कौन से लेटर्स के अंदर इदगाम करता है, नून कौन कौन से लेटर्स में इदगाम करता है. जी यरमलून के अंदर, वेरी गुड. तो नून जो है वो यरमलून में इदगाम करता है. यानी जैसे मैंने आपको एक जनरल चीज बताई थी ना कि हर लेटर सेम लेटर में इदगाम करता है, जैसे बा बा में इदगाम करेगा, लाम लाम में इदगाम करेगा, मीम मीम में इदगाम करेगा, यानी सेम लेटर्स में इदगाम जरूर होता है. लेकिन जो नून है वो यरमलून के अंदर इदगाम करता है और इसके बाद जो लेटर आ रहा है वो मीम है. वो सीन मीम के अंदर नून साकिन के बाद जो लेटर आ रहा है वो है मीम. तो नून साकिन नून में तो इदगाम करता ही है मगर ये साथ में मीम में भी इदगाम करता है. इसलिए यहां पर जो सीन के ऊपर मद है वो मद लाजिम हरफी मुसक्कल है और इसको आप सीन नहीं पढ़ते बल्कि सीम पढ़ते हैं. इदगाम की वजह से आप इसे क्या पढ़ते हैं, वो सीन मीम. ठीक है, तो सीन के ऊपर मद लाजिम हरफी मुसक्कल है और मीम के ऊपर कौन सी मद है. जी बिल्कुल, सीन क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि सीन के नून ने इदगाम कर लिया ना. जैसे आप पढ़ते हैं मिन मा को क्या पढ़ते हैं, मिन मा. अब नून नहीं पढ़ते ना, मिन मा को क्या पढ़ा जाता है, मिन मा. तो इदगाम की वजह से ऐसा होता है, पहला लेटर नहीं आपको सुनाई देता. इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना याद रखिए कि सीन का नून चूंकि मीम के मीम में इदगाम कर लेता है, इस वजह से वो अपनी एग्जिस्टेंस खो देगा और मीम को डबल पढ़ा जाएगा, सीन और फिर मीम. और मीम के ऊपर जो मद है वो मद लाजिम हरफी मुखफ्फफ है. यहां से इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो कर ले. यहां तक हमारा सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है मदूद. आगे हम एक छोटा सा डिफरेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं इल्तिका उस्साकिनैन. नहीं जी, यासीन का सीन जो है वो मदलाजिम हरफी मुखफ्फफ है, वासीन का जो सीन है वो मुखफ्फफ नहीं है, वो मुस्तकल है. क्योंकि आपने भी का वर्ड यूज किया ना तो मुझे लगा कि शायद आप उस सीन को मुखफ्फफ समझ रही हैं. वो सीन मुखफ्फफ नहीं है, वासीन का जो सीन है वो मुस्तकल मद है, जबकि यासीन का जो सीन है मुखफ्फफ मद है. ठीक है, एक हम छोटा सा डिफरेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि समहाउ इससे रिलेट करता है लेकिन बहुत ज्यादा इस चैप्टर से रिलेट नहीं करता. ठीक है, जो उसकी एक आप कह ले तमहीद होगी ना वो इस चैप्टर से रिलेट नहीं करती, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस चैप्टर से रिलेट करता है. उस टॉपिक का नाम आप लिख लीजिए, उसको कहते हैं इल्तिका उस्साकिनैन. जी मैं वासीन को एक्सप्लेन कर देती हूँ. इल्तिका अलिफ, उर्दू में अगर आप कहें तो अलिफ, वैसे हमजा इसको कहा जाता है, लाम ता कौफ अलिफ, उसके बाद हमजा और फिर अस्साकिनैन. इल्तिका वर्ड पढ़ते ना, इल्तिका कुरान पाक में भी आता है वर्ड, मीटिंग के लिए होता है ये. जैसे वो दो जमातें आपस में एक दूसरे के सामने, यौमल्तकल जमान, इल्तिका का वर्ड उसमें यूज होता है. ठीक है, तो इल्तिका अस्साकिनैन, मीटिंग ऑफ टू साकिन्स. जी अभी मैं आ जाती हूँ क्वेश्चन के ऊपर. तौसीन जो है ना, सिर्फ तौसीन, उसके अंदर दो तरह के हरूफ अल-मुक़त्ता'अत हैं, एक है तौसीन अलग और एक है तौसीन मीम. जो तौसीन है उसमें तौ मतबीई और सीन मदाज़िम हरफी मुखफ्फफ है, क्योंकि सीन के बाद इदगाम नहीं हो रहा, इसके नून के बाद इदगाम नहीं हो रहा. ठीक है, और जो तौसीन मीम है उसमें तौ मतबीई है, सीन मतलाजिम हरफी मुस्तकल है اور میم ملازم حرفی مخفف ہے. جی بالکل, جہاں ادغام ہو جاتا ہے اور جس لیٹر کا ساکن لیٹر ادغام کرتا ہے وہ والی مد مستقل بنتی ہے. جیسے لام کے میم ساکن نے اگر ادغام کیا تو لام مستقل ہوگا, میم نہیں, لام مستقل ہوگا. یعنی ساکن لیٹر جس کا ساکن لیٹر ادغام کرتا ہے وہ والی مد لازم مستقل بنتی ہے. تھری لیٹر میں زیادہ تر مد لازم حرفی مستقل ہوتا ہے. بالکل, یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حروف المقطعات میں جو تھری لیٹر ورڈز آ رہے ہیں نا, ان تقریباً ان میں تمام میں ہی مد لازم بن رہی ہو. نہیں, مستقل لازمی نہیں ہے, ہاں مد لازم کا ہونا لازمی ہے. کیونکہ اس میں تھری لیٹرز میں دیکھیں, آپ لاسٹ والے لیٹر کو دیکھیں گے نا, جو تھری لیٹر ورڈ ہے جیسے سین ہے, نون ہے, قوف ہے, ان سب کے اندر اب لازمی نہیں کہ مستقل ہو. اس میں آپ دیکھا جائے گا کہ کیا لاسٹ لیٹر جو ساکن ہے کیا وہ اپنے سے ادغام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر ادغام ہوگا تو مستقل ہوگی, نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی. دو بیسک مت سین مدلازم حرفی مخفف. جی دو سین کے اندر تو سین مدلازم حرفی مخفف ہے. اوکے, دو سین کے اندر جو سین ہے وہ مستقل نہیں ہے, وہ مخفف ہے. ٹھیک ہے, جہاں مستقل ہے وہ دو سین میم سورۃ الشورى کی بگننگ. اینی ادر کوشچن؟ سو انشاءاللہ التقاء الساکنین کو ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے, اور یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ, سی یو نیکسٹ ویک. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. مزا آ رہا ہے تجوید پڑھنے میں؟ کچھ نئی نئی چیزیں مل سمجھ آتا ہے ایزیلی؟ الحمد للہ اب آتا ہے. اچھا پہلے نہیں آتا تھا, بیکاز آئی ول ٹو گیو ٹائم. یس الحمد للہ. اور پھر ایک چیز آلریڈی ایک اس سے گو تھرو ہوئے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو محنت کریں, تھوڑا سا غور کریں, تھوڑا سا فوکس ہو جائے نا تو چیز بہت آسان ہو جاتی ہے سمجھنا. ٹھیک ہے, ہوم ورک تھوڑا سمجھا دیں پلیز. ہوم ورک کیا ملا ہے؟ ہوم ورک اس دن نہیں, ہوم ورک انالائز لیٹرز حروف مقطعات. اوکے, اس میں کرنا کیا ہے, لائک آپ کو پتہ چل گیا نا کہ حیا طہر کے جو لیٹرز ہیں, رائٹ, پانچ حروف مقطعات کے جو لیٹر ہیں وہ بیسک مد ہیں. ٹھیک ہے, اس کو آپ دو سے زیادہ نہیں کھینچ سکتے دو حرکہ سے. ٹھیک ہے, پھر ثنا قص القم کے جو سیون لیٹرز ہیں اس میں آپ کو کیا کرتے ہیں, اس میں مد لازم موجود ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنے حروف مقطعات قرآن پاک میں آتے ہیں نا, ان سب کی لسٹ بنائیے اور ہر ایک کو انالائز کیجئے, یا جیسے ہم کہتے ہیں نا تطبیق کرنا, رائٹ, کہ آپ نے آج جو کچھ سیکھا ہے حروف مقطعات کی لسٹ میں, آپ اس سب کو انالائز کیجئے کہ فار ایگزامپل جیسے الف لام میم کو دیکھ لیجئے, یا جیسے کافا یا عین صاد کو دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے, سو لیٹ سی کافا عین صاد, تو آپ کیا کریں گے, ان لیٹرز کو کس طرح سے انالائز کریں گے کہ کاف کیا ہے. ٹھیک ہے, کاف کو اوپن کیجئے. سیم لیٹرز, سیم ہوم ورک پچھلی دفعہ بھی ملا تھا نا لاسٹ کلاس میں, کہ یہی کرنا تھا ہم نے, رائٹ. اوکے, آپ نے کاف کو جب اوپن کیا تو ایٹ نہیں تھری لیٹرز ملے نا آپ کو, کاف الف فا. ٹھیک ہے, کاف الف فا آپ نے اس کو اوپن کیا, آپ دیکھیں بیسک مد ہے اور فا جو ہے وہ سکون میں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آگے یہ نہیں مل رہا ہے ہا کے ساتھ. ٹھیک, تو آپ کیا کریں گے, آپ بتائیں گے کہ یہاں پہ یہ کون سا مد ہے اور کیوں یہ مد ہے. ٹھیک ہے, کیوں یہ مخفف ہے, کیوں یہ مستقل نہیں ہے. اس کی وجہ جو خاص طور پہ سسٹر ہینا بتاتی ہے نا, کہ واضح کرنا ہے کہ کیا یہ مدغم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اس وجہ سے یہ مخفف ہے. ٹھیک ہے, اور جہاں مدغم ہو رہا ہے وہ مثقل ہے, تو اس کو لازمی طور پر ہائی لائٹ کیجیے کہ یہ مثقل ہے. لازم مد لازم حرفی مثقل ہے, کیوں کہ یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, بس اسی طرح ہر لیٹر کو کرنا ہے. پھر ہا کو دیکھ لیجئے, ہا اونلی ٹو لیٹرز یا اونلی ٹو لیٹرز. آئین کو ابھی پورا سسٹر ہنا نے کلیئر کر کے سب بتایا کہ کس طرح سے یہ فور یا سکس لیٹر کھینچتا ہے, مد لازم کی کیٹیگری میں آتا ہے کہ نہیں آتا, اور اگر آتا ہے تو کیوں, اور اگر نہیں آتا تو کیوں نہیں آتا, اس کی وجہ بتا دیجئے, اور اگر نہیں آتا تو پھر کس کیٹیگری میں جاتا ہے اس کو لکھ دیجئے. ٹھیک ہے, اینڈ دین سواد. اوکے, کلیئر انشاءاللہ. الحمدللہ, ٹھیک ہے, الحمدللہ. اوکے چلیے آگے بڑھتے. ایک چھوٹا سا سیشن ہم اعمال ایسے کے فرشتے اترے اس میں سے لے لیتے ہیں, کیونکہ بڑا خوبصورت سیشن ہے. انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے, اس کے بعد ہم بریک لیں گے, اور بریک کے بعد وی ہیو اونلی بخاری سیشن. ٹھیک ہے, تو باذن اللہ شروع کرتے ہیں, اور اس میں سے خوبصورت خوبصورت باتیں, اسپیشلی ہم جیسے لوگوں, ہم آپ بیٹھے ہیں نا, ان کے لیے تو بہت ہی خوبصورت بات. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ سنتے پھر بات کرتے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
کیا ہے عدم موجود بھائی کے لیے دعا, اگلے عمل پہ چلتے ہیں, اور وہ کیا ہے عدم موجود بھائی کے لیے دعا پر فرشتے کا نزول, یعنی آپ کی بہن یا بھائی, یعنی کوئی مسلمان مرد یا عورت جو موجود نہیں ہے, اور آپ اس کے لیے دعا کریں. کس کے لیے کرتے ہیں جب وہ موجود نہ ہو؟ جس سے محبت ہوتی ہے. بہت پیاری حدیث ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد تو بندہ چاہے نہ چاہے کسی کے لیے دعا کرنا, لیکن اس سوچ سے بھی کرنے کو دل کرے گا کہ مجھے اس کے جواب میں فرشتے کی دعا ملے گی. ان خوش بخت حضرات کا تذکرہ صحیح مسلم میں موجود ہے. اس حدیث کے راوی صفوان ہے, جو عبداللہ بن صفوان کے بیٹے اور ام دردہ کے شوہر تھے. انہوں نے بیان کیا کہ میں شام آیا تو ابو دردہ کے گھر حاضر ہوا, لیکن انہیں گھر میں نہ پایا. ام دردہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا, تمہارا اس سال حج کا ارادہ؟ میں نے کہا جی ہاں. کہنے لگی, اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے خیری دعا کرنا, کیونکہ بلا شک و شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, دعوت المرء المسلمی لأخیہ بزہر الغیبی مستجابت عند راسہ ملک موکل کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک الموکل به آمین ولک بمثل. مسلمان شخص کی اپنے عدم موجود بھائی کے بارے میں دعا قبول کی جاتی ہے. اس کے سر کے پاس فرشتہ مقرر ہوتا ہے. جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو مقرر کردہ فرشتہ کہتا ہے, آمین, اے اللہ اس کی دعا قبول فرما, اور تیرے لیے اس کی مثل جو تو اپنے بھائی کے لیے طلب کر رہا ہے وہی چیز اللہ تعالیٰ تجھے بھی عطا فرمائے. صفوان نے کہا کہ پھر میں بازار کی طرف نکلا تو وہاں ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ویسی ہی حدیث بیان فرمائی. ام درداء فرماتی, یہ کون ہوں گے ابو درداء اور ام درداء؟ ہسبینڈ وائف, دردہ بچے کا نام ہے, یہ درد سے نہیں ہے دردہ. دیکھیں عرب لوگ جو کنیت کے ساتھ پکارتے تھے نا, تو دردہ کا باپ اور دردہ کی ماں. ام دردہ فرماتی ہیں کہ ابو دردہ کے 360 دینی دوست تھے. آپ کے دینی دوستیں کتنی ہیں؟ کہنے سارے چھوڑ گئے ہیں. 360 کیوں تھے؟ جن کے لیے وہ نماز میں دعا کیا کرتے تھے. ان کی زوجہ نے اس بارے میں ان سے بات کی تو وہ فرمانے لگے, افلا ارغب ان تدعو لی الملائکۃ. عقل مند تھے ویسے. کہتے ہیں, کیا میں اس بات کی رغبت نہ رکھوں کہ فرشتے میرے لیے دعا کریں؟ تو دو باتیں سمجھ آئیں, ایک تو دیکھیں کہ حج اور عمرے پہ جانے والے کو دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں, یہ بات آپ نے اس حدیث سے دیکھی, اور دوسرا یہ کہ نام لے کر کرے. اور میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں, جس کو کہنا چاہیے کہ پتے کی بات. آپ کو کسی وقت کوئی مسئلہ ہے, مثلا اللہ نہ کرے آپ کے بھائی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، سب کو بھی دے. ایک طریقہ دعا کرنے کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو صحت دے دے، اللہ تعالیٰ میرے بھائی کی بیماری دور کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے دے، عافیت دے دے. سیدھا طریقہ تو یہی ہے. آپ ایسے نہ کریں. آپ ذرا سوچیں کہ آپ کے ملنے والوں میں یا آپ کی دوستوں میں بھی کسی کے بھائی بیمار ہیں، یا ویسے ہی کسی اور کا نام لیں. آپ اپنی دوست کے لیے کہیں، مثال ہے نجمہ ہے ان کا نام، تو آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نجمہ کے بھائی کو صحت دے، اللہ تعالیٰ نجمہ کے بھائی کو عافیت دے، اللہ تعالیٰ نجمہ کے بھائی کو پوری صحت دے، لمبی عمر دے، عافیت علی دے. اب اوپر کیا ہوگا؟ آپ کہہ رہے نجمہ کے بھائی کو صحت دے، تو فرشتہ کہہ رہے اللہ اس کے بھی بھائی کو صحت دے. تو کس کو زیادہ دعا لگی، نجمہ کے بھائی کو کہ آپ کے بھائی کو؟ آپ کے بھائی کو لگی. اس لیے عقل مندی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اللہ سے بھی بندہ زیادہ لے سکتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو سلیقہ نہیں ہوتا، ان کو شاپنگ کوئی نہیں کرنی آتی، بس پیسے خرچ کر کرا کے آ جاتے ہیں، کوئی اتنی چیز نہیں لیتے. کچھ لوگ انہی پیسوں سے اتنی چیزیں لے کے آ جاتے ہیں، پھر بھی پیسے بچ جاتے ہیں. فرق کس بات کا ہے؟ اس بات کا فرق ہے. تو ہمیشہ اس طرح دعا کریں. ادھر ویسے بات ہے نہیں ہے، لیکن ہم سب عافیت میں رہیں، میں چاہوں گی ضرور آپ کو بھی بتاؤں، یہ اسی سے ملتی ہوئی بات ہے. کسی کو کسی مشکل میں دیکھتے ہیں آپ، بس آپ راہ چلتے ہوئے تو آپ نے دیکھا دو لوگ لڑ رہے ہیں، یا آپ گئے تو کسی کی گاڑی کسی سے ہٹ ہو گئی اور وہ کھڑا ہوا ہے، آپ گئے تو دیکھا تیسری ایک عورت بیچاری تو اس کا بچہ ضد کر رہا ہے، رو رہا، تنگ کر رہا ہے. اب یہ سارا دن ہم دیکھتے ہیں نا اس طرح کے منظر، چھوٹے بڑے. آپ اس وقت اس کو سامنے رکھ کے اپنے لیے کیسے دعا کریں گے؟ الحمدللہ الذی عافانی من مبتلاکی بہی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. سننے میں لمبی لگتی ہے، یاد ہو جائے تو لمبی نہیں ہے. یہ آپ کو حسن المسلم میں بھی ملے گی. الحمدللہ، ساری تعریف اس ذات کی، الذی جس نے عافانی مجھ کو عافیت دی، یعنی مجھے بچا لیا، مجھے سیف کر دیا. کس سے؟ ممبتلا، کی جس میں اس نے تجھے مبتلا کیا. وفضلنی علی کثیر، بہت ساروں پہ. ممن خلق، جس کو اس نے پیدا کیا. حدیث میں تھے کسی کو کسی مصیبت میں دیکھے آپ اور یہ دعا آپ نے پڑھ لی، بیمار کو دیکھ کے پڑھ لی، بچہ تنگ کر رہا ہے اس کو دیکھ کے پڑھ لی، کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کو دیکھ کے پڑھ لی، آپ کو وہ تکلیف نہیں ہوگی. اور یہ اتنا نسخہ ہے، یہ میں نے پریکٹیکلی منہ پہ رہتی ہے. کہاں کوئی وقت ایسا دن میں گزرتا ہے کہ آپ کو کوئی ناگوار چیز نہ ملے. دو لڑ رہے ہیں، کسی کو دین پہ شک آ رہا ہے، کسی کو کوئی اور مسئلہ پڑا ہوا ہے. یہ آپ کی زبان پہ سانس کی طرح دعا رہ سکتی ہے اگر آپ ہر وقت اس شعور میں ہو. یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچا لیتا ہے. تو کسی بیمار کو دیکھنے جائیں، آپ گھر میں غصہ آ گیا، کسی کو جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، کچھ بھی، چھوٹے سے چھوٹا، کسی کو کوئی بل ایسا آ گیا ہے، کسی کے اوپر کوئی فٹیک پڑ گئی ہے، کسی پہ کوئی مقدمہ پڑ گیا، یہی مانگیں. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ دعائیں ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں. جو کام میں نہیں کر سکتی وہی میں اللہ کو کہوں گی نا، تو اللہ تعالیٰ کو کہنے کے بعد تو بندہ بہت مطمئن ہو کے بیٹھ سکتا ہے. تو لہٰذا دوسروں کے لیے دعا مانگے. چلیے آپ کو ایک منٹ دیتی ہوں، آپ سوچ سوچ کے دوسروں کے لیے دعا مانگے. یہاں ایک دوسرے کے لیے مانگ لیں، بے شک یہ تو اپنے ہی ہیں سارے. مانگنا چاہتے ہیں؟ مانگیے، دل سے مانگیے. اچھا جب کوئی کہے پھر ہمیں یاد بھی نہیں آتا مانگنا کیا، لیکن مانگا کرے، دعاؤں کو مانگے. آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے اللہ سے تعلق کو جوڑتی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اللہ سے دعاؤں کے ذریعے بھی لے لیتے ہیں. جیسے آپ کا بچہ اگر آپ کے پیچھے لگ جائے نا، تو آپ سے اس نے چیز لے ہی لینی ہے، جو مرضی کر لے. تو لاڈلے بچے کی طرح اپنی بات کو اللہ سے منوانے کے انداز سے دوست نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے، دھاندلی نہیں، غصہ نہیں، اور آرڈر بھی نہیں کرنا، اللہ یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے. آپ کسی ہوٹل کے دروازے پہ نہیں کھڑے ہوئے. عاجزی، یقین، پیار. وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ کہیں بارش نہ ہوئی تو بستی والے لوگ جمع ہوئے کہ سب باہر کھلی جگہ پہ جاتے ہیں اور وہاں بارش کی دعا کرتے ہیں تاکہ بارش ہو جائے. تو جا ہی رہے تھے، کیا ہوا کہ ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس نے کہا ٹھہرو میں بھی آتی ہوں. کہا بھی تم کدھر جا رہی ہو؟ کہا کہ وہ میں چھتری لینا بھول گئی، کیونکہ جب ہم واپس آئیں گے تو بارش ہو رہی ہوگی نا. ود اللہ حوان تو موقنون بل ایجابا، اللہ کو اس طرح پکارو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو. جی، تو جو نہیں آئے ان کے لیے تو نہیں مانگی نا.
یہ بھی ہو رہا تھا کہ جو آتے ہیں تو وہ دعائیں زیادہ لے جاتے ہیں.
اس میں تو کوئی شک نہیں. تو جو نہیں آئے ان کے لیے یہ دعا کر دیں اللہ وہ آ جائیں تاکہ کل آپ نہ چھٹی کر لیں. مجھے تو وہ جب سے سورہ زمر میں اور وہ قرآن میں پڑھا ہے کہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ بس ان کی دعائیں لے لیں. کتنی بڑی بات ہے. تو بہرحال یہ ایک پورا ٹاپک ہے دعاؤں کا, اس کو انشاءاللہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے. لیکن ابھی آگے چلتے ہیں, یہ اور بھی خوشی کی بات ہے. اب آپ کو اور بھی ایک دوسرے سے محبت کا احساس ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھائی سے ملاقات پر فرشتے کا نزول. تمام تعلقات اللہ کی خاطر رکھے جائیں تو یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. پوچھیے ذرا آپ, موسٹلی آپ کے جن لوگوں سے تعلقات ہیں وہ کس بیس پہ ہیں؟ بچوں کے دوستوں کی مائیں ہیں, ہسبینڈ کے دوستوں کی بیوی ہیں, یہ سسرالی بےچارے اور یہ میکے والے اور یہ اور وہ, اور یہ میری کولیگز ہیں, یہ میرے ساتھ پڑھی ہوئی تھی, یہ میرے ساتھ لکھی ہوئی تھی. سب سے خوبصورت تعلق جو بنتا ہے نا دوستا, وہ اللہ کے لیے بنتا ہے. اللہ خلاؤ پڑھ چکے ہم لوگ ابھی 27-28 پارے میں آیا تھا کہ اللہ خلاؤ, سب خلیل جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے ان کے جو اللہ کے لیے جڑے. قیامت کے دن کے دھماکے سب لوگوں کو آپ سے بے نیاز کر دیں گے لیکن آپ کے دیندار نہیں چھوڑیں گے, آپ کے دوست دینی دوست نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ کہ ان کو آپ کی عادت ہو چکی ہے. دنیا میں بھی تم یہ نا, آپ کے بغیر میں نہیں جاؤں گی. لیکن یقین کریں کہ دین کے نام پہ جو محبت ہوتی ہے نا, اس میں گلے شکوے نہیں ہوتے. چھوٹی چھوٹی بات پہ روٹ نہیں جاتے, میرا حال نہیں پوچھا, میں گئی تو پوچھا نہیں, دو دن سے فون بھی نہیں کیا, مر رہی ہوں, بیمار ہوں, پریشان ہوں, لیکن ان کو تو میری تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے. اور جا کے پارٹی میں بھی پہلے دو چار کڑوے جملے بول کے گلے لگنا ہے. آ گیا خیال میرا, مگ گیا تمہارا دورہ قرآن, دیکھ لیا شکل میں نے آج تمہاری, دیکھ لی ہے. یہ محبت نہیں ہوتی. اس کو تو کہتے ہیں کہ ایسے ہو نیڈس دینے مس, آگے آپ خود ہی پورا کر لیں. آپ جیسے دوستوں کے ہوتے دشمنوں کی کیا ضرورت ہے. تو اچھے تعلق ہو, محبت والے, پیور ایکسپیکٹیشن ختم کرتے ہیں. بس یہ کہ میں نے کچھ دینا ہے, میں نے کچھ کرنا ہے. آج اگر آپ ایک بار سیکھ جائیں نا تو آپ دیکھیں گے آپ کے سارے تعلقات دوبارہ بحال ہوں گے. شکوا نہیں کرنا. 6 بعد بھی کوئی آپ کو فون کرے نا تو آگے سے یہ نہیں کہنا کدھر سے جاگ گئی, کہاں سے سو کے اٹھی, صبح ہو گئی ہے, یاد آ گئی ہماری, اور کیا کہتے ہیں, ذرا میری مدد کرنا, زندہ ہو, اور کیا کہتے ہیں جی, یہ ہماری اپنائیت بھی ایسی ہے جو جلا کے راکھ رکھ کر دیتی ہے. دیکھیے ایک بات میں نے تو پلے سے باندھی ہے, حالانکہ پھر بھی ہم بہت بولتے ہیں کہ تب بولو جب خاموشی سے خوبصورت لفظ ہے. چپ رہو, ضرور بولو. میں یہ جملہ نہ بولوں گی تو کون سی کوئی کمی آ جائے گی, اور بولنے کے بعد پھر اگلے ہی لمحے جب دیکھتے ہیں اگلا رونے لگ گیا تو پھر نہیں نہیں میرا یہ مطلب تھوڑی تھا. ہمیں محبت بھی نہیں جتلانی آتی. تو بہرحال اللہ کی خاطر محبت میں کیا ہوگا, یہ کام فرشتے کے نازل ہونے کا سبب بھی بنتا ہے. اس کی دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان رجلن زارا اخا لہو فی قریت اخرى فارسد اللہ لہو علی مدرجتہ ملکن فلما اتا علیہ قال این ترید قال ارید اخن لی فی ہذہ القرية قال هل لك علیہ من نعمة تربها قال لا غير اني احببته في الله عز وجل قال فاني رسول الله اليك بان الله قد احبك كما احببته فيه. ایک آدمی دوسری بستی کی طرف اپنے دینی بھائی کی ملاقات کے لیے نکلا تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا. جب وہ اس فرشتے کے پاس پہنچا تو اس فرشتے نے پوچھا, کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا, اس بستی میں اپنے بھائی کے پاس جا رہا ہوں. فرشتے نے پوچھا, کیا تو نے اس پر کوئی احسان کیا جسے بڑھانا چاہتا ہے, یعنی اس کے سر کو احسان چڑھانے جا رہا ہے؟ کہا, نہیں, بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ عزوجل کی خاطر میں اس سے محبت کرتا ہوں. فرشتے نے کہا، میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس پیغمبر بن کر آیا ہوں، جس طرح تو نے اللہ کی رضا کی خاطر اس سے محبت کی ہے، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت فرماتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے، قیامت کے دن اللہ کریم فرمائیں گے کہ میری بزرگی کے لیے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں، آج میں انہیں اپنے سائے میں رکھوں اور آج کے دن کوئی سایہ نہیں سوائے میرے سائے کے. کیا پتہ چلا اللہ کی خاطر محبت کیا ہوتی، کیسے پتا چلے؟ اچھا بعض لوگ سوال کرتے ہیں، بتائیے ہمیں کیسے پتا چلے فلاں سے اللہ کے لیے محبت ہے، یا پھر ہم اس سے پیاز ٹماٹر ہی مانگنے ہیں اس لیے محبت ہے. کیونکہ دیکھیں نا، جہاں بھی محبت ہوتی ہے بے تکلفی تو ہوتی ہے، اور پھر دوستوں سے مدد بھی لی جاتی ہے. اچھا آج تو میرے بچوں کو لے آنا، اچھا آج میں لے آؤں گی، اچھا تم یہ کرنا میں کر دوں گی، تو یہ چلتا ہے نا. پھر یہ بھول جاتا ہے کہ یہ محبت اللہ کے لیے یا اپنے کسی فائدے کے لیے، پلس پھر مزہ بھی بڑا آتا ہے بیٹھ کے ان کے ساتھ. تو کہتے ہیں یہ تو اب اپنے لیے ہے. تو آپ میں سے کوئی مجھے بتانا چاہے گا کہ کیا کرائیٹیرین ہے؟ دو بہت بگ کرائیٹیرین ہے. جی ٹھیک ہے، شاباش. یعنی وہ دوست کے جو آپ کو اللہ سے جوڑے وہ اللہ کے لیے دوست ہے. ٹھیک ہے، گڈ. اور کبھی نہیں کی کسی سے اللہ کے لیے دوستی؟ شاباش. کوئی غرض نہ ہو سوائے اس کے کہ اللہ کے یہ قریب آ جائے. میں اس کو اس لیے مل رہی ہوں، میں اس کو اس لیے دے رہی ہوں، میں اس کو لے رہی ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ کی طرف آ جائے. پھر آپ دیکھیے کہ جب اللہ کے لیے دوستی ہوتی ہے نا، غرض بھی نہیں ہوتی اس میں، شکوے نہیں ہوتے، گلہ نہیں ہوتا. ملے تب بھی ٹھیک، نہ ملے تب بھی ٹھیک، کچھ دے تو بھی ٹھیک، نہ دے تو بھی ٹھیک، آ جائے تو بھی ٹھیک، نہ مل جائے تو بھی ٹھیک، کیونکہ آپ کا تو کنسرن ہی کچھ اور ہے. اور ایک اور بڑی بات ہے جو اس میں نہیں آئی، وہ بس اس میں بہت ساری باتیں، اس کی کمپنی میں بیٹھ کر گناہ نہیں ہوتا. چلو دیکھتے ہیں، چلو آؤ سنتے ہیں، چلو ادھر چلے. اللہ کے لیے جو دوستیاں ہوتی ہیں نا، اس میں اللہ کی محبت ہی بڑھتی ہے. چلے آپ کو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرا ہی دوں. کسی کو کہنا ہو کہ مجھے اللہ کے لیے تم سے پیار ہے تو کیا کہیں گے؟ انی احبک فی اللہ، انی احبک فی اللہ، بے شک میں تجھ سے. کی جو ہے نا کاف کے نیچے کی زیر، وہ ایک فیمیل کے لیے ہوتی ہے. کوئی مرد کسی مرد کو کہے گا تو انی احبک کا فلا، ٹھیک ہے. اب آپ کسی مرد کو کی نہ کہہ دیجئے، اس کو عربی آتی ہوئی تو وہ ناراض ہو جائے گا آپ سے. بھائی کو، بہن کو، یہ اپنے شوہر کو کل جا کے یہ نہ کہہ دے انی احبک کی فلا، وہ مسئلہ ہو جائے گا بہت بڑا. ٹھیک ہے، اچھا. اب بہت ساروں کو کہنا ہے تو کیسے میں آپ سے کہوں گی؟ جیسے میں آپ کو واقعی سب کو کہوں گی. ریئلی میں آپ کو سچ بتاؤں کہ آپ سب کو دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے. انی احبو کن فی اللہ، میں آپ سب سے اللہ کے لیے محبت کرتی ہوں. اچھا اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ کو کہہ دے آگے سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں 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 کوئی بات نہیں. آپ جواب دیں کیسے دیں گے؟ میں نے آپ سے کہا انی احبو کن فی اللہ، آپ مجھے اب جواب دیں. الحمدللہ، بہت شکریہ، تھینک یو. کیسے جواب دیتے ہیں؟ چلے میں آپ کو سکھاتی ہوں. پڑھے، احبک الذی احببتنی لہو. احبک تجھ سے پیار کرے اللہ، اللہ احببتنی تو نے پیار کیا مجھ سے، فی اللہ ہی جس کے بارے میں. یہ جواب ہے اس کا. گھر والوں سے بھی کر لیں، آپ کو اللہ نہیں دیے یہ گھر والے، اپنے گھر والوں کو آج جا کے کہنا ہے. تین دفعہ پڑھتے ہیں، احب کی فی اللہ، احب بکی فی اللہ، احب بکی فی اللہ. دہرائیں تین دفعہ. اور کسی مرد کو کہنا ہو تو احب بکا، پڑھیے تین دفعہ احب بکا. آج کہیں گے جا کے اپنے ہسبینڈ کو، اور جو بچیاں وہ اپنے بھائی کو یا ابو کو کہیں گی، کہہ دیجئے اللہ کے لیے تو پیار ہے نا ان سے. بولیے احبک فی اللہ، احبک فی اللہ. چلیے اب جواب بھی سکھا دوں، اس کو تین دفعہ پڑھتے ہیں، احبک الذی احببتنی لہو، احبک الذی احببتنی لہو، احبك الذي احببتني له. آمین سم آمین. اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے میں انشاءاللہ آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں ملیں گی. یہاں اس سے کیا پتا چلا؟ کہیں بھی جائیں آپ، دیکھیں وہ اس بستی میں صرف کسی ایک کو ملے گا. سچ بتائیے کہ آپ کئی دفعہ نہیں جاتے ایک دوسرے کو ملنے؟ سفر کر کے جاتے ہیں، دوسرے شہروں میں بھی جاتے ہیں، بس آپ ان سے اللہ کے لیے محبت کریں تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں آپ کے لیے اس میں اجر رکھا جائے گا. اب دیکھیے، اسلام آپ کو نہ دوستیاں کرنے سے منع کر رہا ہے، نہ کسی کو ملنے جانے سے منع کر رہا ہے، نہ کھلانے پلانے سے منع کر رہا ہے. بس یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، ایک دوسرے کی محبت کو اللہ کے نام پہ کر دینا ہے. پھر ایک چھوٹی سی حدیث اینڈ پہ آ رہی ہے اسی ٹاپک کے، اس میں تو آپ کو اور بھی اچھا لگے گا سن کے. ایک دوسری روایت میں کہ قیامت کے دن اللہ کریم فرمائیں گے کہ میری بزرگی کے لیے آپس میں محبت کرنے والے کہاں، آج میں نے اپنے سائے میں رکھوں اور آج کے دن کوئی سایہ نہیں میرے سائے کے سوا. اللہ کے عرش کا سایہ ملتا ہے محبت کرنے پہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے ہی محبت کرنے والا بنا دے. اگلے عمل پہ چلتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ عدم موجود بھائی کے لیے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جناب، تھا نا کتنا زبردست سیشن، مزہ آیا؟ یس. کس کس طرح فرشتوں کو اپنے اوپر نازل کروا سکتے ہیں، رائٹ لولی؟ الحمدللہ. سو سمپل ویز کہ جس کی وجہ سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. ہاں، اور ہم اتنے پیارے پیارے مواقع بس ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں. سمپل، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی دوسرے کی ضرورت کے لیے دعا مانگ کے اپنی ضرورت کو پوری کروا لیں. بیکاز وی ڈونٹ نو دیٹ. یس، سو ناؤ وی گاٹ دا علم، ناؤ وی گاٹ دا نالج، ناؤ وی نو کہ کس طرح سے اپنی دعاؤں کو قبولیت کے درجوں پہ پہنچانا ہے. الحمدللہ، ٹھیک ہے. سو ہم نے دوسروں کے لیے دعائیں کرنی ہے، اور انشاءاللہ اس طرح سے اللہ تعالی ہمارے لیے بھی فرشتوں کو ہمارے لیے دعا کرنے والا مقرر کر دے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اور پھر جو اللہ کی خاطر محبت کرنا ہے اور ملاقات کرنی ہے، وہ کتنی پیاری چیز ہے نا. کی انگریڈینٹس فار کلیننگ ہارٹس. یس، ویری گڈ، ماشاء اللہ. ہاں، جیسے آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، رائٹ؟ ہم لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو یہ محبت کیوں ہے؟ اٹس اونلی فار اللہ، رائٹ؟ اور یہ محبت اللہ کی خاطر کیوں ہوتی ہے، کیوں اتنی شدید بھی ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے کوئی غرض نہیں چھپی ہوئی ہوتی ہے نا، کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. جسٹ اونلی فار اللہ سبحانہ و تعالی. تو بس اسی محبتوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے. اللہ تعالی ہماری اس محبت کو اور زیادہ بڑھائے، اور ہم اسی طرح ایک دوسرے کی محبتوں کے کیا بولتے ہیں، سرکل میں آگے بڑھتے رہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ قوت ملتی ہے نا جب ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے آگے بڑھتے ہیں. انشاءاللہ یہ اسٹرینتھ ہوگی، فرشتوں کا نزول ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، تو انشاءاللہ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے، چلیے یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اپنا بخاری کا سیشن کریں گے باذن اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
تزهو بك السماوات وتنتشر الأكوان يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن.
اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق وأنت الله الرؤوف الرحيم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا
كتاب الله يهذبنا كتاب الله يهذبنا
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب الأم بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب هلم بنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي
التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعالج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. Welcome back everyone. चलिए इंशाल्लाह आगे बढ़े अपने बुखारी के सेशन की तरफ। रेडी हैं सब? ओके अल्हम्दुलिल्लाह। रिमेम्बर हमने लास्ट क्लास में किताबुल हज स्टार्ट किया था, राइट? और कितनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिली थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो हम आज का लेसन शुरू करते हैं और स्पेशली इसमें इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन इस हवाले से, एक तो ये कि हमारी आम तौर पर ज़िंदगी जो रोज़मर्रा की होती है, राइट, जो भी सर्कल जो जो जिसका साइकिल जैसे चलता है, प्लस स्पेशली उम्रा और हज पर जाने वाले साथियों के लिए, ٹھیک ہے کہ کس کس طرح ڈفرینٹ سچویشن میں اگر ہمیں اس مسئلے سے گزرنا پڑے یہ چیز ہمارے سامنے آ جائے کیونکہ یہ عورتوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو پھر اس وقت ہم کیا کریں گے. ٹھیک ہے, سو بہت غور سے سننا ہے, بہت پیار سے اس کے سب کے نوٹس بنانے ہیں اور اس لحاظ سے بھی سنیے کہ نہ صرف اپنے لیے, کیونکہ اکثر یہ پرابلم کسی دوسرے کا بھی آپ کے سامنے آ جائے تو ایٹ لیسٹ آپ اس کو کچھ انفارمیشن دے سکیں, کچھ ان کی مدد کر سکیں. ٹھیک ہے, چلیے الحمدللہ بہت محبت سے درود شریف پڑھتے ہوئے آغاز کرتے ہیں. پیج نمبر 191, حدیث نمبر 212 اور باب ہے نمبر 8. نام پڑھ دیتی ہوں جن کا وہ باب کے نام سے لیتے ہیں, وہ اطیب للمرأتی عند غسلها من المحیض. ٹھیک ہے, سو ہوپ فلی ایوری ون از فالوئنگ دا سیم تھنگ. ان شاء اللہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
کریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ فکر سے صحیح بخاری میں ہم اگلا سے شروع کریں, اس کی کنٹینیو. تو ہم ابھی تک کیا خلاصہ کر چکے کہ ہے مخصوص دنوں میں عورتوں کو جو گندگی آتی ہے جسم سے اس کا بہنا, اس کا معنی کیا ہے لفظ ہے اس کا بہ جانا, اور اس کو قرآن نے کیا کہا ہے اذن کہا ہے. اذن میں دو معنی ہے, گندگی اور تکلیف. اسلام عورت کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. پھر حیض کی جگہ قرآن پاک میں لفظ محیض کی استعمال ہوا, کیونکہ لفظ حیض اپنی جگہ تو کوئی ناپاکی نہیں لگتی نا, محیض وہ جگہ ناپاک ہے یا وہ دن ناپاک ہے. فاتزل النساء فی المحیض سے کیا مراد ہے, کوئی آپ میں سے بتانا چاہے تو. عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں میں. یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی سے کیا گائیڈ لائن ملتی ہے, ابھی تک جو ہم نے سیشن کیا اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کو ڈسکس کیجئے. جی, کیا کر سکتے ہیں حیض کے دنوں میں اپنے نوٹس کے ساتھ؟ شاباش, طواف نہیں کر سکتے, اسی کے ساتھ ساتھ طواف نہیں کر سکتے, سعی نہیں کر سکتے. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم نے تو قرآن میں پڑھا کہ صرف طواف نہیں سکتے, تو یہ سعی کی بات ہم نے اپنے پاس سے لے لی ہے. جی آپ بتائیے. شاباش, دیکھیے اصل جو علت ہے نا وہ یہ مسجد میں داخل ہونا ہے, طواف وجہ نہیں ہے, مسجد میں نہیں داخل ہونا. تو آج کے دور میں مسجد حرام جو کا حصہ ہے صحیح, اس لیے وہ چیز ہو گئی. ٹھیک ہے, اور کیا نہیں کر سکتے ہیں اس کے دنوں میں؟ جو آپ پڑھا ہے اس کے اندر رہیے گا. جی جی, اللہ تعالیٰ کی جو لمٹس ہے وہ پار نہیں کرنی. ٹھیک ہے, اور نماز اور روزہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو روزے کی قضا ہوگی, نماز کی قضا ہوگی. وجہ میں نے تو آپ کو ویسے یہی وجہ بتائی تھی, لیکن اگر آپ یہ جواب دیتے نا کہ اللہ کا حکم, تو یہ زیادہ اچھا جواب ہوتا نا کہ بس اللہ کی مرضی میری مرضی. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی کام ایسے نہیں کہہ دیا کہ بس کر دیا تو کر دیا, بلکہ اس کے لیے اچھے طریقے سے ہی رکھا. ٹھیک ہے, اور کوئی بات جو ہم نے پڑھی تھی ڈوز اینڈ ڈونٹس کے اندر سے, جو جو مسائل پڑے؟ شوہر کے کنگھی کر سکتی عورت, اس کی گود کو تکیہ بنا کر قرآن پڑھ سکتا ہے, بال دھو سکتی عورت, مرد اعتکاف کی حالت میں تو بھی عورت, یعنی عورت کے ہاتھوں میں حیض نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب ہم آگے چلیں گے اور آج کچھ اور مسائل دیکھیں گے, اور ہم انشاء اللہ تعالی جس مسئلے سے اپنی بات کو شروع کریں گے وہ ہے غسل حیض سے فراغت کے بعد عورت کا خوشبو لگانا. حدیث نمبر ہے 212, 212, چیپٹر نمبر ہے 8, اور پیج جس بک کو ہم فالو کریں اس کے اعتبار سے 191 ہے. شروع کریں گے, عربی میں بھی دیکھیے گا. غسل حیض سے فراغت ہم نے اردو میں دیکھا نا, اگر آپ بالکل دوسری طرف دیکھیں بک اگر آپ کے ہاتھ میں ہو تو کیا ہے, اطیبی للمرأتی عند غسلها من المحیض. طیب کہتے ہیں خوشبو کو, للمرأت عورت کے لیے, عند غسلها اس کے غسل کے وقت, من المحیض حیض سے, یعنی جب ایک عورت حیض سے فارغ ہوتی ہے تو کیا کرے. ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت افراط اور تفریط والا معاملہ ہے, تو آئیے اس سلسلے کی روایات کو پڑھنے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ باقی چیزیں کیا ہیں. عن ام عطیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں، کننا ننہا، ہمیں منع کیا گیا، کننا تھے ہم، ننہا روکے گئے، ان یہ کہ نحد علی میت فوق ثلاث، کہ ہم سوگ منائیں تین دن سے زیادہ کسی میت پر. نحد، حدی کا نام سنا ہوگا آپ نے کبھی عربی زبان کو پڑھتے سنتے، کوئی لفظ ہے. عرب لوگوں کی عادت تھی کہ جب کوئی مر جاتا تھا تو اس کے لیے قصیدے پڑھتے تھے، اسی طرح سے جب اپنے جانوروں کو اور اونٹوں کو خاص طور پہ باہر لے کر جاتے تھے تو پھر اونچی اونچی آواز میں گاتے تھے، جس کی وجہ سے اونٹ جو تھے وہ جوش میں آ جاتے تھے. اسی سے ملتا ہوا لفظ استعمال ہے کہ ہم آواز لگائیں، بین کریں یا سوک کریں کسی میت پر تین دن، اور یہ اس وقت کے رواج کے بالکل خلاف بات تھی. اللہ مگر اعلیٰ زوجن، مگر شوہر کے، یعنی خدا نخواستہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس پہ تین ماہ نہیں بلکہ کیا ہے، اربعت اشہری و عشرہ، چار مہینے دس دن ہے. یہ کون سے چار مہینے دس دن ہے؟ جس کو ہمارے یہاں آج کے دور میں عدت کے دن کہا جاتا ہے، اور یہ آپ پیچھے قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں کہ اسلام سے پہلے بیوہ عورت کی عدت جو تھی وہ ایک سال تھی، اور وہ انتہائی کبیر زندگی گزارتی تھی. اسلام نے اس کو چار ماہ اور دس دن پہ کر دیا. پھر دوسری چیز، کس چیز سے ہمیں روکا گیا؟ ولا نکتہیلا، اور نہ ہم سرما لگائیں. نکتہیلا، کحل کا لفظ سنا ہوگا آپ نے، کاف ہا لام اس کے اندر چھپ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ انگلش میں بھی کوہل کہتے ہیں ان پینسلوں کو جو آنکھوں کے اندر لگا جا سکتی ہیں. تو کہلا کا لفظ سرمے کے لیے، اور نک تہیلا سرما لگانا. ولا نہ تطیبا، اور نہ ہم خوشبو لگائیں. ولا نلبس صوبن مسبوغن، اور نہ کوئی کپڑا ہم پہنے رنگا ہوا. مسبوغ سبغہ سے، اور سبغہ کا لفظ قرآن میں کہاں استعمال ہوا ہے؟ کسی کو کچھ لفظ یاد آیا؟ شاباش، صبغۃ اللہ. تو صبغہ کہتے رنگے ہوئے کپڑے کو، یعنی خود سے جس کپڑے پہ رنگ چڑھایا گیا، تو مسبوغ وہ کپڑا جس کو رنگ چڑھایا گیا، یعنی قدرتی رنگ نہیں بلکہ کوئی بھی رنگ جو چڑھایا گیا مراد اس سے ذرا شوخ کپڑے ہیں. الا سوائے صوبہ اسبن، مگر وہ کپڑا جس کا دھاگا بناوٹ میں رنگا گیا ہو. دیکھیے کتنا مسئلہ آسان ہو گیا، حالانکہ سائڈ ایشو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھ لیتے کہ عدت کے دوران ایک عورت جب بیوگی کی عدت ہے، یہ یاد رکھیے، جو طلاق کی عدت ہوتی ہے اس میں اس رنگ کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، لیکن بیوگی کی عدت میں ایک عورت وہ کپڑے نہیں پہن سکتی. اور رنگ دار کپڑے کا کیا حکم ہے؟ کپڑے کی بنتر میں ہے، جیسے اب ہم پرنٹڈ کپڑے پہنتے ہیں اس میں حرج نہیں ہے. یہ کون سا اوپر تھا کہ جس اوپر کچھ چڑھایا گیا، یعنی مین آج کی زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پارٹی ویئرز ہیں یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فارمل ڈریسز ہیں، وہ نہیں پہن سکتی. لیکن اب گرمیاں ہیں اور لان کے سوٹ ہیں، کسی میں میرون کلر ہے، کسی میں نیلا ہے، پیلا ہے، پھولوں والا پرنٹ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی عام کپڑے پہنے گی، بہت زیادہ سجے ہوئے کپڑے عورت نہیں پہنے گی. تو اس سے ایک بات بھی تو پتا چلی نا، اور کیا کوئی آپ میں سے بتائے گا کیا؟ کہ پھر عام دن عورت پہن سکتی ہے. یعنی بعض لوگ دین کے نام پر بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو بے ڈھنگا کر لیتے ہیں نا، تو یہ دیکھیے عدت کے دنوں میں یہ نہیں پہن سکتی، یا تو مطلقا نہیں حرام کر دیا جاتا. تو یہاں ایک سائڈ کا ایشو ہے کہ اس سے علاوہ وہ پہن سکتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ یہ جو لفظ اسب آئے نا، دیکھو قرآن سوب، اسب وہی لفظ ہے جس سے اعصاب ہے، باندھنے کو کہتے ہیں رسیاں. یہاں اس سے مراد اگر انگلش میں آپ لکھنا چاہیں تو فائبر ہے، یعنی کپڑے کا فائبر، کیونکہ دھاگے ہی ہوتے ہیں نا مختلف قسم کے. اسی سے پھر تعصب کا لفظ بھی آتا ہے اردو میں، کہ باندھا ہوا یا کھینچا تانی جو ہوتی ہے. تو بہرحال پتا کیا چلا کہ ابھی ان باتوں میں کہ عدت کے دوران ایک عورت جو ہے وہ سرما نہیں لگائے گی، خوشبو نہیں لگائے گی، رنگین کپڑا نہیں پہنے گی، سوائے اس کپڑے کے جس کا بناوٹ میں ہی رنگ کوئی ایسا ہو. کیونکہ آج کل تو ہمارے ذہن میں آتا ہے نا کہ کپڑا پہلے وائٹ ہوتا ہے پھر ڈائی کرتے ہیں یا رنگتے ہیں، پہلے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا. جو مل گیا جس طرح کا ہوا، کاٹن تھی تو اس کے اوپر اگر کوئی اور رنگ چڑھ گیا یا چڑھا دیا، تو لہٰذا اس کو کوئی ہارڈ اینڈ رول نہیں دیا جا سکتا. پھر اس کے بعد جو اصل ہمارے اس ٹاپک سے متعلق بات وب آ رہی ہے، وقد رخص لنا، اور بے شک رخصت دی گئی ہم کو، یعنی ہمیں اس بات سے ایگزیم کر دیا گیا، اجازت دے دی گئی، ان دا تحری، جب کہ ہم غسل سے پاک ہو. یعنی ایک عورت چار مہینے دس دن میں کم از کم چار دفعہ تو حیض سے پاک ہوگی نا، تو اب خوشبو تو نہیں لگا سکتی ایک عورت، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب ایک عورت غسل حیض کرے گی تو اس وقت وہ خوشبو لگا سکتی ہے. وہ کیسے لگاتی تھی اس دور میں؟ اغتسلت جب کوئی غسل کرے گی احدانا ہم میں سے ایک من مہیدہا اپنے حیض میں سے فی نبذت من کستی ازفار تو تھوڑا سا کست ازفار یہ خوشبو کی قسم تھی یعنی جس طرح آپ کہہ سکتے فریگرنس کہہ لیجئے یا عطر کہہ لیجئے وَكُنَّ نُنْهَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ اور ہمیں اس سے بھی روک دیا گیا کہ ہم جنازوں کے ساتھ جائیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ حکم ہے جو کم از کم برے صغیر پاکوں ان کی خواتین کو یا تو پتا نہیں ہے یا وہ اس کو کرتی نہیں ہے, حالانکہ اس سے اتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ بہت ساری بیماریوں کا ازالہ ہے. عرب کیا کرتی تھی عورتیں, ابھی اگلی حدیث میں آپ کو اور بھی سمجھ آئے گی یہ بات, لیکن میں آپ کو پہلے سے تھوڑا سا واضح کر دوں. آپ جانتے ہیں کہ حیض کی ایک خاص گندگی بھی ہوتی ہے, ایک فیلنگس بھی آتی ہیں, اسمیل بھی ہوتی ہے. جب عورت پاک ہوگی تو خوشبو لے کر کوئی بھی ظاہر ہے کہ نیچرلی لے گی اور روئی پر یا ٹیشو پر لگا کر خون نکلنے کے مقام پر جس حد تک ہاتھ کو اندر کر سکے تو وہ خوشبو والے پھوہے جو گندگی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی. پھر دوسری اس کی وجہ سے کئی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں, جیسے پڑے استخاضہ کی بیماری. آج کل آپ دیکھیے اکثر بچیوں کو ہاتھ آنے لگے, کلیئر ہو گئی ہے تو خوشبو کا ایک روئی کا ایک پھوہا لے لے, خوشبو لگا کے اس کو خود جیسے استنجا کرتے ہیں یا اچھی طریقے سے اپنے ہاتھ کو اندر سے کلیئر اچھی طرح صاف کر لے. تھوڑا سا اگر عادت نہیں ہے تو میں بھی ابتدا میں ہلکا سا چبھے, لیکن وہ اتنی بڑی چبھن نہیں ہوتی اور بہت زیادہ بھی نہیں. اپنے بھرنا مقصد تو خوشبو ہے, بلکہ بعض عورتیں جن کو بلیڈنگ رہتی ہے تو ان کو یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ جب غسل کریں گی نا اس کے بعد تو یہ کریں, پھر ایک آدھ دفعہ پھر کریں. آپ دو یا تین دفعہ اگر یہ عمل کریں گے تو اللہ کے حکم سے پیریڈز کے بعد جو ایکسٹرا بلیڈنگز ہوتی ہیں اس کا کافی فرق پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کرنا چاہیے, یہ سنت ہے اور حدیث میں آئی ہوئی یہ بات. اور ابھی اگلی حدیثوں میں ہم دیکھیں گے کہ صحابیہ جو ہیں وہ کس کھل کے یہ مسئلہ آگے پوچھتی ہیں. تو آئیے اگلی روایت دیکھتے ہیں. اگلا ٹاپک کیا ہے, غسل حیض کے وقت بدن ملنے کا بیان. دل کل مرعتی نفسہا اذا تطہرتی من المحیدی. عن عائشة رضی اللہ عنہا ان امرأت سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ سے اپنے غسل حیض کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی غسل حیض کیسے کیا جائے گا. ٹھیک ہے, من غسلها من المحیض فامرها کیف تغتسل. تو آپ نے اس کو حکم دیا کہ کیسے تم غسل کر لو, یعنی آپ نے اس کو بتا دیا کیسے کر لو, طریقہ جیسے وربلی بتا دیا, زبانی بتا دیا. قالا فامرها کیف تغتسل, تو آپ نے اس کے سامنے غسل کی کیفیت بیان کی. قالا پھر ساتھ ہی فرمایا خذی فرصۃ من مسک فتطہری بها, کستوری لگا ہوا روئی کا ایک ٹکڑا لے لو اور اسے طہارت کر لو. یہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے, آپ نے اس کو بڑے مبہم سے الفاظ میں بتا دی گئی. قالت کیفا, وہ عورت سمجھی نہیں کیونکہ اس کے لیے یہ بات نہیں تھی. کہنے لگی کیفا تطہر بها, میں کیسے اس کے ساتھ طہارت حاصل کروں. اب اللہ کے نبی اس سے زیادہ کھول کے بیان نہیں کرنا چاہ رہے تھے, تو قالا تطہری بها, بس کر لو اس کے ساتھ پاکی کو. قالت کیفا, پھر وہ عورت بول رہی کیسے, یعنی اس کو بات واضح نہیں ہو رہی تھی. اب یہ ایسی جیسے کوئی ڈاکٹر ہے آپ کو کوئی طریقہ علاج بتائے یا دوا استعمال کرنے کا طریقہ, تو آپ کو نہیں سمجھ آتا تھا, پوچھتے. نہ وہ عورت کی کوئی نیت بری تھی اور اللہ کے نبی حیا کی وجہ سے کوئی بہت کھل کے بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے. خیر قالا, کہا سبحان اللہ, پھر آپ نے بولا اللہ پاک ہے, تطہری, بس پاکی حاصل کر لو. آپ نے تیسری دفعہ کہنے پر بھی اس کی بات نہ کی. اب حضرت عائشہ وہاں موجود تھی جو یہ بات ہو رہی تھی, تو کہتی ہیں کہ فج تبستہا الیہ, پھر میں نے اس عورت کو کھینچا اپنی طرف, یعنی اس کو جیسے عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اگر بعض دفعہ پیچھے سے ہاتھ سے کھینچ لیا یا کچھ کیا. فقلتو, تو میں نے کہا تتبعی بہا اثر الدمی, اس کو پیچھے لگا خون کے اثرت پر. کہ پھر انہوں نے کھل کے بتایا کہ اس روئی کے ٹکڑے کو خون نکلنے کے مقام پر لگا دے, یعنی وہ سیدھی بھولی عورت تھی, اس کو بات سمجھی. تو اب دیکھیے اس سے اور بھی زیادہ سمجھ آ گئی ہے بات کہ کس طرح سے یہ ہوگا. پھر اب دیکھیے اس حدیث میں جو بات ہوئی کہ حیض کے متعلق آپ نے کیا کہا کہ تم اپنے آپ کو پاک کرو, تو غسل حیض جو ہوتا ہے نا اصل میں اس میں کم سے کم اس کی بات کے دیکھیے دو چیزیں ہیں. پیریڈز کا غسل عورت کیسے کرے گی, اس کی فرائض جس کو آپ کہنا چاہیے, یعنی لیسٹ منیمم کیا ہے کہ نیت ہو دل میں. اور آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ نیت دل کا عمل ہے, یا کوئی زبان سے کھڑے ہونے والی باتیں نہیں, یا باتھ روم میں کھڑے ہو کر یا باہر ڈور پہ ایک عورت کھڑی ہو کے نہیں کہہ دے گی کہ بھائی میں غسل کر رہی ہوں. بس دل میں نیت ہو, نیت کے بغیر تو آپ اگر پانی میں ڈبکی بھی لگائیں گے تو وہ غسل جنابت یا غسل حیض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز ہے نیت, اور دوسری چیز کیا ہے, سر سے لے کر پاؤں تک پانی ڈالنا, یہ بس کم سے کم چیز ہے. عورت کے سر سے لے کر پاؤں تک اگر پانی ڈل گیا, عورت سارے اچھی طرح اس کے اوپر پانی گزرا, تو اس سے غسل تو ہو جاتا ہے, یہ فرائض کی حد تک تو ہو گیا. لیکن اس کے بعد اس کا طریقہ کار بھی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا, یہ ہم اگلی حدیثوں میں پڑھیں گے. پیچھے غسل کا باب بھی گزرا ہے, اس میں بھی اس پہ تھوڑی بہت بات ہوئی تھی, لیکن یہ باتیں جو ہیں یہ بار بار کرنے والی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اگلا باب کے غسل حیض کے وقت بالوں میں کنگھی کرنا. پہلے دور میں عورتیں اس طرح کنگھیاں نہیں کرتی تھیں جیسے ہم روز کنگھی کرتے ہیں. ہر روز کنگھی کرنا لوگوں کے لیے ایک بڑی اچھمبے کی بات تھی, تو خاص طور پہ جب غسل حیض سے فارغ ہوتی تھی تو اس وقت پہ بالوں کو کھولتی تھی, کنگھی کرتی تھی. اور اس میں کچھ احکامات بھی اس کو دیکھتے ہیں. امتشاط المرأتی عند غسلها من المحیض. وعنها رضی اللہ عنہا قالت, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے روایت ہے, احللت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع, میں نے احرام باندھا. اب دیکھیں یہ لفظ ہے نا, احللت ایک لفظ ہے, آپ نے تو کہا کہ ہوگا ایک لفظ, لیکن اگر اس کو اردو میں ترجمہ کروں تو اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے, احللت میں نے احرام باندھا. اصل میں لفظ اس میں وہی ہے, حل یحل, سورت بقرہ میں آپ لوگ پڑھ چکے, یسلونک عن الاحل قل ہی مواقیت للناس والحج. تو ہلال کہتے ہیں نئے چاند کو, اصل میں اس کا لفظی معنی ہوتا ہے پکارنا. نیا چاند جب نکلتا ہے تو سب پکارتے ہیں, چاند نظر آ گیا, چاند دیکھ لیا. آج کے دور میں تو رواج نہیں رہا, لیکن پہلے دور میں لوگ چاند دیکھ کر آواز لگاتے تھے. اس طرح بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جو آواز نکالتا ہے نا, اس کو بھی استحلال کہتے ہیں. تو وہی لفظ ادھر ہمارے پاس حدیث میں آ رہا ہے کہ میں نے احرام باندھا, اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا. کہتی ہیں فکنت ممن تمتع, کہتی ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے حج تمتو کی نیت کی تھی, ولم, اور نہیں, یسق الحجی, نہیں وہ لے کر آئے تھے حدی کا جانور. یہ ایک ایکسٹرا تھنگ ہے, آپ سورہ مائدہ میں پڑھ چکے ویسے, کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا تو اس دور میں سب لوگ اپنے ساتھ جانور لے کر آئے تھے. آج بھی جو حج کی تین قسمیں, حج افراد, حج قران اور حج تمتو, تو حج تمتو کی شرط کیا ہوتی ہے کہ قربانی کا جانور وہاں سے خریدتے ہیں, جیسے آج کے دور میں ہم لوگ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حج کیا تھا, اور اس دور میں عموماً وہی کیا جاتا تھا, اس میں گھر سے جہاں سے چلتے تھے وہاں سے جانور ساتھ لے کر آتے تھے. گویا کہ اگر ہم لوگ جائیں تو ہمیں اپنی ٹکٹ کے ساتھ ہی بکرے کی بھی ٹکٹ خریدنی پڑے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی لے کر آئے تھے اور وہاں جا کر پھر آپ نے قربانی کی. لیکن بعد میں آپ نے بتایا کہ اگر مجھے پہلے سے یہ بات پتا ہوتی یا کہی گئی ہوتی, حج قران کی بجائے حج تمتو کرتا. ٹھیک ہے, تو آج ہمارا آپ جو کرتے ہیں وہ اللہ کے نبی کی خواہش تھی, لیکن عمل آپ کا حج قران کا تھا. تو یہ کہتی ہیں کہ جانور حدی کے ہمارے ساتھ تھے. پھر کیا ہوا, فزعمت انہا حادت, تو کہتی ہیں کہ اللہ کے حکم سے کیا ہوا, مجھے فیل ہو گیا کہ میں حیض سے ہوں. اب آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی کی بیوی لاڈلی پیاری, پہلا حج زندگی کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہی حج کیا ہوا تھا ٹوٹل, لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو حیض آ گیا. اگر آج کے دور میں ہم میں سے کوئی عورت ادھر جائے اور اس کے ساتھ یہ ہو جائے تو آپ کہیں کہ کیا میں عائشہ سے بھی بلند ہوں؟ پھر کیا ہوا, اللہ کا حکم ہے, نہ چیخی نہ چلائیں. لیکن بہرحال کہتی ہیں کہ یہ میرا معاملہ کب تک چلتا رہا, ولم تطہر حتی دخلت لیلۃ عرفتہ, کہتی ہیں یہاں تک کہ عرفہ کی رات آ گئی اور میں پاک نہیں ہوئی. عرفہ کی رات کون سی ہوتی ہے؟ جس دن میدان عرفات پہ ہم پہنچ جاتے ہیں, عرفہ کی رات تک. خیر, فقالت, تو کہتی ہے میں نے کہا, یا رسول اللہ, ہی اے اللہ کے رسول, حاضی لیلۃ عرفتہ, یہ ہے رات عرفہ کی, وانما کنت تمتعت بعمرتی, اور جبکہ میں نے تو عمرے کا احرام باندھا. مراد دکے پہ کیا کروں, اب مجھے تو پیریڈز آ گئے. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا کرو, ان قدیر سکی, اپنا سر کھول دو. پھر کیا کرو, وم تشتی, اور کنگھی کر لو. وام سکی ان عمرتی کی, اور اپنے عمرے سے ہٹی رہو, یعنی عمرہ نہ کرو. ففعلت, پھر میں نے ایسا ہی کیا. فلما, پھر جب قدیت الحج, پورا ہو گیا حج, امر عبد الرحمانی، آپ نے حکم دیا عبد الرحمن کو، یہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق کے بیٹے اور حضرت کے بھائی تھے. لیلت الحسبتی، آپ نے شب مخصب یعنی فارغ ہوئی تو آپ نے میرے بھائی کو حسبہ کی رات یہ حکم دیا. فامرنی من التنیم، کہ مجھ کو تنیم سے عمرہ کروائے یعنی میں واپس تنیم تک جا کر وہاں سے احرام باندھوں. مکان عمرت التی نسکتو، اس عمرے کی جگہ پر جو کہ میں نہیں کر سکی. اگر اس کو ایک سٹریچ میں پڑھ کے سنا دوں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ احرام کی نیت کی، حج تمتو تھا، قربانی کے جانور ساتھ نہیں تھے، راستے میں حیض آ گیا، عرفہ کی رات تک پاک نہ ہوئی. میں نے کہا اب تو عرفہ کی رات بھی آ گئی ہے، تو آپ میں نے تو عمرے کا احرام باندھا تھا، اب کیا کروں؟ تو آپ نے کہا تم اپنا سر کھول کر کنگھی کرو، یعنی احرام کی پابندی سے ایک حد تک نکل گئی. کنگھی نہیں کرتے عموماً احرام میں، بال ٹوٹنے کا ڈر ہے. آپ نے ان سے کہا کہ تم تو کھول لو اور اپنے عمرے کے جو باقی کام تھے ان کو روک لو، پوسٹ پون کر لو، ابھی نہ کرو. پھر میں نے ایسا ہی کیا. پھر جب میں حج سے فارغ ہو گئی تو آپ نے شب محصب میرے بھائی عبد الرحمن کو حکم دیا تو وہ میرے اس عمرے کے بدلے میں جس میں میں نے احرام باندھا تھا مجھے مقام تنیم سے دوسرا عمرہ کرا لائے. یہ وہی جگہ جہاں آج مسجد عائشہ ہے، اور یہ رخصت صرف اور صرف ان کے لیے ہے جن عورتوں کو پیریڈز کی وجہ سے وہ ارکان پورے کرنے کا موقع نہ ملا ہو. آج بہت بڑی غلطی ہمارے کلچر میں، اور ہمارے ہاں چونکہ بہت ساری نیکیوں کو ایکسٹرا بھی کرنے میں لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں تو یہی وہ کرتے ہیں کہ وہاں جاتے ہیں احرام باندھتے ہیں اور دوبارہ عمرہ کرتے ہیں اور پھر سونے پہ سو آ کر بتاتے ہیں میں نے 10 عمرے کیے، میں نے 5 عمرے کیے. آپ کے ذہن میں ایک کوسچن ہو سکتا ہے کہ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ تو اس کا جواب بہت سمپل ہے. آپ میں سے کوئی دینا چاہے گا؟ اپنے گزشتہ علم پہ نہیں، آپ اس بات جو میں نے بولی ہے یا جو آپ نے پہلے سے سنی اس کے اندر سے بتا سکتے ہیں سوچ کے کہ اس میں دلیل کیا ہے. نہیں، آپ نے حضرت عائشہ کو تو کہا کہ وہاں سے جا کے کریں. دیکھیں اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے عبد الرحمن سے یہ تو کہا کہ عائشہ کو وہاں سے احرام کی نیت کروا کر دوبارہ لاؤ، ان کو خود نہیں کہا کہ جاؤ تم بھی جا ہی رہے ہو ساتھ، تم بھی وہاں سے پھر احرام باندھو اور تم بھی ایک اور عمرہ کر لو. اتنی سمپل سی دلیل ہے. تو لہٰذا عام طور پہ جو عمرے پہ جا چکے ہوتے ہیں ان کو بار بار وہاں سے جا کر ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اگلا مسئلہ دیکھ لیتے ہیں کہ غسل حیض کے وقت عورت کا اپنے بال کھولنا. نقد المرأتی شارح عند غسل المحیض، اس کو سمجھیے گا، یہ اس میں بھی احکامات ہمیں ملیں گے. وانہا رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، کہتی ہیں خرجنا موافین لہلال ذی الحجتی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہیں کہ ہم ذوالحجہ کے چاند کے قریب حج کو نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عمرے کا احرام باندھنا چاہے وہ کیا کرے؟ من احبا، جو کوئی پسند کرے، آئیں یہ کہ یحل، وہ احرام باندھے، بھی عمرتی، عمرے کا، فل یحلل، تو وہ عمرے کا احرام باندھ لے. فائنی، اور بے شک میں خود، لولا انی، اگر نہ ہوتا یہ کہ میں اہدی تو ہدی کا جانور لایا ہوتا. اب دیکھیے کہ اگر آپ عربی زبان کی خوبصورتیوں کو دیکھیں نا، اگر آپ صرف عربی لینگویج کو دیکھیں نا تو اہدی تو کا ترجمہ کریں تو کوئی کرتا، میں اس کا لفظی ترجمہ بنتا تو یہی ہے کہ میں اس کو ہدیہ دیتا. لیکن ہدیہ دینے یعنی یہاں مطلب کہ تو میں ہدی کا جانور لے کر آتا. سورہ مائدہ کے شروع میں آپ نے پڑھا نا من الہدی والقلائد، تو ہدی اس میں بڑا خوبصورت سا نکتہ ہے. اصل میں ہدی ایک ہدیہ ہوتی ہے، یہ جو قربانیاں ہم کرتے ہیں عید کے موقع پہ یا حج کے موقع پہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ایک تحفے کی صورت میں جاتا ہے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر میں ہدی کا جانور اپنے ساتھ نہ لایا ہوتا لہلل تو بھی عمرتی، تو میں بھی عمرہ کا احرام باندھتا. اب آپ کو غلطی لگ رہی ہوگی یا شاید آپ اتنے غور سے نہ بھی سن رہے ہوں، تو میں خود ہی بتا دیتی ہوں کہ یہاں لفظ بار بار عمرہ آ رہا ہے، حالانکہ یہ سفر تو حج کا تھا. تو آپ سمجھ لیجئے کہ آج کے دور میں ہم جو حج کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں، پھر ایک دفعہ احرام باندھتے ہیں، پھر جہاں پہنچتے ہیں اپنا سامان رکھتے ہیں، پھر جا کے عمرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر مرد جو ہوتے ہیں وہ بال پورے شیو کرواتے ہیں، کٹواتی ہیں عورتیں، اور اس کے بعد پھر وہ پہلا احرام اتر جاتا ہے، ٹھیک ہے. اتنے عمل کو ویسے بھی کیا کہتے ہیں؟ عمرہ کہتے ہیں نا. لیکن حج کے سفر میں ہم یہ پہلے کر چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم ویٹ کرتے ہیں 7-8 تاریخ کا, جب ذی الحج کے دن شروع ہوتے ہیں, تو پھر دوبارہ اپنے ہی ہوٹل یا جہاں ہم ٹھہرے ہوتے ہیں وہاں سے ہم احرام باندھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر ہم سب کے ساتھ عرفات اور منا اور مزدلفہ جاتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو پہلا سفر ہے نا, اس کو بار بار احللت بعمرہ کا لفظ کہا جا رہا ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر حج کے سفر میں ایک عمرہ خود بخود ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی کا مقصد یہ. اب جو سفر آپ نے کیا ہوا تھا نا, جو کرا حج کران جس کو آج کے دور میں بولتے ہیں, اس میں ہوتا کہ بیچ کے یہ جو دن ہوتے ہیں نا, اس میں احرام نہیں کھولتے. کتنا سخت ہے. آپ دیکھیے, اگر آپ نے حج کیا ہو, فلائٹس تو آپ نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ حج سے 15-20 دن کے ایک مہینہ پہلے بھی شروع ہو جاتی ہیں. اگر کوئی حج کران کی نیت کرے گا, جس دن اپنے گھر سے نکلے گا نا اور حج ہونے, احرام نہیں کھولے گا. اللہ کے نبی کا حج وہ تھا. تو مشکل ہے نا اس میں, اتنی دن پابندیوں میں رہنا, پھر اس میں کئی مسائل کا انسان شکار ہوتا ہے. تو نبی رغبت دلا رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ بات پہلے ہوتی یا مجھے اختیار دیا جاتا, تو میں پھر عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتا. یہ پتہ چلا. خیر, فاحل بعدہم بھی عمرہ تھی, تو کچھ لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا. واحل بعدہم بھی حج, اور بعض نے حج کا. یعنی کچھ نے یہ نیت کی کہ ابھی کر کے عمرہ کھول دیں گے احرام, پھر دوبارہ باندھیں گے, اور کچھ نے کہا نہیں جی ہم تو حج تک کریں گے. خیر, وساقت الحدیث, اور اس کے بعد حضرت عائشہ نے جو حدیث بیان کی تھی, وذکرتا خیدہا قالت, پھر اسی بھی حدیث کو بیان کرنے میں حضرت عائشہ نے اپنے حیض کا ذکر بھی کیا, جو اوپر ابھی ہم نے پڑھی ہے. قالت, کہنے لگی, ارسل مائی اخی عبد الرحمن الی التنیم, اللہ کے نبی نے میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن کو تنیم کے مقام تک بھیجا. فاحللت بعمرتی, پھر میں نے عمرے کا احرام باندھا. ولم یکن فی شیء من ذالک, اور ان باتوں میں نہ تو قربانی لازم ہوئی, اور حدش ولا صوم ولا صدقت, اور نہ مجھے روزہ رکھنا پڑا نہ دینا پڑا. یعنی اس طرح اگر ایک عورت کو پیریڈز آ جائے اور اس کو اپنا احرام کھولنا پڑے پھر دوبارہ باندھے گی, تو اس میں کوئی دم نہیں ہے. ہمارے یہاں عموماً حج اور عمرے کے سوالات میں یہ بڑا کوسچن ہوتا ہے کہ اچھا اس کا کیا دم ہے, اچھا اس کا کوئی کفارہ ہے, اچھا اس کے لیے ہم کچھ آ کے کریں. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس میں کچھ نہیں ہے. سمپل سی بات ہے, اللہ کے حکم سے پیریڈز آئے, عورت کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ دیکھیے پیریڈز آنے پہ دم رکھ دیا جاتا تو کچھ عورتیں کہہ سکتی تھی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہماری چوائس سے تو یہ نہیں ہوا. تو لہٰذا یہ ایک طبعی عمل ہے, اس کے اندر بہت زیادہ باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے. اب اگلی حدیث میں ہم دیکھیں گے کہ حیض کے دنوں کی جو نمازیں, اس کی قضا نہ کرنے کی دلیل. حائضہ کا نماز کی قضا نہ دینا. لا تقدل حائض صلاتہ, یہ بھی روایت حضرت عائشہ سے ہی ہے. وانہا رضی اللہ عنہا ان امرأت قالت, حضرت عائشہ سے روایت ہے, ایک اور روایت ہے بیسیکلی, اس میں کیا کہتی ہیں, ایک عورت تھی اور اس نے آ کر اجزی احزان صلاحا اذا طہورت, کیا ہمیں ایام طہارت کی نمازیں کافی ہیں؟ یعنی حیض کی نمازوں کی قضا ضروری ہے ہمارے لیے؟ فقالت, تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا, احروریت انتی, کیا تو حروریہ ہے؟ حروریہ اصل میں خارجیوں کو کہتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ ایک سیکٹ ایسا گزرا ہے کہ جو اسلام کی بہت بنیادی چیزوں سے دور ہوا تھا, اور انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو خوارج کہا تھا. تو حضرت عائشہ کو اس کی یہ بات سن کے اتنا عجیب لگا کہ تو کیا کہتی ہے کہ ہم پیریڈز کی نمازیں جو ہیں ان کو دوبارہ پڑھیں گے, کیا تو خارجی ہے؟ کن نحید من نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا یامرنا به, ہم تو اللہ کے نبی کے دور میں جب حیض سے ہوتی تھی تو آپ تو ہمیں نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے. او قالت, یا آپ نے کہا, فلا نفعلہ, ہم اس کو نہیں کرتے تھے. تو پھر کیا پتہ چلا کہ ایسے دنوں کی نمازوں کی قضا نہیں ہوگی. اور یہ جو خوارج تھے, یہ بنیادی عقائد میں جو چینج کر چکے تھے, اس میں انہوں نے ایک یہ بھی چینج کی تھی کہ عورت کی پیریڈز کی چھٹی ہوئی نمازیں جو ہیں ان بعد میں پڑھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, یہ درست نہیں ہے. تو آج اگر کسی کو آپ تقویٰ میں اس طرح کا بھڑتا دیکھے تو یہ بھی اسلام کے بنیادی بہت شروع کی چیزیں جو کبھی چینجیبل نہیں تھی اس کے بھی خلاف ہے. تو ہمارے لیے اس میں عمل کا اتنا ہی نقطہ ہے کہ اس کو دوبارہ نہیں دہرانا. ٹھیک ہے, یہاں ایک چھوٹی سی بات کہوں کہ پیریڈز کے دنوں کی نمازوں کی اتنی فکر ہے تو بغیر پیریڈز کے دنوں کا کیا ہے؟ یہ کون فکر کرے گا پیریڈز کی نمازوں کو قضا کرنے کا, جو کہ عام دنوں میں پورا نمازی ہے. تو جو عام دنوں میں نماز نہیں پوری پڑھتا یا اس کو اتنا شوق نہیں ہے اس کا, یا اس کا اہتمام نہیں ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا پھر ان دنوں کی کیئر کرے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب اپنی نمازوں کو کیئرفلی دیکھیں اور اس کے اوپر ہمارا غور و فکر بھی ہو, ہم اس کو اپنے اوپر لیں. اور نماز ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم اپنی مرضی سے پڑھیں, جب دل چاہا پڑھی, جب چاہا چھوڑ دی. ٹھیک ہے جی, پوچھیں.
بالکل بند ہو جائے تو نماز سٹارٹ کرنی چاہیے, ایک دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لائٹ سے.
جی دیکھیے, آپ کا سوال میں دہرا کے پھر اس کو جواب بھی دے دیتی ہوں کہ کب عورت پاک غسل کرے, کب خود کو پاک سمجھے. یہ کوشچن دیکھیے, پہلی بات ہے کہ اس میں دو ایکسٹریمز ہو سکتی ہیں, یا تو جلدی جلدی کر دینا, کوئی موٹیو ہوتا ہے بعض دفعہ. اور میں نے دیکھا رمضان کے روزے نہیں چھوڑنا چاہتی, اور شاید اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بعد میں رکھنے مشکل لگتے ہیں, یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ثواب اور روزے رکھنے کا شوق ہے. لیکن نہ بہت جلدی کرنی چاہیے, ہیسٹینس از فرام شیطان, اور نہ بلا وجہ تاخیر کرنی چاہیے. انتظار کرے عورت, جسم میں آپ نے بھی دیکھا ہے کہ ہر وقت تو پیریڈس نہیں آ رہے ہوتے نا, بیچ میں شروع میں ایک دو دن جوش ہوگا, پھر رک جائے گا, پھر کچھ گھنٹے کے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں. جب ایک دفعہ ٹرانسپیرنسی دیکھ لیں, یعنی آپ جب بھی چیک کریں تو اگر آپ کو دودھیا پن نہیں, سرخی نہیں, سیاہی نہیں, براؤنش نہیں, ٹرانسپیرنٹ ہونا دکھے, تو یہ علامت ہوتی ہے پیریڈس کے ختم ہونے کی. یہ بھی مسئلہ بہت ساری عورتوں کو نہیں پتا. آپ جب فیل کریں گے کہ جوش ٹوٹتا ہے نا, تو اس کے بعد عورت کو پیریڈس نہیں بھی آتے, لیکن اگر آپ روئی سے ٹچ کریں تو دودھیا پانی یا براؤنش یا تھوڑا یلوش سا ہوگا, وہ علامت نہیں ہے, وہ ہے کہ ابھی آپ پیریڈس نہیں ہیں. لیکن اگر آپ کسی وقت میں دیکھیں کہ آپ بالکل کلیئر ہوگی, کرسٹل کلیئر جیسے, اب ختم, اس کے بعد آپ غسل کر لیں گے. غسل کیا, اس کے بعد دوبارہ آپ کو پھر دودھیا پن دکھ گیا, براؤنش دکھ گیا, ریڈ دکھ گیا, تو ڈونٹ تھنک اباؤٹ دیٹ. صحابیات کہتی ہیں کہ ہم جب ایک دفعہ طہارت حاصل کر لیتے تھے تو اس کے بعد کے خون کو ہم کچھ نہیں سمجھتے تھے. اگر عورت کی عادت ہے کہ وہ اسی طرح ہوتا ہے, دو تین دن ہوا, پھر ایک دن نہیں ہوا, چوتھے دن پھر ایک دفعہ کھل کے ہوتا ہے, تو میرا خیال ہے ایک دو تین دفعہ سے عورتوں کو اپنی عادت کا خود بھی پتہ چل جاتا ہے. کوئی بیگ یا میجر چینج نہ آئے تو پھر وہ اسی چیز کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ٹرانسپیرنٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا, تو پھر کیسے دیکھیں, وہ گزر چکا ہوتا ہے وقت, ہمیں دکھتا نہیں ہے. ہر وقت انسان نہیں چیک کر لیا ہوتا نا, تو پھر اس میں بھی یہ کہ اس میں مبالغہ نہ کریں. اگر آپ کے خود فیلنگ آ رہی ہے نا کہ ایک بھر پوری مقدار جو بلڈ کی جانی تھی وہ جا چکی ہے جسم سے, اب اگر جسم میں دودھیا پانا ہے تو اس کو پھر اوور لک کر دیں, ایزیوم بھی کر سکتے ہیں آپ. دیکھیے یہ وہ مسائل ہیں جس میں غالبا حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے, ابن عباس میرے ذہن میں کلیئر نہیں ہے اس وقت, کہ انہوں نے اس پہ اتنا علم حاصل کیا کہ خیال تھا ان کا کہ میں نے اس کے سارے مسائل سمجھ لیے. اس کے بعد بھی جب پہلی ہی عورت ان سے اس کا کوئی مسئلہ پوچھنے آئی تو اس کا جواب ان کو نہیں آتا تھا. یہ ہر عورت کا ایک اپنے طور پر دیکھا ہوا عمل بھی ہو سکتا ہے, تو لہٰذا اس میں بنیادی طور پہ پورا نالج لے لیں. جیسے اب آپ یہ باب پڑھ رہے ہیں, اسی طرح آپ طہارت کے مسائل پڑھ لیں گے. اسلام کیو ایڈ پہ جا کر اگر آپ عورتوں کے مسائل میں سے یہ مسائل کے کوسچن آنسر پڑھ لیں, بہت زیادہ آپ کو فرسٹ ہینڈ نالج ملے گا. کیونکہ ایک اسکالر کی بات کرنا, جواب دینا, اس سوال جواب سن لینا جو ہوتا ہے, یہ کئی گھنٹے کے درس سننے سے بھی زیادہ بعض دفعہ مؤثر ہو جاتا ہے. تو لہٰذا without any problem ڈیل نہیں کرنا چاہیے. بعض عورتیں کہتی اچھا ابھی نہیں پاک ہوئے, وجہ کیا کہ اب اس وقت نہانے کو دل نہیں کر رہا. کچھ اور بھی پرسنل میٹرز ہوتے ہیں, کچھ کہتے ہیں جی ہمیں فالتو بال صاف کرنے ہیں تب تک ہم پاک نہیں ہوتے, یہ بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے. ایک نماز بھی چھوڑی آپ نے تو مسئلہ ہوگا. بلکہ اگر اس میں آپ کو میں مسائل بتانے لگ جاؤں تو ٹائم اور بھی لگے گا, لیکن ضرورت ہے ان مسئلوں کو بتانے کی. آپ آج دن ہے, مثال ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت صبح کے 11:15 کوئی سسٹر پیریڈ سے تھی, اب آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ میں پاک ہوں گے نہیں, اور آخری وقت میں نظر لگی جاتی ہے نا کہ جلدی جلدی دیکھیں کلیئر ہوئے ہیں کہ نہیں, چیک کیجئے. ہر نماز کے ابتدائی وقت, جب جیسے ظہر کا وقت شروع ہونے والا ہے, تو آپ اس وقت پہ جب نماز کا وقت ہو آپ جائیں چیک کیجئے. اگر آپ پاک ہو چکی ہیں, غسل کیے کہ نہیں کیا, اگر بلڈ ختم ہو گیا ہے بالکل کلیئر ہے, تو اب آپ کے اوپر یہ ظہر کی نماز لازم ہے. نشاور لیں گی, نماز پڑھ لیں گی. خیر آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھ سکی یا کچھ نہیں, وہ ظہر کا وقت چلا گیا, عصر پہ آ گئی, آپ نے عصر کے وقت چیک کیا, آپ کلیئر تھی. اب آپ کیا کریں گی, آپ غور سے سنیے گا, اب آپ صرف عصر نہیں پڑھیں گی, آپ ظہر کے بھی 4 فرض پڑھیں گے. جو دو نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں نا، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، ٹھیک ہے؟ عصر کے وقت پہ اگر غسل کرتے ہیں نا تو پچھلی ظہر بھی پڑھیں. کس سوچ سے پڑھیں گے؟ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ یہ میری مس انڈرسٹینڈنگ ہے، میں پاک تو ظہر پہ ہی ہو گئی تھی لیکن میں نے دیکھا نہیں یا میں نے سستی کی. سیم یہی چیز آپ عشاء کے وقت بھی کریں گی. اگر آپ مغرب پہ فارغ ہوئی ہیں پھر عصر پڑھیں گی، لیکن اگر آپ عشاء پہ فارغ ہوئی ہیں تو ساتھ آپ مغرب کو بھی پڑھیں گی. کتنا حکم ہے سخت. اب آپ کو یہاں سے سمجھ آ گیا کہ جب سے فارغ ہوئے، اور اگر بالفرض سے محال آپ باہر تھیں، کالج میں بچی، اسکول میں، کہیں بھی ہے، کیا آپ اس وقت شاور نہیں لے سکی؟ جو ہی گھر پہنچ کے شاور لیں گی تو وہ ساری نمازیں آپ قضا کریں گی. وداؤٹ اینی ریزن غسل کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر ایک اور اس کا اپوزٹ بھی لے لیجیے. ہم شکر کرتے ہیں پیریڈز آ گئے. مثال ہے کہ 2:30 بجے کے قریب کسی عورت نے چیک کیا، اس کو پیریڈز آ گئے، اور اس نے بھی ظہر بھی نہیں پڑھی بھی تھی، کہتی چلو شکر ہے پیریڈز آ گئے. نہیں نہیں نہیں، اگر ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا تھا اور آپ نے بعد میں چیک کیا ہے تو ظہر نہیں پڑھ سکی نا. اب جس دن آپ پاک ہوں گی نا تو وہ آخری ظہر بھی پڑھیں گی. اتنا نمازوں کا مسئلہ ہے نا، چھوٹی بڑی باتیں، لیکن ہم ان چیزوں کو عموماً اپنے اوپر نہیں لیتے، ٹھیک ہے؟ تو ان ساری چیزوں کو جب علم کی بیس پہ کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگلی حدیث نمبر 217 اور ٹاپک یا چیپٹر نمبر 13 یا 13، کہ حیض کے کپڑے پہننے کے باوجود حائضہ عورت کے ساتھ لیٹنا. النوم ما الحائض فی ثیابہا، یعنی ایک عورت پیریڈز کے دنوں میں ہے اور وہی کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں جس میں ظاہر ہے کہ وہ اٹھتی بیٹھتی ہے، تو کیا اس شوہر کیا انہی کپڑوں میں اس عورت کے ساتھ سو سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کپڑے ہم پہنتے ہیں حیض کے دنوں میں، ایک تو نا کہ جہاں گندگی لگ گئی وہ، کیا عام دنوں میں یہ کپڑے گندے ہوتے ہیں؟ ہم پہلے اپنے عمل کو دیکھ لیں کہ ہمارے کلچر میں حیض کے دنوں میں پہننے ہوئے کپڑوں کے بارے میں کیا احکامات دیے گئے ہیں لوگوں کی طرف سے. کیا کہتے ہیں؟ جس دن شاور لیا، سر سے پاؤں تک سارا گھر دھونا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے ہاں یہ جو باتیں نا کہ حیض کے دنوں میں پہنے ہوئے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ پسینہ آ گیا جن کپڑوں میں، وہ نہیں ہے. اچھا، اب یہ مسئلے اتنے بڑے نہ بنتے، جب بنتے کب ہیں؟ کسی کو آپ شادی میں یا پارٹی میں دیکھے آئے، نماز پڑھے، کہتے ہیں مجھے پڑھنی نہیں. کیسے نہیں پڑھنی؟ پیریڈز ہوئے؟ نہیں، پیریڈز تو نہیں ہوئے. وجہ کہ یہ جو کپڑے پہننے میں، یہ ایک دفعہ پیریڈز میں پہنے تھے، پھر اس کو دھو نہیں سکے کیونکہ یہ فینسی کپڑے ہوتے ہیں، تو اب میں نماز نہیں پڑھوں گی. یہ مسئلہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں. ایون کپڑے پہ داغ بھی لگ جاتا ہے. صحابیات کہتی ہیں کہ ہم کھرچ دیتی تھی، ان کے پاس تو پانی بھی نہیں ہوتا تھا، کھرچ کے صرف اس کا اوپر سے اثر اتار کے ان میں نمازیں بھی شروع کر دیتی تھی. تو آج کے دور میں کیا کہ اگر داغ بھی رہ چکا ہے تو بھی خیر ہے، بس اس کی پانی بہا کر جو علائش ہے، گندگی، اس کو دور کروا دے، تو پھر ان میں نماز ادا کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ ایسی عورت کے ساتھ کس طرح سے اختلاط ہو سکتا ہے. عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا حدیث حیدہا وہی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمیلۃ ثم قال فی ہذہ روایہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیض کے متعلق حدیث پیچھے پڑ چکے ہم لوگ، 207 گزری ہے، جس میں ہے کہ وہ بحالت حیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی، اور اس میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبلہا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلو کہتے ہیں حق دینے کو، گلے لگانے کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گلے سے لگا لیا کرتے تھے، وہو صائم، جبکہ وہ روزے سے ہوتے تھے. یعنی اس ایک حدیث سے کیا پتہ چلا کہ عورت جب پیریڈز میں ہے تو مرد اس کے ساتھ سو سکتا ہے، اس کو حق دے سکتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر بہت زیادہ کنٹرول حاصل تھا. یہ حدیث ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. یہاں جو نئی چیز ہے وہ روزے کی حالت ہے، کہ اگر ایک مرد روزے کی حالت میں اپنے جذبات پر قابو پاتا ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے، اور کسی بھی شرعی پابندی کے ٹوٹنے کے ڈر کو اگر نہ محسوس کرے تو وہ اس کے ساتھ سو بھی سکتا ہے. یہ بالکل نارمل بات ہے. دیکھیں، دو ہی پابندیاں ہوتی ہیں نا عمومی طور پہ شوہر بیوی کے تعلق کے بیچ میں، ایک پیریڈز عورت کی طرف سے، اور دوسرا یہ کہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں روزے سے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں مراد ہے کہ روزے کے وقت بھی اللہ کے نبی اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ جاتے تھے، سو جاتے تھے، یعنی آپ کو یہ ڈر نہیں ہوتا تھا کہ میں نے خواہش پوری کر لی تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور بیوی اگر پیریڈ سے ہوتی ہے تو بھی مرد اس کے ساتھ سو سکتا ہے, بیٹھ سکتا ہے, شرط یہ کہ اس کو اس چیز کا ڈر نہ ہو کہ وہ اپنے جذبات کی بہ میں اللہ کی کسی پابندی کو توڑ دے گا. ٹھیک ہے, اب اگلا ایک مسئلہ جو ویسے ہی ہمارے ہاں تو اتنا معروف نہیں ہے لیکن ہے بہت اہم بات, اور وہ کیا ہے کہ حائضہ عورت کا عیدین میں شمولیت کرنا. اللہ کے نبی کے دور میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ عید کا دن ہو, عید کی نماز کے لیے گھر سے مرد نکلے اور عورتیں نہ جائیں. آج ہمارے گھروں میں کیا عید پارٹیوں میں تو عورت جائے گی, کبھی کوئی مرد عید کی پارٹی میں بیوی کو گھر چھوڑ جائے تو ذرا سوچئے سارا خاندان کیا سوچے گا. چاند رات کو چوڑیاں پہننے پہنانے کے لیے جائیں گی تو لے جائیں گے, سب ہو جائے گا, لیکن جہاں بات ہوتی عید کی نماز کی کہتے مرد ہی جانتے ہیں. آج بھی مسلمان ملک میں پاکستان میں پہلے 70-80% گھرانوں کی خواتین عید کی نماز کے لیے نہیں جاتی. کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ آپ میں سے کتنے لوگ نہیں جاتے تھے پہلے؟ اب تو قرآن سے جڑ گئے ایک دو سال میں. کون نہیں جاتے تھے؟ ایک دو جی, آپ دیکھ لیں میجورٹی نہیں جاتی تھی نا. اور جو عید کی نماز کے لیے نہیں جاتا اس کے لیے عید کے اور کھانا پکانے کے دن, عورتیں شام تک گندی مندی پھرتی, صبح عید کے لیے جائیں تیاری کر لیں, نہا لیں دھو لیں تو فیلنگ آنے لگ جاتی ہیں کہ بھئی ہم واقعی عید منا رہے ہیں. پھر آ کے چاہے عورتیں چینج کر لیں, کام میں لگ جائیں, لیکن وہ ایک دن کا آغاز جو ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے. لیکن آج یہ حق ختم کیا گیا تو یہاں ہم پڑھیں گے کہ اتنا اہم ایشو ہے یہ کہ عام عورت تو عام عورت, پیریڈز والی عورت بھی جائے. کیسے جائے گی؟ اب اس کو ہم پڑھتے ہیں. عن ام عطیہ رضی اللہ قالت, ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, یعنی میں نے ان سے یہ بات سنی, کیا تخرج الاوائق ذوات الحضور والخید. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ دوشیزہ عورتیں, یعنی جو کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں بچیاں, پردہ نشین عورتیں اور حائضہ عورتیں سب عید کی نماز کے لیے جائیں اور کیا کرے, ولیشخدن الخیرہ اور خیر پہ حاضر ہو. مطلب وہاں مسلمانوں کے لیے جو دعائیں کی جائیں گی, جو وہاں درس ہوگا, واس ہوگا, یہ سب عورتیں بھی وہاں جائیں, ودعوت المومنین اور مومنوں کی دعاؤں میں شامل ہوں. ویعتزل الخیدہ المصلی, اور جو حیض والی عورتیں وہ نماز کی جگہ سے الگ رہیں. قیل لہا, اور کہا گیا, والخیدو, یعنی حیض والی عورتیں بھی جائیں گی, یعنی عورتوں کو حیرت ہوئی سن کر کہ پیریڈ والی عورتیں عید کی نماز کے لیے جائیں گی. فقالت, تو کہتی ہیں, الیس یشہدن عرفات کزا و کزا. تو حضرت ام عطیہ نے جواب دیا, کیا حیض والی عورتیں عرفات اور فلاں فلاں مقام پر حاضر نہیں ہوتی؟ کیا پتہ چلا کہ عید کی نماز کے لیے پیریڈ والی عورتیں بھی جائیں گی. ابھی آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی اچھا, آپ نے تو کہا کہ عورتیں مسجدوں میں نہیں جاتی, تو پھر وہاں کیسے جائیں گی؟ تو اس کا جواب بہت سمپل ہے کہ عید کا مسنون طریقہ مسجد نہیں ہے, کھلے میدان ہے. عیدگاہ کہا جاتا ہے اس کو, اللہ کے نبی کے دور میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا, کھلے میدانوں میں عورتوں کو بھی مردوں کو لے جاتے تھے. آج بھی یہی پسندیدہ ہے, لیکن اگر کوئی مجبوری ہے لائک جیسے کہ بارش ہے یا کوئی انتظام ہی نہیں ہے تو پھر مسجدوں میں جا کے پڑھی جا سکتی ہے, گناہ نہیں. لیکن جو عمرا ہیں, حکمران ہیں, ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ عید کی نماز کا اہتمام کریں. کیسے اہتمام کریں؟ کھلی جگہ پہ کریں. اب آپ پھر ایک کوشچن کر سکتے ہیں کہ اچھا, کر پھر آج ہمارے ارد گرد کہیں ہے ہی نہیں ہے, اگر تو تھوڑا دور ہے تو پہلے سے مردوں کو ذہنی طور پہ تیار رکھ کے وہاں جائیں. ضروری نہیں کہ بس آخری وقت پہ ہی آپ نے کودنا ہے. اب دیکھیے, ایک عید کی نماز کے تو دن ایسا ہوتا ہے کہ فجر کے بعد سارا گھر جاگ رہا ہوتا ہے, اللہ ماشاء اللہ ہمارے مسلمانوں میں اب صبح کو سونے کا جو رواج آ گیا ہے. تو آج کل بھی بچپن سے وہ جو منظر ہم نے دیکھے ہوئے ہیں, آج بھی جب بھی کبھی ہماری ارلی مارننگ فلائٹ ہوتی ہے کہیں سے بھی کہیں جانے کی اور فجر کے بعد فوراً جلدی سے نکلنا تیاری, تو میرے لاشور میں وہ عید کا دن چل رہا ہوتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ آج عید ہے اور ہم بس جلدی جلدی نکلنے کی تیاریوں میں. تو اس میں پورے اہتمام کریں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مر جا سکتے کچھ, پھر آپ مسجد میں اس جگہ تک چلی جائیے جہاں تک جانے کی اجازت ہے. کامن ایریاز ہوتے ہیں, باہر جوتوں کی جگہ ہوتی ہے, کوئی بچوں کا روم ہے, کوئی ڈائننگ ایریا ہے. یہاں کی مسجدیں سمپل ہوتی ہیں, ماڈلی, اتنا زیادہ عورتوں کا انٹریکشن نہیں. لیکن باہر کے ملکوں میں جو مسجدیں ہیں, یہ پورے پورے سینٹرز ہوتے ہیں, اسی میں سنڈے سیٹرڈے اسکولس بھی ہوتے ہیں, ڈائننگ ایریا, کینٹین, اور عموماً پوری مسجد کے اندر ساؤنڈ سسٹم ایک جیسا ہوتا ہے. تو پھر جس حد تک جا سکے وہاں جائیں اور بیٹھے بھی, اور جب دعا کا وقت ہو تو اس وقت پھر دعا میں شامل ہو. لیکن ایک چیز بہت اہم ہے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو باتیں نہیں کریں گے. بعض دفعہ یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے رمضان میں بھی اور عید میں بھی کہ جن سسٹرز نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی آ تو وہ جاتی ہیں مسجدوں میں بھی لیکن پیچھے بیٹھ کے باتیں کرتی رہتی ہیں. تو دوسروں کے آرام کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں مثال دیکھیں کتنی اچھی دی امیتیہ نے کہ کیا عورتیں عرفات کے میدان میں نہیں جاتی, سوچنے کی بات ہے. اور آپ کو یہ مسئلہ بھی یہاں سے پھر مل گیا کہ پیریڈز والی عورت عرفات کے میدان میں جائے گی, منا جائے گی, مزدلفہ, سب جگہ جائے گی, صرف طواف افاضہ نہیں کرے گی. اس کے لیے وہ حضرت عائشہ والی حدیث نے سن لی کہ بعد میں جا کے کرے گی. تو کھلے میدان میں ایک عورت پیریڈز والی حالت میں جا سکتی ہے, کوئی حرج کی اس میں بات نہیں ہے. ٹھیک, اور آپ کے بچوں کو دکھنا چاہیے کیونکہ مسلمانوں کے اپنے جو ریچولز ہیں اگر اس کا اہتمام ہم نہیں کریں گے تو پھر ہمارے بچوں نے پھر دوسروں کے منوانے ہیں نا. آج کیوں کہہ رہے عیدیں بور ہو گئیں اور ویلنٹائن اور کرسمس اور ان کو بہت اچھی طرح سے منانے لگ گئے. اگر آپ بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ دوسری چیزوں سے دور رہیں تو پھر ان کو اسلامیکلی یا جائز حد تک ان کا انٹرٹینمنٹ ہے وہ ضرور دیں تاکہ وہ بعد میں یہی نہ کہنے لگ جائیں کہ اسلام از بورنگ. ٹھیک ہے, پھر اگلا دیکھیے. اب یہاں اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے حیض کے ختم ہونے کا, دیکھیں جو بھی ہم نے اپنے لفظوں میں بات کی ہے, باب کیا ہے, یا میں حیض کے علاوہ حق استری اور زرد رنگ دیکھنا, یعنی یہ جو ہمارے آخری دن ہوتے ہیں اس کے اندر براؤنش ڈسچارج وغیرہ یا یلوشنس ہے اس کی طرف اشارہ ہے. السفرۃ والقدرۃ فی غیر ایام الحیض, حضرت امیتیہ سے ہی یہ روایت ہے. وعنہا رضی اللہ عنہا قالت, اور انہی سے روایت ہے, وہ کہتی ہے, کننا تھے ہم, لا نہیں, نعدو گنتے, القدرۃ والسفرۃ شیئن, مٹیالے پن اور زردی پن کو کچھ بھی سمجھتے نہیں تھے, یعنی اسے حیض خیال نہیں کرتے تھے. کیا پتہ چلا کہ مخصوص ایام اس رنگت کا خون برآمد ہو تو اسے حیض ہی سمجھا جائے گا, اگر دوسرے دنوں میں آ جائے تو حیض نہیں سمجھا جائے گا. بعض لوگوں کو لکھیوریا کی تکلیف ہوتی ہے, وائٹ ڈسچارج جس کو بولتے ہیں, اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہم عام دنوں میں اگر پیریڈز کے علاوہ جسم سے کوئی بھی ایسی گندگی دیکھتے تھے تو ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے, اس میں یہ مراد ہے. پھر طواف افاضہ کے بعض حیض کا آنا, الامرتو تحید بعد الافاضت, اب عورت حج پہ گئی بھی تھی, طواف افاضہ بھی کر چکی ہے جو کہ آپ کو پتا کہ حج کے ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے, اس کے بعد پیریڈز آ جائیں گے تو پھر عورت کیا کرے گی. حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے, من عائشہ رضی اللہ عنہ زوج النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کی زوجہ ہیں, انہوں نے رسول اللہ سے سوال کیا, اے اللہ کے رسول, ان صفیہ تھا, بے شک صفیہ, صفیہ کون تھی, اللہ کے نبی کی دوسری بیوی تھی, بنت حیی, یعنی حضرت صفیہ کے باپ کا نام حیی بن اختب تھا, یہود کے ایک بہت بڑے سردار بھی تھے, تو ان کے لیے کہتی ہیں, قد خادت, ان کو تو حیض آ گیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لعلہا تخبسنا, الم تکن تعفت معکن, تو آپ نے فرمایا وہ شاید ہمیں روکے گی, کیا اس نے تمہارے ساتھ طواف افاضہ نہیں کیا. فقالوا بلا, کیوں نہیں, کہا کہ, قال فخرجی, تو کہا پھر چلو, پھر ضروری نہیں. اب اس کو سمجھیے گا, ایک ہوتا ہے طواف افاضہ جو حج کے انہی دنوں میں کیا جاتا ہے, ایک ہوتا ہے طواف الوداع جو آخری کیا جاتا ہے. ایک عورت جب طواف افاضہ کر چکی پھر اس کے بعد پیریڈز ہو گئے اور اب اس کا وقت آ گیا تو پھر طواف الوداع نہ بھی کرے گی تو کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں طواف افاضہ نہیں کیا جو پیچھے بات ہوئی تو پھر انتظار کریں گے, جب عورت پاک ہوگی تو وہی مسجد عائشہ سے جا کر احرام باندھ کر تو پھر اس کو دوبارہ احرام کی نیت کے ساتھ وہاں طواف جو ہے وہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ پیریڈز والی عورت اس کے بغیر وہاں سے آ سکتی ہے. اچھا یہ ہے کہ اگر کوئی گئی اور اس کو فوراً ہی آنا پڑ گیا تو طواف افاضہ کر ہی نہیں سکتی, فلائٹ ہے حج کے اگلے ہی تیسرے دن دوسرے دن, اب کیا کریں گے. سوال سمجھے, حج کے لیے لوگ گئے, گروپ میں گئے, امریکہ سے گئے, یو کے سے گئے, ناروے سے گئے, جہاں سے بھی گئے, حج کے چوتھے ہی دن واپسی تھی, اب عورت کو پیریڈز ہو گئے, طواف افاضہ نہیں کر سکی, اور طواف افاضہ نہ کرنا کیا ہے کہ حج نہیں ہوا, تو کیا کرے گی عورت, انتظار کر نہیں سکتی, لوگ چھوڑ جائیں گے جی, وہ حج پھر دوبارہ کرے گی. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا حکم, اس کو اس حج کا اجر ملے گا لیکن اس کا فرض نہیں پورا ہوا, جیسے ایک ہر ایک پہ حج کا فرض. دیکھیں آزمائشیں آتی ہیں نا زندگی میں, کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے, کسی کا شوہر چلا جاتا ہے, کتنا ہم صبر کرتے ہیں. تو یہ نیکیوں پہ صبر کیوں نہیں کرتے؟ آپ گئے تھے حج کرنے, نہیں کر سکے, آگے اللہ کا حکم. یعنی کئی لوگ جو ہوتے ہیں نا ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت دماغ لگاتے ہیں, بھائی میں تو اللہ آئی تھی, آپ نے نہیں کرایا, میں کیا کروں, اللہ آپ مجھے پھر لے جائے. ہو سکتا ہے اس وقت کا صبر اس کو اگلے ایک دو سال بعد پھر حج پہ لے جائے, اور اگر وہ اگلے سال تک نہ جی تو اللہ کو پتا, گناہ تو نہیں دے گا نا اللہ تعالیٰ. جی پھر اس کے اوپر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ہر چیز کا اللہ نے جواب دیا ہوا, یقین کریں. بس یہ کام کر لیں کہ جو اللہ کے فیصلے ہیں اس پہ راضی رہے, کبھی بھی اس کے بارے میں چوں چھا نہ کریں. تو جب آپ نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا. جو چیز آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے اس کو اللہ کے اختیار میں دے دیں. اب ایک اور مسئلہ میرا خیال ہے یہ بھی پاکستانیوں ہی کے اندر زیادہ معروف ہوگا, کہ اب ایک عورت ہے پیریڈس میں فوت ہو گئی تو کیا اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا کہ نہیں؟ تو اس کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں. نفاس والی عورت کا جنازہ پڑھنا اور اس کا طریقہ. الصلاۃ علی النفساء وسنتہا. عن سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ, حضرت سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ان امرأت ماتت فی بطن, ایک عورت فوت ہو گئی بچے کی پیدائش کے دوران, یعنی بچہ پیدا کرنے کے دوران عورت فوت ہو گئی. فل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نماز جنازہ پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی. فقام, تو آپ کھڑے ہوئے. وسطہ, اس کے کمر کے درمیان, یعنی عورت کو جب جنازے کے لیے لٹایا جاتا ہے تو عورت کی بالکل مڈل جو ہوتا ہے نا اس کے پیچھے امام کھڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی طرف اشارہ ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے جب ایک عورت کی نماز پڑھی جبکہ وہ نفاس کی حالت میں تھی, اور نفاس آپ جانتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد کے جو دن ہوتے ہیں 40 ڈیز, تو پھر آج بھی ایسی عورت کا جنازہ پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نعوذ باللہ ناپاک ہو گئی ہے یا کیسے چلتی ہے. اچھا اب ایک اور سوال ہے کہ ایک عورت پیریڈ سے تھی تو کسی جگہ بیٹھی اٹھی لیٹی بستر پہ, تو کیا بعد میں وہاں کوئی نمازی بندہ آ سکتا ہے یا جا سکتا ہے؟ یا جس عورت پہ پیریڈس کے دنوں میں ایک عورت بچی یا عورت لیٹتی ہے, کیا وہاں کوئی مرد جا کے لیٹ سکتا ہے؟ اس کی دلیل ہم دیکھیں گے اگلے باب میں. عن میمونۃ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ اللہ کے نبی کی زوجہ تھی, ان سے یہ روایت ہے. انہا کانت تکون حائضا لا تصلی, کہتی ہیں کہ جب وہ حائضہ ہوتی تو وہ نماز نہ پڑھتی. وہیا مفترشتو بحزاء مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یصلی علی خمرتہ اذا سجد اصابہ بعد صوبہ, کہتی ہیں کہ یہ خود نماز تو نہیں پڑھتی تھی تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ گاہ کے پاس جا کے لیٹی رہتی. حجرے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے آپ کے ازواج کے, تو وہاں جا کے یہ لیٹتی تھی, اللہ کے نبی اپنی چادر پر نماز پڑھتے, جب سجدہ کرتے تو آپ کا کچھ کپڑا ان سے مس ہو جاتا تھا. تو کیا پتہ چلا کہ حیض کے دوران عورت کے جسم کو کپڑا لگ جانا, چھو جانا, اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے, یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر دوسری بات کیا پتہ چلی کہ ایک عورت لیٹی ہوئی ہے. اب یہ بھی مسئلہ تھوڑا سا آپ کو نہیں گئے گا. آپ ایک اور روایت میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب حضرت عائشہ کے پاس ہوتے تھے تو آدھی رات کو اٹھ جاتے تھے تہجد کے لیے, تو حضرت عائشہ سامنے سو رہی ہوتی تھی, اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے, اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ آپ سجدہ کر سکے. تو جب آپ کو سجدے میں جانا ہوتا تھا تو آپ ہلکا سا ہاتھ سے ان کو اشارہ کرتے تو وہ اپنے بدن کو سکیڑتی اور آپ اس جگہ پہ سجدہ کرتے, اور جب آپ دوبارہ کھڑے ہوتے تو اور حضرت عائشہ پھر پاؤں پھیلا لیتی. ایک بندہ سو رہا اگر اس کے پیچھے آپ کے جگہ ہی اتنی ہے, ٹرین میں ہے, جہاز میں ہے, یا گھر ہی کمرہ اتنا چھوٹا ہے, تو نماز پڑھی جا سکتی. اس طرح بعض بچہ بیڈ پہ سو رہا ہوتا ہے, آپ اسی کے پیچھے, اب جگہ ہی ایسی ہے کہ قبلہ ادھر ہے, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, نماز ادا کی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے.
جی. ایک بات اور پوچھنی تھی کہ اگر دو نمازیں لگاتار قضا ہو جائیں, تو جیسے عصر کی مغرب کی قضا ہو گئی کسی وجہ سے کہیں گئے ہیں, تو عشاء میں دونوں کی قضا پڑھ لی سکتے ہیں؟
دیکھیے میں اگر آپ کو لفظ قضا کا معنی بتا دوں نا تو پھر آپ اس سوال کو بہت ہی زیادہ نیکسٹ ٹائم غور سے سوچیں گے نا. قضا کا معنی موت ہے. جب ایک نماز کا وقت چلا گیا تو پہلی نماز فوت ہو گئی. یہ جو ہم بعد میں نماز پڑھتے ہیں نا, وہ ایک مردے کو کھینچتے ہیں. جیسے اب فوت تو ایک ہو ہی گئی ہے چیز, اب اس کو اٹھا کے زندہ کرنے کی کوشش کرنا. وہ نماز جو وقت پہ پڑھی تھی اس کا درجہ تو کبھی بھی نہیں قضا نماز کے لے گی. خانہ پوری کہہ لیں, معافی اللہ سے مانگ لے, کچھ بھی کر لے, کچھ سوان جو آپ کی خوشی ہے, لیکن یہ یاد رکھے کہ نماز جان کے قضا نہیں کر سکتے. اور میں اپنے شعور سے کہہ سکتی ہوں, بدگمانی تو نہیں ہے, کہ اس طرح جب عصر اور مغرب دو نمازیں قضا ہوتی ہیں تو اس میں 98% ہمارا بازار ہوتا ہے. ظہر کے بعد جاتے ہیں, عصر بھی وہاں گئی, مغرب بھی گئی, جب اندھیرا ہوا دکانیں بند ہوئی تو گھر آئے. اور بعض دفعہ عشاء کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے جب آتے ہیں, تو یہ بے برکتی کی بات ہے. اگر آپ بازار جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے, آپ وہاں اہتمام کریں کہ نماز ادا کریں, مسجدیں ہیں وہاں ہیں, اور جب ڈیمانڈ ہوگی تو ضرورت پوری کریں گے. آپ دیکھیے یو اے ای میں اور باہر ایمیریٹس میں جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں, ہر مال کے اندر مسجد ہے, ہر ایئرپورٹ پہ دنیا پہ مسجد ہے. نان مسلم ملکوں میں سے ہم چل کے آتے ہیں, جمعے کی نمازیں ہوتی ہیں. ایک دفعہ ہمارا کبھی ایسا سفر لیا نہیں, لیکن وہ اتفاق تھا کہ جمعے کے دن کا ہمارا فلائٹ ٹائم تھا, تو ہم اندر پریئنگ روم میں گئے, تو میرے ہسبینڈ تھے, میں تھی, اور بھی لوگ آتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, جاتے ہیں. بالکل انہوں نے باقاعدہ کھڑے ہو کے, جیسے مسجد میں خطبہ ہوتا ہے, پہلے خطبہ دیا خود, میں ہی بیٹھی ہوئی تھی, میں نے بھی سنا, پہلے انہوں نے اذان دی, پھر خطبہ دیا, پھر خطبے کے بعد انہوں نے نماز پڑھی, ان دونوں نے مل کے نماز پڑھی. بلکہ وہ ہمارا گمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا تو وہ مجھے بھی جمعہ پڑھنے کا اجر مل جائے گا نا. تو مومن کبھی مجبور نہیں ہوتا, وہ روک نہیں لیا جاتا, اس کو کوئی روکے گا تو وہ وہیں کھڑا ہو کے بھی پڑھ لے گا. جس چیز کو آپ نے خریدا اس سوچ کے ساتھ کہ آپ اس کو اپنے لیے لے کے چلتے ہیں, بھائی کہ میں اس سے دنیا کا کوئی کام کر لوں, چلو نماز پیچھے رہوں, اس میں برکت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اچھا جی, یہ ٹاپک ہمارا الحمدللہ یعنی کتاب الحیض میں سے پورا ہوا, لیکن چونکہ اہم ایشو ہے تو میں کتاب الطہارت جو ہماری طہارت کے مسائل بک ہے, ویسے ڈیٹیل سے اس کو الگ سے بھی آپ سن سکتے ہیں, لیکن میں اس کے جو مسائل ہیں نا وہ صرف گو تھرو کر دیتی ہوں, تاکہ اگر کوئی یہ حدیث کا ہی باب سن لے تو بھی اس کو وہ سارے مسائل پتہ چل جائیں. تو اس بک کے پیج نمبر 48 پر حیض اور نفاس کے مسائل ہیں, میں صرف ان کی ہیڈ لائٹس پڑھنا چاہوں گی. آپ سننے والوں کو ایک طریقہ دے سکتی ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو اپنی نوٹ بک میں ان مسائل کو نوٹ کریں, تو آپ کیسے قسم کا چھوٹا سا ہینڈ آؤٹ تیار ہو جائے گا کہ ہم اس میں کیا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے. حیض اور نفاس کے مسائل, حیض کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں, کسی ماہ کم کسی ماہ زیادہ دن ہو سکتے ہیں. حیض کی ابتدا ہر ماہ ایک ہی تاریخ ہونا ضروری نہیں, کسی مہینے دیر سے اور کسی مہینے جلدی ابتدا ہو سکتی ہے, یعنی نیچرل سائیکل ہے تو 19-20 کا فرق چلتا ہے. مدت حیض ہر خاتون کے لیے الگ الگ ہو سکتی ہے. حیض شروع ہونے اور ختم ہونے کی مدت, عمر, آب و ہوا اور خواتین کے گھریلو حالات کے پیش نظر ہر ملک میں مختلف ہو سکتی ہے. حالت حیض میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں. حائضہ کے ہاتھوں کا کھانا, اس کا اپنے خاوند کے سر کو دھونا, کنگھی کرنا اور حائضہ کا جھوٹا کھانا جائز ہے, یعنی عورت کا چھوڑا ہوا کھایا جا سکتا ہے ان دنوں میں. حیض کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا یعنی کس کرنا, اس کو جائز ہے. حالت حیض میں عورت سے نفرت کرنا یا کھانے پینے کا علیحدہ اہتمام کرنا ناجائز ہے, یعنی اس کو بالکل آئسولیٹڈ چھوڑ دینا اور بالکل اس کو منحوس سمجھنا یا نجس سمجھنا ایسی کوئی بات نہیں ہے. حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے, یعنی خاص تعلق انٹرکورس جو ہے وہ منع ہے. حائضہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے. حیض شروع ہونے سے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے, خواہ سورج غروب ہونے سے ایک لمحہ پہلے ہی کیوں نہ ہو. حیض کی وجہ سے روزہ ختم ہونے کے بعد کھانا پینا جائز ہے, البتہ اس روزے کی قضا واجب ہے, یعنی جب حیض آ گیا تو کھائیں پئیں, بھوکے نہ رہیں کہ جی میرا دل ہی نہیں مان رہا کہ میں روزہ چھوڑوں, کھا لیجئے تاکہ آپ کو اللہ کی نعمت کا احساس ہو. حائضہ کے لیے روزے کی قضا ہے لیکن نماز کی نہیں ہے. اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی اذان سے پہلے حیض سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روزہ رکھ کر بعد میں غسل کر سکتی ہے. وقت تھوڑا ہے, یا کھا لے گی یا نہا لے گی, تو نہا تو بعد میں سکتی ہے, کھا تو بعد میں نہیں سکتی, تو کھا لے اور غسل بعد میں کر لے گی. کپڑے پر حیض کے خون کا داغ لگ جائے تو اتنی جگہ دھو کر اسی کپڑے میں نماز ادا کی جا سکتی ہے, ایون اگر گیلا بھی ہو کپڑا, اور ایون اگر اس پہ داغ بھی لگاؤ اگر اس کی گندگی نکل گئی ہے, سٹین نہیں بھی نکل سکا, تو بھی اس میں نماز پڑے گی. حائضہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں, البتہ گزر سکتی ہے. بعض وقت ضرورت ہوتی ہے, راستہ ہوتا ہے, کوئی چیز لے کے آنی دینی ہوتی ہے, چھوڑنی ہوتی ہے, بعض مینجمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں کہ نکلنا ہے جانا ہے, تو عورت گزر تو سکتی ہے, بیٹھ نہیں سکتی. حالت حیض میں جائے نماز کو ہاتھ لگانا, اس پر بیٹھنا, ذکر کرنا, تسبیح و تحلیل اور دعا وغیرہ سب جائز ہے. بعض دفعہ حیض کا نام لے کر عورتیں پھر بالکل نکارا ہو جاتی ہیں, دعائیں بھی نہیں پڑھتی اور ہی نحوسہ سی جاری ہوتی ہے. تو بلکہ زیادہ قرآن سننا چاہیے, زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں, کیونکہ عام دنوں میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جب نماز پڑھتے ہیں تو اس سے ہمارا شیطان سے ذرا بچاؤ رہتا ہے نا. اب آپ نے سوچیے کہ نماز بھی نہیں پڑھی اور آپ دعاؤں سے بھی اپنے آپ کو دور کر لیں گی اور اس طرح کا کوئی ذکر اذکار بھی نہیں کریں گی, تو پھر شیطان اور زیادہ سستی ڈالے گا. اس لیے بعض دفعہ جو لوگ ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے تو وہ بیمار فیل کرتے ہیں اور بستر پہ لیٹے رہتے ہیں, اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. حیض کا خون نہ لگے تو حائضہ کے کپڑے پاک رہتے ہیں, جنہیں دھوئے بغیر نماز پڑھی جا سکتی ہے. حائضہ کا دوپٹہ یا چادر اوڑھ کر دوسری عورت نماز پڑھ سکتی ہے. بعض لوگوں کا دوپٹہ لے تو لوگ منع کر دیتے ہیں, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یا زرد رنگ کا پانی خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد بیجا اجلت یعنی بہت جلدی کرنا اور بیجا تاخیر یعنی دیر سے کام کرنا یہ درست نہیں ہے. غسل حیض میں تاخیر ہونے پر قضا نماز ادا کرنا چاہیے. بات تو ہو گئی تھی لیکن یہ ایک سٹریچ میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ دیں گی چیزیں. حائضہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کے اول یا آخر وقت میں سے ایک مکمل رکعت ادا کرنے کا وقت پا لے, اسی وقت وہ نماز اسے ادا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, بلا وجہ ڈیلے نہیں کر سکتے. کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے اچھی طرح صاف کر کے اسی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. کپڑے سے حیض کا خون صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا, اگر کسی کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے کیسے صاف کرے؟ تو آپ نے فرمایا, پہلے اسے اچھی طرح کھرچ دے, پھر اسے پانی سے مل کر دھوئے, اس کے بعد اس پر پانی چھڑکے اور پھر اسی میں نماز پڑھ لے. اسے بخاری نے روایت کیا. آج ہمارا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, ہمارے لیے تو اللہ کی اتنی رحمت ہے, لیکن اس دور میں اتنا مشکل تھا کپڑا دھونا کہ اللہ کے نبی نے کر کے بتایا کہ کم از کم جو اوپر الائش ہے اس کو خشک پہلے کھرچ لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی کی کمی کی وجہ سے ڈائریکٹ پانی جب ڈالا تو وہ اور ہی کچھ چیز بن جائے. جس حد تک سوکھا سوکھا اوپر سے اتارنے کا موقع اس کو اتار لیا جائے, بعد میں پانی ڈال دیں. غسل سے پہلے حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے, خواہ ایام حیض کی مدت کم ہو یا زیادہ ہو. دوران حیض صحبت کرنے کا کفارہ, یعنی اگر اللہ کی حد ٹوٹ جائے تو کیا کفارہ ہے؟ ایک دینار, اور ایک دینار کتنا ہوتا ہے؟ 4 گرام سونے کا. آج کل 1 گرام سونا کتنے کا آلموسٹ کسی کو پتا؟ 3-4 ہزار کا تو ہو گئی نا. ہاں چلے آپ لگا لیجئے 3500 گرام, مثال لے لے ایک دیتے ہیں, 4 گرام 35 35, 15 سے بھی زیادہ بنتا ہے. یعنی 4 گرام سونے کی قیمت جو ہے وہ دینی ہوتی ہے. جبکہ حیض ختم ہونے لیکن غسل سے قبل صحبت کرنے کا کفارہ نصف دینار یعنی 2 گرام سونا صدقہ. کیوں؟ اللہ کی حد توڑی. ٹھیک ہے, اور آپ دیکھیے کہ جوش کے دنوں میں زیادہ گناہ ہے اور آخری دنوں میں کم ہے. ویسے بھی آخر میں تک ایک صبر بھی چل چکا ہوتا ہے, تو ہر حکم کی حکمت کو بھی سمجھا جا سکتا ہے. پھر حائضہ کو مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے, البتہ ایک ایک آیت توڑ کر پڑھ سکتی ہے. یہ جو مسلسل پڑھنے کی منع کی بات ہے, یہ جب بھی ہم یہ بک بھی پڑھتے ہیں تو میں اس دن میں کوٹ کرواتی ہوں کہ آپ دیکھیے, یہ قول ہے ابراہیم نخعی کا, یہ حدیث نہیں ہے کہ ایک آیت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. بخاری نے روایت کیا, یعنی قرآن پڑھ سکتی عورت, اس کو چھو نہیں سکتی خالی ہاتھ کے ساتھ. حائضہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے, اگر پکڑنا ضروری ہو تو کپڑے سے پکڑنا چاہیے, یعنی گلف پہن لے یا پھر شوہر کی اجازت سے اور حیض روکنے والی دوائیاں استعمال کرنا جائز ہے. دوران حیض بیوی کو سلام دینا, جتنے ڈونٹس تھے اس میں ایک سب سے بڑا ڈونٹ کیا ہے کہ پیریڈز کے دنوں میں بیوی کو طلاق نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چھوٹا سا خلاصہ تھا حیض کا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ ایک اہم ٹاپک پورا ہوا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینڈ ایوری ون السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ, خوبصورت, ویری انفارمیٹیو سیشن, رائٹ. اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ جن کا عام طور پہ بھی ہمیں واسطہ پڑتا رہتا ہے, ہے نا. کتنی ساری ایسی چیزیں تھیں کہ ہم اس سے گو تھرو ہوتے رہتے ہیں اور پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے, اب کیا کرنا چاہیے, کس سے پوچھیں, کس سے نہ پوچھیں. اب یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم پوچھیں کس سے جب اب ہم اس چیز سے گزر رہے ہیں, تو اس وقت آن دا اسپاٹ اس ٹائم ہمیں کوئی ملتا بھی نہیں کہ ہم سوال کس سے کریں. تو انشاءاللہ خود نالج لینا, فرسٹ ہینڈ نالج از آلویز ہیلپ فل, رائٹ, ویری بینیفیشل. الحمد للہ. تو ماشاء اللہ ہم نے اتنی ساری چیزیں پڑھی, جو چیزیں ہمیں جو کہہ لیجیے کہ مسکنسیپشن ہے نا, کتنے زیادہ مسکنسیپشن ہے ہمارے اندر اس حوالے سے, تو ہوپ فلی اس کا بھی ازالہ ہوا ہوگا, وہ بھی چیزیں کلیئر ہوں گی کہ یہ چیزیں جو ہم بلا وجہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں اور اپنے آپ پر اتنی بندشیں لگائی ہوئی ہیں, تو وہ ہمیں دین کی طرف سے وہ بندشیں نہیں ملی ہوئی جو ہم نے خود پہ طاری کی ہیں. ریممبر جو ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ یہ جو عیسائی تھے, راہب تھے, انہوں نے کیا تھا, رہبانیت خود اپنے اوپر اختیار کر لی تھی اور پھر اس کا حق ادا نہیں کر سکے تھے. اس کو اپنی جو انہوں نے اپنے اوپر پابندیاں لگائی تھی, وہ اپنی پابندیوں کو خود نبھا نہیں سکے تھے. تو دین بہت آسان ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو ہمارے لیے آسان کر کے بھیجا ہے, قابل عمل بنا کر بھیجا ہے. اس پر عمل کریے, جو چیزیں دی ہیں اس کو لیجئے, جو چیزیں جس چیزوں سے منع کر دیا گیا اس سے رک جائیے. سمپل, وی میک مور ڈیفیکلٹیز فار اور سیلف. بالکل, زندگی آسان ہو جاتی ہے جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں. الحمد للہ. سو انشاء اللہ ایک تو یہ چیزیں کہ مسکنسیپشن جو ہے وہ کلیئر ہوئے, اور دوسرا یہ کہ بہت ساری ایسی چیزیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے کبھی آ جائیں یا کسی اور کو پیش آئیں, تو انشاءاللہ ہمارے پاس یہ نالج ہونی چاہیے کہ ہم کس طرح سے اس کو ڈیل کر سکیں. ٹھیک ہے, الحمد للہ رب العالمین. ایوری تھنگ از کلیئر انشاءاللہ, کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا. باقی یہ کہ ماشاءاللہ رمضان آ رہا, اس کے بعد عید آنی ہے, تو عید پہ کس طرح سے ہم سب جائیں گے, وہاں پہ شریک ہوں گے. ٹھیک ہے, اب ہم نے پڑھ لیا کہ ایون حائضہ عورت بھی شامل ہوگی عید کی نماز میں, رائٹ. بلکہ اس کے لیے زیادہ ہمیں تاکید ملتی ہے کہ سب عورتیں, کہ ایون حائضہ عورت بھی عید کی نماز میں شریک ہو, تاکہ وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہو, ٹو شو یونیٹی, رائٹ. اور ایک اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے تو جو غیر مسلم ہیں ان پہ اثر پڑتا ہے, ان کے دل پہ دھاک بیٹھتی ہے. ناؤ وی نو ود ریفرنس, الحمد للہ, ثم الحمد للہ, رائٹ. دیٹس واٹ آئی آلویز سے کہ جب عین الیقین آتا ہے نا, تو آپ کے پاس وہ چیز آ جاتی ہے, پھر آپ اس کو کسی کو بھی جب کہتے ہیں وتھ فل کانفیڈینس, اس میں مزہ ہے عید کا. ادروائز اٹس اے ڈے لائک یو یو. جی بالکل, وہی کلیننگ اپ کرتے رہتے ہیں کہ اچھا ابھی نماز پڑھ کے آئیں گے تو کھانا ریڈی ہونا چاہیے اور گھر صاف ہونا چاہیے, اسی میں ہی رہ جاتے. سو میک اے چینج, دوسرے کو بتائیے کہ کس طرح سے ہم اب ایک علم حاصل کیے ہوئے لوگ ہیں, اور ہمیں کوئی اگر اس وقت منع کرتا ہے. اب تو الحمدللہ یہاں پہ اتنا عام ہے کہ ہم جب جاتے ہیں اور ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو ان کے لیے پیچھے جگہ مختص ہوتی ہے, اور کسی روم کو بھی اویلیبل کر دیا جاتا ہے, ایک پورشن ان کے لیے بنا دیا جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک انسٹیٹیوٹ میں جا رہے ہیں یا کسی مسجد میں جا رہے ہیں, تو پوری مسجد کے بجائے پیچھے ایک ایسا ایریا کہ جہاں پہ نماز نہیں ادا کی جاتی, تو اس ایریا کو ان کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے. अच्छा सवाल क्या है अबाउट ऑफरिंग नमाज व्हेन आयशा जन वाज स्लीपिंग सो नो नीड ऑफ सूत्रा। जी बिल्कुल, बिकॉज सूत्रा की गुंजाइश तो थी ही नहीं ना, वहां पे सिर्फ पांव होते थे। तो आप सरसम जब सजदा करने के लिए जाते थे उनके लाइक पांव पे, पांव को ऐसे जैसे यूं हल्का सा करते ना, इशारा कर लीजिए या इस तरह से उसको टच करते थे, तो वो अपने पाँव को घसीट लेती थी वहां से, अपने करीब कर लेती थी। तो वो सामने तो नहीं थी ना, सिर्फ पाँव थे, तो वो पाँव को अपने करीब कर लेती थी तो आपके सामने फिर दीवार हो जाती थी, राइट? या भी इस तरह होता था, जो भी सिचुएशन, आप जब सजदे से उठते थे तो फिर वो पाँव सामने के कर लेती थी। तो लाइक पूरी की पूरी नहीं होती थी, सिर्फ पाँव उनके सामने होते थे। ठीक है, वही आके अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, फिर तवाफ़े इफादा के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत बहुत खूबसूरत बात पता चली कि क्यों के तवाफ़े इफादा हिस्सा है हज का। तो उस सिचुएशन में अगर ना कर सकें तो फिर अल्लाह ताला से दुआ करें कि हो सकता है ये हमारे दूसरे हज का बाइस बन जाए, वजह बन जाए। आई हैव एन आइडिया, वी शुड मेक बुकलेट फॉर रमादान अबाउट पीरियड टाइम। जी बिल्कुल बनाइए आप। ठीक है, क्या कुछ कर सकते हैं। और इवन ये जो आखिरी बात उस्ताजा जी ने कही ना कि होता क्या है, नमाजें तो हमारी छूटती हैं, साथ ही साथ हम दूसरी चीजों में इतने गाफिल हो जाते हैं कि वो जो जिक्र अजकार होते हैं हमारी फर्ज, लाइक फर्ज नमाज के बाद के अजकार होते हैं, वो छूट जाते हैं, दुआएं छूट जाती हैं, राइट? हम बिल्कुल ही सब अपना नामा अमाल बंद करके रख देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मस्जिद में औरतें आगे से निकल जाती हैं, क्या नमाज टूट जाती है? नहीं, नमाज नहीं टूटती, क्योंकि मस्जिद में फिर आपको पॉसिबल नहीं है कि हर एक के आगे से सूत्रा रखा जाए। हाँ, अगर पॉसिबल है तो अपना बैग अपने सामने रख लीजिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। जी हाजा, वेरी गुड। आप इस तरह के कुछ ना कुछ चीजें बना के, इसको कुछ आरास्ता करके, खूबसूरत सी बुकलेट बना के आप ये दे सकती हैं। वेरी गुड आइडिया, माशाल्लाह। ठीक है, इट्स हार्ड टू गो एज वेरी एक्सपेंसिव नाउ एज वीजा इश्यूज एंड महरम वर्क इश्यू, सो इफ ओके विद डॉक्टर वी कैन टेक। जी बिल्कुल, हमें इस चीज को क्लियर कर दिया ना कि इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आप ये पिल्स ले लेते हैं, आपके शोहर की इजाजत है, वो कहते हैं कि आप ले सकते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह यहाँ पे खत्म करते हैं अपने सेशन को आज के लिए बिज़्निल्लाह। अब तो ईद के बाद ही मुलाकात होगी, तो बहुत सारी दुआएं आपकी, आपके लिए, आप सब के लिए, रमजान के हवाले से भी और ईद के हवाले से भी, कि अल्लाह ताला बहुत अच्छी अच्छी इबादतें करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला कबूलियत का दर्जा अता करे। लाइक ऐसी इबादतें हों कि जिससे हम अपने रब को राजी कर सकें। और उस हदीस को याद रखिएगा कि जिसमें हमने पढ़ा था रमजान के हवाले से कि या बागी अल खैर अकबिल, ए खैर को चाहने वाले जल्दी कर, आगे बढ़, अकबिल अकबिल, और या बागी अल शर अकसिर, ए शर को चाहने वाले ठहर जा, रुक जा, स्टॉप स्टॉप। रमजान इज हियर, शयातीन बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, तो बागी अल खैर अकबिल, आगे बढ़ो, जन्नत के दरवाजे खुले, दाखिल हो जाओ, और शर के चाहने वाले रुक जाओ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें इसी तरह खैर के लिए आगे बढ़ने वाला बना दे और शर से रुकने वाला बना दे। और आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद के साथ एडवांस में आप सबसे इजाजत। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन वअला आलिही वसहाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।